अभी आप लोगों की अटेंडेंस। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आयशा तुराबी, किरण अवान, आयशा हालिद, माहा अजहर, सादिया सलाहुद्दीन, यास्मीन बानो, रजवाना कमर, फरीदा खान, फोजिया अजीज, रईस मुसव्वर, आलिया कुरैशी, फातिमा मुहम्मदी, निगत सवार, रहीदा गगरू, आलिया अख्तर, निशात कौसर, नायला कियानी, नाजिया हानम, फराना, सनाफरीन, फरजाना सैलूद, शाहीना सुरैया, सबा फातिमा मकबूल, जवेरिया कादरी, असरा फातिमा, अमीरा फातिमा, असमा फातिमा, नुमेरा किरवियाई, मीरज फातिमा, बुशरा सदीकी, सायरा आजाद, गजाला रशीद, अशिया गुलनाज खान, नुसरत बेगम, मरियम तलाल, सानिया शहबाज, फिजा फरहान, जूबिया रिजवान, अबीरा शराज, फौजिया यकूब, शहनाज सुल्ताना, कैसरा चौधरी, अरूज फातिमा, मारिया शगुफ्ता, आशा तस्नीम, जूबिया कोसर, शादाब सबा, अंबर उमर, हीना फरहज, आसमा शाह, हुमैरा बदर, तस्नीम फातिमा, सईदा सादिया रुफत, नाजिया हबीब, वासिया हुसैन, तबस्सुम कुरैशी, माहिला का आबिद, उमे तफशीश, अरूबा इस्तेसान, नाजमा परवीन, रानी शाहीन, महजबिन खान, बीनस शजात, सबा सईदा, शबाना मजीद, सईदा मलिका, मदीहा इकबाल, साइमा अजहर, नोबर मसूद। जी जी सिस्टर आयशा क्लास में आ गई, मैं आपके लिए सिस्टर आयशा माइक छोड़ रही हूँ क्योंकि आप ले लें मेरा टाइम भी, इंशाल्लाह हम बाकी बात में बात करते हैं। तो प्लीज आप लोग रेडी रहिएगा, आज इंशाल्लाह हमारा सूरह नूर चल रही है। सिस्टर आयशा, हम लोगों ने अभी 27 तक 34 तक तकरीबन किया हुआ है, तो उससे आप ले सकते हैं या पिछला। जज़ाकुमुल्लाह है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ Yes, alhamdulillah, सब खैरियत से हैं, माशाअल्लाह। और आपकी तजवीद कैसी है? Yes, आपकी तजवीद कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिसिंग। अल्लाह ताला के शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एंड ये कि जाहिर है कि हमें से हर एक बहुत मसरूफ भी रहता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम हम लोग निकालते ही हैं सभी अपने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, तो माशाल्लाह आप लोग भी मैनेज करते ही होंगे इसी तरह से अपनी क्लासेस के साथ। यस, ठीक है। माशाल्लाह फिर ये कि हम अपनी साइटेशन तो नहीं, बल्कि पहले हम अपने थोड़े से रूल्स स्टार्ट करते हैं, राइट? जस्ट अ मिनट। यस, सो लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी और सिफात करी थी, तकरीर, और तकरीर के बाद फिर हमने तफशी, एंड तफशी के बाद हमने इस्तिताला के बारे में पढ़ा। या जी, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि फिर थोड़ा याद हो जाए वापस से वो सारा लेसन। चले मुझे ये बताएं, तफशी किस हर्फ में होती है? तफशी की सिफत किस हर्फ में मौजूद होती है? शीन के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इस्तिताला किस हर्फ की सिफत है? बात की, ठीक, यस। और फिर बात के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, यानी कि इस सिफत का बात के मखरज पर, यस, हर्फ पर क्या असर पड़ता है?
बात
ڈیفینیشن دیکھیے پھر بتائیں. آواز کے طویل بھی ہونا زبان تھوڑی سی دراز ہوتی ہے. ٹھیک جی. اور یہ کہ پش ملتا ہے اس زبان کو جس کی وجہ سے ایک ذرا بڑا حصہ مخرج کا استعمال بھی ہوتا ہے. جی صحیح. تو وہ جو پش ملتا ہے وہ پھر آپ کی زبان کو کدھر لگاتا ہے؟ آواز دب جاتی ہے ادائیگی میں. سامنے کے جو یعنی کہ جو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد تو کا ہی جو مخرج آلموسٹ ہے گم لائن اوپر والے دانتوں کی ادھر جا کے برائے نام لگنا. یس ٹھیک. اور یہ یاد رہے کہ یہ استقالا ایکچولی ہماری اس زبان کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی سو دس از ہاؤ کہ پھر ہم استطالا کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رہے کہ پھر تا دال تا کے مخرج پر زور نہیں پڑنا چاہیے. یہ بس صرف آپ کہہ لیں ایک سہارا ہے بس صرف کہ یعنی میں صرف ایک سائڈ ویز میں بتا رہی ہوں اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی لیکن آپ کہہ لیں کہ بس ایک سپورٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی زبان کی نوک کو تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا کہ ہاں جی وہ جا کے وہاں لگ جائے کیونکہ نارملی اس کو ادا کرنا بڑا مشکل لگتا ہے بات کو. سو ابھی تک تو الحمدللہ یہ سب آپ کو واضح. سو اب ہم آج جو کریں گے وہ آخری صفت ہے اور اس کا نام ہے الغنہ. میں نے اس کے نوٹس آپ کو ابھی سینڈ کرے ہیں. یس سو ہم دیکھتے ہیں کہ غنہ کیا ہوتا ہے. غنہ کے نام سے تو آپ سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں, آپ نے مخرج بھی پڑھا ہے اور اس کے بارے میں بھی دیکھا ہے. تو غنہ غین نون نون اس کا بیسک روٹ ورڈ ہے اور ناک سے نکلنے والی آواز تو ہم غنہ کہتے ہیں. ایک گنگنی سی آواز جو ہے وہ اس کا ورڈ میننگز میں یعنی ورڈ جو اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہو تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک گنگنی سی آواز, ایک نیزل سی ساؤنڈ. اور تجوید میں ہم کہتے ہیں کہ ناک سے ایسی آواز کا نکلنا بغیر کسی زبان کے دخل کے, یعنی کس ناک سے جو نیزل ساؤنڈ بنتی ہے بغیر آپ کی زبان کے دخل کے. اگر آپ زبان نہیں بھی کہیں لگاتے آپ پھر بھی غنہ کا کچھ حصہ ناک میں لے جا سکتے ہیں. تو یہ دو حروف پر ہوتا ہے نون اور میم پر. ٹھیک ہے. جن کی یہ مستقل صفت ہے کسی ایک حال میں نہیں بلکہ آل دا ٹائم یہ ان دو حروف کے ساتھ ساتھ غنہ موجود رہتا ہے. اس کے تھوڑے سے لیولز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور نہیں. یس yes? لیکن موجود یہ اپنی جگہ ہر وقت رہتا ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ غنہ کے جو اسٹرینتھ کے حساب سے لیولز ہوتے ہیں تو وہ کتنے ہوتے ہیں اور وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مراتب الغنہ. نمبر ون از اکمل جو کہ سب سے زیادہ کمپلیٹ, بالکل کمپلیٹ. اور وہ سب سے زیادہ کمپلیٹ غنہ کہلایا جائے گا. کب ہوتا ہے یہ؟ جب کبھی نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو. ٹھیک ہے. جب بھی نون مشدد آئے یا میم مشدد آئے یہاں آپ سب سے کمپلیٹ غنہ کرتے ہیں, یعنی دو حرکات آپ اس کو آرام سے اچھی واضح آواز کر کے کلیئر رکھتے ہیں. جیسے ہم اس کی ایگزامپلز میں دیکھیں تو انس رائٹ, اس طرح سے ہم ہم اس طرح سے مسمی, رائٹ. سو یہ غنہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ اکمل کہلایا جائے گا. سیکنڈ لیول کاملہ, کاملہ بھی کمپلیٹ ہی ہے لیکن اکمل سے ذرا سا کم ہے. ٹھیک, آپ دیکھیں کہ اکمل کو اکمل کیوں کہتے ہیں, بیکاز اس میں آپ نون کا مخرج اور میم کا مخرج بڑا واضح استعمال کرتے ہیں, تو وہ ایک اسٹرانگ سی غنہ کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ. اور اس کاملہ لیول میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نون یا میم جن پر اکفا کیا جاتا ہے وہ آ جائے, وہ کاملہ کہلائے جائیں گے. اس طرح غنہ کی آواز جو ہے, غنہ سے مراد یعنی کہ جو یہ اکفا میں پھر جو غنہ کیا جاتا ہے اس کی آواز پھر تھوڑی سی موٹی بھی ہوگی جب کبھی اگلا حرف جو آپ کے پاس اکفا کا آ رہا ہے وہ ہیوی لیٹر ہے, جیسے کہ قاف ہے, ٹھیک, جیسے کہ صاد ہے. تو ان میں آپ اکفا کو بھی موٹا ادا کریں گے. ہم اکفا کیوں کہتے ہیں؟ اکفا بھی ایکچولی غنہ ہی ہے, لیکن بس تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو اکفا کہتے ہیں. ادروائز وہ ایک نیزل ساؤنڈ اپنی جگہ ہے, لیکن چونکہ ہم اس میں مخرج نون اور میم کا زبان کا حصہ نہیں استعمال کر رہے ہوتے, تو اس لیے پھر وہاں وہ اتنی مضبوط آواز نہیں آتی جتنی کہ نون مشدد یا میم مشدد میں آئے گی. ٹھیک, اس کی جیسے ہم اگزامپل دیکھیں تو میو قابلو, اسی طریقے سے مل دونی. آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اگلا لیول ہمارے پاس ہے وہ ہے ناقصو, انکمپلیٹ. اور انکمپلیٹ میں آتا ہے نون ساکن یا میم ساکن, تو اس میں بھی غنہ نسبتاً کم ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو ظاہر ہے بالکل کم نہیں کہتے. جیسے ہم کہتے ہیں من آمنا, یہاں جو نون مشدد ہے دیٹ از واٹ وی وڈ سے کہ یہاں ناقصہ غنہ ناقصہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم کہتے ہیں خلقن آخر, یہ جو قاف کی دو زبر کی تنوین ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ نون ساکنہ کی آواز ہے, لکھی ہوئی شارٹ فارم میں ہے. تو ہم کہیں گے جو تنوین کی آواز کہیں واضح ہونا ہے یہ غنہ ناقصہ کی اگزامپل ہے, خلقن آخر, رائٹ. اینڈ دا لاسٹ ون از انقص, رائٹ. انقص سب سے زیادہ انکمپلیٹ, یعنی بہت انکمپلیٹ, لیکن نہیں ایسا نہیں کہ بالکل ایبسنٹ ہو گیا ہو, اٹ از دیئر مگر بہت کم مقدار میں یا بہت کم اسٹرینتھ میں. ٹھیک ہے, یہ سب سے کم ڈیوریشن ہے, اور ڈیوریشن بھی کیونکہ اس میں وقت نہیں ملتا اتنا زیادہ کسی لیٹر پر رکنے کا, کیونکہ یہ نون اور میم متحرک حالت میں جب بھی ہوں گے تو یہ غنہ انقص کی مثال ہے. ٹھیک ہے, غنہ انقص کی مثال نون اور میم متحرک ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہاں نون میں غنہ اپنی جگہ ہے لیکن چونکہ جلدی گزر گئے کیونکہ متحرک ہے, فوراً ہم نے نون کے مخرج کو لگایا اور پھر حرکت پہ چلے گئے فتحہ پر, تو لہٰذا وقت نہیں ملا زیادہ تو وہ اسٹرینتھ نہیں بنی اس کی, لیکن غنہ اپنے تھوڑے سے ہی اتنی اسٹرینتھ میں اتنی مقدار میں موجود ہے. اس طرح سے مکین, اس میں تھوڑا سا غنہ میم کے اندر ہے جو کہ حرکت کے ساتھ ہے. ناقص ہو اس سمپلی کہ جب میم اور نون ساکنہ ہوں گے تو وہ غنہ ناقصہ کی اگزامپل ہے. یس, آپ لوگوں کو سب کو یہاں پر یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ یس, الحمدللہ. ٹھیک ہے, باقی سب لوگوں کو بھی, آپ کو سسٹر RM12, آپ کو سمجھ میں آئی؟ یس, ٹھیک. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی اور چیز اس میں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو اکمل غنہ ہے اس میں ہمارے پاس وہ تمام ادغام بھی آ جاتے ہیں نون ساکنہ تنوین کے کہ جن کے اندر آپ غنہ کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں، جو کہ مرکب ینمو سے یاد رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے اگر آپ ادغام بھی کرتے ہیں نا نون یا میم کا، نون کا یا تنوین کا ینمو لیٹرز کے اندر، یس، تو اس میں بھی آپ غنہ اکمل ہی دیتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو دو حرکات ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت اچھی اسٹرانگ سی آواز رہے گی. یس، سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہاں تک بات سب سمجھ میں آئی ہے. غنہ کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے، کیونکہ اکثر مسٹیک ہی ہوتی ہے کہ لیٹرز کے اندر جن میں غنہ نہیں کرنا نا ان میں بھی غنہ آنے لگ جاتا ہے، اس کو ہم کیسے نکالیں، یعنی پتہ کیسے چلے کہ میں یہاں غنہ کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. آپ کو یاد ہے، آئی تھنک میں نے یہاں کلاس میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ یہ بات دہرائی تھی، کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں. جی ڈی ریمبر، میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ یس، جسٹ کنفرمنگ. جی، کہ اگر آپ اپنی ناک کو بند کریں نا، ناک کو اپنے ٹو فنگرز کے ساتھ میں کلوز کر لیں، ٹھیک ہے، بند کر دیں، اور پھر اب جب آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو اس میں خود ہی فرق محسوس ہوگا. جیسے آپ دیکھیں، میں اگر اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کروں اکمل کی ایگزامپلس کو، تو میں اپنی نوز بند کر رہی ہوں ابھی. اب آپ دیکھیں، انداز، یعنی نون کی ادائیگی ہو ہی نہیں پا رہی کیونکہ یہاں پر بہت اسٹرانگ ہے غنہ کا لیول، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ناک اوپن نہ ہو. ٹھیک ہے، کامیرا میں اسی طرح، بلکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ادغام کی بھی اگزامپل دیکھیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں میں یا عمل، تو اس میں بھی ہم نون کا یا میں ادغام کرتے ہیں، تو میں نوز کلوز کر کے کہوں میں، رائٹ، تو میں نے اگر یا کا مخرج اچھی طرح لگایا ہے جو کہ مجھے ادغام کرتے ہوئے لگانا ہے، اور پھر میں ناک میں آواز لے کے جاؤں گی، تو اٹ وڈنٹ بی پاسبل فار می کہ میں غنہ کر سکوں. ٹھیک، یعنی کہ یہ اکمل غنہ ہے. اس طرح سے کاملا میں اگر آپ دیکھیں تو اخفا والا، اس میں اگر آپ کلوز کریں میل، اس میں کچھ کچھ آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑی مشکل سے آ رہی ہے، میل دونی، پر اسٹل یو کین ہیئر اٹ، اٹس اے لائٹر لیول. یا اسی طرح اب اگر آپ نون ساکنہ اور میم ساکنہ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر میں کہوں من آمنا. So, اس میں یہ کہ اس میں بھی ادائیگی ہو رہی ہے، مگر چونکہ اس میں وقت زیادہ نہیں دے رہے نا، تو اس لیے ہم اس کو ناقصا کہتے ہیں. ٹھیک، اینڈ دین وین وی سے نارو یا مکینو نون می متحرک، تو آپ نون نوز کلوز کر کے دیکھ کے کہیں نارو مکینو، رائٹ. سو اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی آواز آتی ہے، لیکن تھوڑی سی، یعنی اتنی مشکل نہیں ہو رہی، آپ پھر بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ایک سیکنڈ قرآن میں سے تھوڑی سی چمپس دیکھتے ہیں. سورۃ النور آپ لوگوں نے بتایا مجھے، سو میں ایک سیکنڈ، سورۃ النور کو میں انشاءاللہ سٹارٹنگ ہی کی آیات میں دیکھ لیتی ہوں، چونکہ ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہی اس سے پوچھ لیتی ہوں، اب آپ نے مجھے جواب دینا. ٹھیک ہے سسٹر، از ریڈی؟ ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ انزلناها، یہاں پر پہلی ورڈ سورۃ میں آپ کو غنہ کی کون سا، غنہ کا کون سا لیول نظر آ رہا ہے؟ سورۃ یہاں غنہ کا کون سا لیول نظر آ رہا ہے؟ دھیان سے، سورتن ان، یعنی ابھی ہم صرف سورتن پر ہی ہیں، آگے نہیں جا رہے. یس ہم دیکھیں گے ناقصہ. یس وائی ناقصہ کیوں کہا؟ بیکاز تنوین جو یہاں پر موجود ہے ممہ کی، یہ اصل میں نون ساکنہ ہی ہے. تو یہ نون ساکنہ چونکہ ناقصہ میں آتا ہے تو لہذا یہ اس کی اگزامپل ہو گئی. ٹھیک ہے. انزلناها، یہاں کون سے غنہ کی آپ کو مثال دکھ رہی ہے؟ غنہ کے کس لیول کی مثال آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے؟ یو ہیو ٹو بی ویری کوشس. فرسٹ پہلے بتائیں سب سے پہلے کون سا نظر آ رہا ہے؟ پہلا والا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اکمل ان، یہ ان اخفا، اخفا کیا ہے؟ کاملہ. یا کاملہ، گڈ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انزلناها، تو یہاں جو نون ہے وہ ہے کون سی؟ یہاں یہ جو نون ہے وہ کون سی پر مثال بنے گی؟ انفس. ویری گڈ. ٹھیک ہے. رائٹ. پھر آگے چلتے ہیں فرغماها وانزلنا، اسی طرح کے الفاظ ہیں فیہا آیات بینات. ٹھیک. اب یہاں اگر ہم دیکھیں آیاتم بینات، آیاتم اس میں کیا پھر آپ کہیں گے؟ اکمل، رائٹ. آپ اسے بھی اکمل میں لیں گے بیکاز ہمیں نون ساکن تنوین کے روز جہاں پر آپ غنہ کر رہے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ تنوین ہی ہے کہ تنوین جو کہ میم میں چینج ہو گئی اگلے لیٹر با کی وجہ سے، تو اختلاف کا رول اپلائی ہو گیا. دیٹ از ون. پھر اس کے بعد بینات لعلکم تذکرون، لعلکم یہاں کون سا آپ کو نظر آتی ہے؟ یعنی یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ غنہ لعلکم کم ناقصہ، یا ناقصہ کی ایگزامپل ہے. میم ساکن نون ساکن ناقصہ، رائٹ. باقی سب لوگ بھی میرے جواب میں دوسرے اسٹوڈینٹس بھی کہیں، چاہے آپ غلط کہیں ڈزنٹ میٹر، اس طرح یاد رہے گا. ٹھیک ہے. کے بعد آگے انشاءاللہ چند ایک اور ایگزامپلس کہہ لیتے ہیں آئی نمبر ٹو، اور اس میں سے اب آپ مجھے تلاش کر کے دیں گے آئی نمبر ٹو میں سے غنہ اکمل کی مثال. غنہ اکمل کی مثال آیا نمبر ٹو. او ہے یہ تو ورڈ مجھے نظر نہیں آ رہا. واحد، ویری گڈ. یس واحد منہما، یہاں ادغام تنوین کا جو میم میں ہو رہا ہے تو یہ میم مشدد پر ہم غنہ اکمل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ویری گڈ. اچھا اب اس کے بعد نیکسٹ مجھے ایک اور مثال تلاش کر کے دیں اسی غنہ اکمل کی. جی غنہ اکمل ہی کی مجھے ایک اور مثال تلاش کر کے دیں.
تو
طائفة من المؤمنين. Very good. اور یہاں اس سے پہلے ایک اور بھی جگہ ہے. Let's see, someone can find out that. رَأْفَةٌ نہیں, یہیں پر ہی اگر ہم اس کو ریڈ کریں, تَأْخُذُكُمْ, یہ بھی اخفا کی مثال ہے جی. یہاں پر ہم دیکھیں گے وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا, یہ جو آپ ادغام کی مثال دیکھ رہے ہیں, that is also from ہونا اکمل. اینڈ اب یہ جو آپ لوگوں نے اخفا کی کچھ بتائی مثال, جیسے رأفتن, اسی طرح سے تأخذکم, تو یہ کیا ہے؟ اخفا, بٹ کس کی, کون سے لیول؟ کامیرا, یس کامیرا, بیکاز اس میں بھی اچھی خاصی مضبوط آواز ہے, لیکن چونکہ زبان کا مخرج کا جو حصہ ہے وہ نہیں شامل, لہذا تھوڑی سی اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اسی طرح سے اِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ. سو یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے لیولز جاننے اور سیکھنے کا مقصد کیا ہے, کہ آپ غنا کو ان کا مکمل وقت دیں. ٹھیک ہے, یہ صفات ہماری تلاوت کے لیے محسنہ اور مزینہ کے نام سے جانی جاتی ہیں, یعنی کہ یہ بیوٹیفائی کرتی ہیں ہماری تلاوت کی. تو اگر ہم ان کو جلدی جلدی ادا کریں گے نا, جیسے میں اگر اس کو جلدی سے ریڈ کر دوں, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ, اس طرح اگر میں ریڈ کروں تو پھر کیا ہوگا کہ حق نہیں دیا میں نے لیٹرز کو. ٹھیک ہے, حق نہیں دیا میں نے لیٹرز کو, میں جلدی سے گزر گئی. اس کے برعکس اگر میں اس کو اس طرح ریڈ کروں, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ, now this makes it more appropriate. جیسے ایک ہوتی ہے نفی تلی آپ کی تلاوت, ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر. ہم جسٹ I don't know whether آپ لوگوں کو اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نہیں, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے چیزوں کے ساتھ میں کمپیئر کر کے سمجھایا جائے تو مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے. کوئی بھی گھر میں اگر سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوں, آرگنائزڈ ہوں, تو ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے, زیادہ سکون ملتا ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے, ہم زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. سو دین سیم گوز فار ایوری تھنگ, کہ آپ جب تلاوت میں ہر لیٹر کو اس کا ٹائم دیں, ہر لیٹر کو اس کی صفات کا حق دیں, اس کا حصہ دیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کی تلاوت خوبصورت ہوگی اور اس طرح سے با اثر ہوگی. رائٹ, سو ہمیں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے, لہٰذا ان رولس کو اس طریقے سے فالو کرنے کی پریکٹس کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ غنا کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. ٹھیک, اینڈ باقی تمام جتنی بھی لازمہ صفات ہیں وہ سب مکمل ہو گئی, متضادہ یا غیر متضادہ. رائٹ, سو واٹ ول بی ان کنتم, آپ بتائیں, اخفا ہے یہاں پہ کن نون ساکنہ, اینڈ دین اخفا کا لیٹر ہے نیکسٹ, تو کیا ہونا چاہیے, کامیرا. رائٹ, اب اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یس اگلی چیز, اگلا سلائیڈ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے, اب یہ جو صفات آپ نے پڑھ لی ہیں ان کے مطابق کوئی بھی حرف مضبوطی میں انکریز ہوتا ہے یا پھر کمزور حرف ان کی اپنی صفات کے مطابق بنتا ہے. تو اب یہاں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ صفات لازمہ جس بھی حرف میں موجود ہوتی ہیں تو وہ اس کو یا تو کمزور بنائیں گی یا پھر مضبوط کریں گی. اسی طرح ہم ان صفات کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلی ہے الصفات القویہ, یعنی کہ مضبوط صفات, قوی مضبوط سب کو پتہ ہے, تو قویہ مضبوط صفات, بینہ متوسط صفات, ایسی صفات جن کا کچھ خاص اثر نہیں پڑتا لیٹر کی اسٹرینتھ پر. ٹھیک ہے, اور ضعیفہ یہ وہ صفات ہیں کہ جو کمزور صفات ہیں, کسی بھی لیٹر میں ان کی موجودگی اس لیٹر کو کمزور بناتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم قویہ صفات میں دیکھیں تو دیکھیں جہر. جہر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مخرج میں اتنی اچھی آواز رکی, اتنا اچھا مخرج لگا کہ سانس کو جگہ نہیں مل گئی. ٹھیک ہے, تو اب سانس کا ناجاری رہنا, تو یہ جہل ہے. اسی طرح شدہ مضبوط صفت ہے, آرٹیکولیشن بڑی اسٹرانگ ہے, یہ لیٹر کو بہت اسٹرانگ بنا بہت اسٹرانگ بناتی ہے. استعلا ہیوی کرتی ہے لیٹر کو, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز جو بھاری ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے, رائٹ. آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ اس کو موو کرنا, اس کو کچھ بھی کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جسٹ لائک دیٹ اس لیٹر کے لیے بھی, ان لیٹرز کے لیے بھی یاد رکھیں کہ استعلا جن لیٹرز میں صفت ہوگی موجود تو وہ لیٹرز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ اپنی بڑی اچھی مضبوط صفت رکھتے ہیں, پریزنس رکھتے ہیں. اگلا اطباق, اطباق بھی لیٹر کو اور ہیوی بناتا ہے, ہاں, اور لہٰذا اسی لیے یہ بھی ایک اسٹرانگ صفت میں آ گئی. صفیر, آپ سب میرے ساتھ ساتھ ہیں نا, سو صفیر سیٹی کی طرح کی آواز, ٹھیک. جیسے کہ ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اتنی مضبوط ہے کہ اگر کوئی آواز نہ بھی نکالے تو بھی آپ کو اس کی وسپرنگ سنائی دے جائے گی. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ صفت ہے, لہٰذا یہ بھی ایک مضبوط صفت ہوئی. قلقلہ, قلقلہ آتی ہی ایک کسی لیٹر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے ہے. ہم نے پڑھا تھا نا, جتنا اچھا مضبوط آپ اس کو مخرج کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں ساکن حالت میں, پھر اسی لیے وہ قلقلہ باؤنس بیک آتے ہیں اس کی آواز کو واضح کرنے کے لیے, رائٹ. انحراف, یہ بھی چونکہ آواز کی وجہ سے مضبوط صفت میں آتی ہے, کیونکہ اس میں بھی آواز جو ہے وہ اتنی اچھی اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لے گی, رائٹ. اینڈ دین وی گو فار تقریر, تقریر میں ٹرلنگ آف ساؤنڈ, بار بار ریپیٹیشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے, تو یہ بھی اسی لیے کیونکہ مضبوطی کے ساتھ کچھ آگے مخرج لگا, راستہ نہیں ملا, مگر آواز بھی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہماری زبان کو ایسے حرکت میں کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ان تفرشی, آواز کا اچھی طرح منہ میں پھیلنا, یہ بھی ایک اسٹرانگ صفت ہے. اینڈ دین استقالہ, یہ بھی اسٹرانگ صفت میں آتا ہے, بیکاز آف دا پش آف دا ساؤنڈ, مضبوط آواز کا پش ملا تبھی اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ استقالہ کی صفت ادا ہوئی. اور غنہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ایک مضبوط صفت میں آتی ہے, رائٹ. اینڈ پھر ہم صفات البینہ میں اگر دیکھیں, درمیانی صفات, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ توسط آتا ہے. توسط چونکہ اس کا نام ہی درمیانی ہے تو درمیانی صفت یہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے, رائٹ. متوسط, اس کا نہ یہ کسی لیٹر کو اسٹرانگ کر رہی ہے نہ اس کو کمزور کر رہی ہے, کیونکہ یہ ہے ہی درمیانی صفت. اینڈ اضلاق اور اسمات جو کہ آپ نے پڑھے تھے, تو ان کا چونکہ ریسائٹیشن,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے حال میں سسٹر عائشہ کا نیٹ کا پرابلم آئی, کیونکہ میں نے ان کو میسج بھی کیا ہے تو ان کو میرے حال میں نہیں ریسیو ہوا. تو چلیں اگر ہو, کیونکہ ٹائم ہو گیا تو ویسے بھی آپ لوگوں کا اینڈ تھا ان شاء اللہ, باقی جو آپ کو کنفیوژن ہوگی تو ان شاء اللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کر لیتے ہیں. تو بہت زبردست تھا ماشاء اللہ, بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. یہ پلیز جو چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو نوٹ کروائی جاتی ہیں نا, وہ ضرور اپنی اس میں ڈائری میں لکھ لیا کریں جو آپ کے نوٹس کے علاوہ آپ کو سینڈ کی جاتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ آپ کو ویسے ہر جگہ سے نہیں ملیں گی. ہم بولیں نا بکس میں, بکس مطلب ٹو دی پوائنٹ ایک بات لکھی ہوتی ہے نا, اس کو ایسے آپ نے ادا کرنا ہے انکس کا. جیسے ابھی غنہ کے آپ کو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں, پھر اس کے علاوہ سب کے کون سی کبھی صفات ہیں دعیفا کی, پھر جس طرح سسٹر عائشہ ماشاء اللہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر رہی ہیں کہ اس میں یہ کیوں پایا جاتا ہے, یہ کیوں کبھی ہے, یہ کیوں ضعیف ہے, یہ کون سی ہے بینہ صفات جو ہیں. تو یہ آپ کو ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے, کیونکہ اس کو اگر آپ ریوائز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا, ورنہ آپ لوگ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا کل کا لیسن بکیا حصہ جو رہ گیا تھا, ای پارٹ 179 کا. دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس میں کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پہلے اس کو کر کے 5 منٹس کا ریکیپ لے کے فوراً پھر اس کے بعد ہم جو نیکسٹ نئی تفسیر آج کی جو سٹارٹ کرنی ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.
پھر ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے, باقی چہرے پہ بال ہیں, یعنی ایک سر کے بالوں کی بات کی, بھووں کی تو منع ہے, باقی چہرے کے بال اس کے بارے میں کیا حکم ہے, یا جسم کے بال, ٹانگوں کے, بازوؤں کے, تو اس کے بارے میں جو جو دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میل کو جس حد تک صاف کر سکو کر لو، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم نے پیچھے بات بڑی کھل کے کی کہ عورت کی خوبصورتی اس کے مرد کے لیے ہوتی ہے، اور مرد چونکہ خود جس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس سے اپوزٹ ہی دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا نا. جسم کے بالوں کے بارے میں کوئی نس نہیں ملتی، نہ ہاں کی نہ نہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ دین کے کچھ معاملات میں رحمت ہے. کہا کیسے؟ کہا اس کا ذکر نہیں ہے. جو باتیں میں کر رہی ہوں اس کے فتوے موجود ہیں، اگر آپ کو لینے چاہیں تو. اس میں کچھ چیزیں تو آپ کو اسلام کی وجہ سے ملیں گی، کچھ اس سے مختلف بھی ملیں گی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اگر آپ کا جو دل چاہے کر لے، میری مان لے نہ مان لے، نہیں سمجھ آتا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں آپ جسم کے بال ہٹا سکتے ہیں، چہرے کے بھی ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان یوزل چیز ہے، یہ بیماری ہے. جیسے خدا نخواستہ اسکن پہ کوئی اور چیز آ جاتی ہے، پمپلز ہیں تو اس کو آپ دور کراتے ہیں، تو بہرحال آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ خوبصورتی سے متعلق؟ فیشیل بھی کرا سکتے ہیں، ویکس بھی آپ کرا سکتے ہیں، ایڑی والے جوتے ہاں یہ تاکہ اسی کے ساتھ آ جائے. ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم ہو جائے. اب انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایڑی والے جوتے پہن سکتے ہیں؟ دیکھیں، نمبر ایک، ایڑی والا جوتا پہن کے آپ کوئی تکبر کا شکار ہو رہی ہیں، جیسے سورت لقمان میں ہم پڑھیں گے اس طرح نہ اکڑو کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچو. اگر آپ کے دل میں کوئی نمبر ایک تکبر کا شوق نہیں ہے، دوسری بات ہے یہ کمپلیکس نہ رکھیں کہ میرا قد چھوٹا ہے، ہائے چھوٹی ہوں، بڑی لگوں گی، بڑی اچھی ہو جاؤں گی. تیسری یہ بات ہے کہ آپ پھر چلیں تو اس طرح نہ چلیں کہ آپ کی آواز آئے، تو اپنی اصل کے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے، لیکن پاؤں بڑا تھکتا ہے. ویسے مجھے لگتا ہے جن چیزوں میں تھوڑی بہت سزا ملنی ہے وہ دنیا میں مل جاتی ہے. ویکس جو کراتے ہیں ان کو ویسے ہی اتنی درد ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کیا تکلیف دینی ہے. تو واللہ عالم اس کو ایز اٹ از، آپ کے یہاں ایڑی والا جوتا حرام ہے یہ نہیں ہے، بہتر ہے نہ پہنے، آپ کو مشکل میں ڈلنا ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہیں وہ ختم کر لیں، آئندہ نہ لیں. یہ بھی اچھا سوال ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بریسز جو لگواتے ہیں دانت ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے اور اس میں تکلیف ہے، اگر کوئی درد ہے تو پھر لگوا لیجئے، لیکن صرف اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے. میں سوچتی ہوں جو بریسز لگواتے ہیں اور کئی مہینے اسی کے ساتھ لوگوں کو دکھتے ہیں، وہ شکل تو زیادہ کری ہوتی ہے عام حالات میں. صرف خوبصورتی کے لیے نہ کریں، لیکن کوئی تکلیف ہے تو پھر اور بات ہے. آیت نمبر 32 پہ چلتے ہیں. ون کے الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، تمہارے لونڈی غلام جو صالح ہوں، کیا کرو؟ ان کے نکاح کر دو. ہاں وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کیونکہ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے. یہاں سے زنا کی روک تھام کا اگلا دروازہ بند کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی سوسائٹی میں بن بیاہے لوگوں کی کثرت. پیچھے ہم نے دو عذر دیکھے، اب تیسرا ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں ان میرڈ لوگ شادی کی عمر کے ہونے کے باوجود ان میرڈ ہوں، نمبر ایک، اور دوسرا وہ جو شادی شدہ تھے کسی وجہ سے اور بعد میں شادی ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی، بیوگی ہو گئی، یہاں ان کے بارے میں بتایا گیا. لفظ استعمال ہوا ایاما، ایاما کا لفظ جو ہے یہ ایم کی جمع ہے، اور ایم کہتے ہیں ہر وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو، اور ہر وہ عورت جس کا کوئی شوہر نہ ہو. اسی لیے یہاں ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مجرد کیا ہے، بن بیاہے لوگ، ان میرڈ لوگ، بے نکاہے لوگ. تو کہا کہ اگر تم واقعی بے حیائی اور برائی اور زنا ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر تم کیا کرو کہ ایسے لوگوں کی شادی کر دو. پہلی بات دیکھیے کہ ان کے ہو میں حکم ہے، نکاح کرو. ٹھیک ہے، پتا چلا کہ ولیوں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کے نکاح کیے جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں مدد کرنی چاہیے. کنوارے لوگوں کے اولیاء سے بھی خطاب ہے یہاں، اور سارے لوگوں سے بھی کیا گیا، کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں کہ جن کو طلب تو ہے لیکن وہ نکاح نہیں کر پا رہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد ہی خرابی پھیلے گی نا. اب دیکھیے، آپ یہاں کہتے ہیں کہ لوگ کھلے عام پھرتے ہیں، کوئی چوری نہیں ڈاکہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا. ہاں، جس ملک میں بھوک ہوگی تو وہاں چوریاں ہوں گی نا. تو جب آپ کو طلب ہے کسی چیز کی اور وہ چیز آپ کے پاس نہیں، تبھی تو آپ دوسروں کو دیکھیے کہ عمر کے مختلف حصوں میں ان چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے، یہ ایک عام بات ہے. تو یہاں نکاح کی اہمیت کا اندازہ بتا دیا گیا کہ تم نکاح کر دو ایسے لوگوں کے. اور ان کے ہو کے لفظ سے چونکہ امر ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فرض ہے, کچھ نے کہا نہیں یہ استحباب کے درجے پہ ہے. دونوں کو جمع کر لیں تو نکاح تین قسم کے, یعنی نکاح کرنا یا نہ کرنا اس کی تین مختلف صورتیں. نمبر ایک فرض ہے, کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ جہاں نکاح کرنا یا کرانا فرض ہے. دوسری صورت کہہ کے سنت ہو جاتا ہے یہ, اور تیسری صورت ہے حرام ہے نکاح کرنا. پہلی صورت جہاں فرض ہے یہ کون سی ہے, کہ جب بندہ نکاح کی طلب محسوس کرے, ایک مرد ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے, اس کے پاس سارے ریسورسز موجود ہیں, اس کو طلب بھی ہے, پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا, اور اس کے بعد اس کو ڈر ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں خرابی کی طرف چل پڑے گا. اس صورت میں اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے. اس کی دلیل ایک واقعہ ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ایکاف سے رسول اللہ نے پوچھا کیا تمہاری زوجہ ہے, انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. پوچھا کیا کوئی شرعی لونڈی ہے, کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ تم صاحب وسعت ہو کہ نہیں, یعنی پیسہ ہے, انہوں نے عرض کیا کہ جی صاحب وسعت بھی ہوں. مطلب یہ تھا کہ سارے انتظامات موجود ہیں. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر پھر بھی تم نکاح نہیں کرتے تو تم تو شیطان کے بھائی ہو, اور فرمایا ہماری سنت نکاح ہے, تم میں سے بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہیں, تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے. یہ تفسیر مزری کی روایت ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جب سارے اسباب موجود ہیں اور انسان نکاح نہیں کرتا تو کیا کرے گا, پھر گندگی کی طرف جائے گا نا. تو ایسی صورت میں, اب یہ تو مرد کی بات ہو گئی, لڑکیاں کیا کریں, گھر والے نہیں کر رہے, باپ کہتا ہے مجھے خاندان کا لڑکا چاہیے, ماں کہتی اپنی ذات کا چاہیے, پانچواں کہتا ہے اپنے گاؤں کا چاہیے, فلاں چاہیے, اتنے تو جکڑ بندیوں میں بسے ہوئے. تو پھر ایسی لڑکیاں کیا کریں, وہ بالکل اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کو یہ میسج دے سکتی ہیں کہ ہماری شادی کر دیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ شادی کر کے ہماری شادی کون سی اس لیول پہ بعض دفعہ شادی رہتی ہے کہ جس کو ہونا چاہیے. بعض حالات میں دیکھا کہ آج شادی ہوئی, دو دن رہے, تیسرے دن لڑکا چلا گیا یا لڑکی چلی گئی, یا جو بھی حالات ہوتے ہیں, آپ اس کو کیسے شادی کہیں گے؟ یہ تو ایسے ہی آپ کسی کو اپٹائزر کھلا دیں اور اس کے بعد کھانا نہ دیں. بالکل شرعی نہیں ہے یہ بات, یاد رکھیں. اب سمپل بات ہے کہ ہم ہر چیز کو رسم و رواج اور معاشرے کے ناطے سے دیکھتے ہیں نا, نہیں ابھی شادی نہیں کر سکتے, ہائے حالات نہیں, ابھی جہیز نہیں بنا. یہ ہماری رسمی شادیاں ہوں گی, رواجی ہوں گی, اسلام اس شادی کو نہیں مانتا. اب میں واللہ کی آپ میں سے یہاں کسی کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایک عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پہلے شادی میں رکاوٹ کیا ہے, لڑکی کی تعلیم ابھی پڑھ رہی ہے, لڑکا پڑھ رہا ہے, پھر لڑکے کی جاب, پھر ایکسپیرئنس, پھر کہتے نہیں گاڑی اپنی لے لے, ایسی ابا کی گاڑی لے کے جائیں گے تو ڈانٹ کھاتے رہیں گے. پہلے ابا اکیلے لڑکے کو ڈانٹتے تھے, اب بہو کے سامنے ڈانٹ دیں گے, چلو بھائی گاڑی لے دی, اب کیا مسئلہ ہے جی, وہ اب ذرا آپ تھوڑا اپنا گھر بھی لے لیں, کوئی بات نہیں, پھر بعد میں تو خرچے پڑنے. اور اس طرح وہی بات ہے کہ تو میرا انتظار کر. اللہ کے نبی کے دور میں شادی اتنی آسان تھی, اتنی آسان تھی. دو روایتیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی نکاح کی حاجت محسوس کرتا ہوں. کہا اچھا بیٹھ جو ادھر, پھر کوئی بات ہوگی کرتے ہیں. ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس, کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنا ہبا کرتی ہوں آپ کو, یعنی آپ میرے معاملے میں جو فیصلہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس سے حاجت نہیں تھی, آپ نے کہا اچھا. تھوڑی دیر میں وہ صحابی آ گئے, آپ نے اس کو کہا وہ کدھر ہے جو نکاح کے لیے بات کر رہا تھا. وہ آئے, لڑکی سے پوچھا کہ اگر میں تمہاری شادی سے کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہنے لگی نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لڑکے سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کرنا چاہتے ہو اس سے شادی, کہاں کروا دیں؟ دیکھیے جس کو بھوک لگی ہوگی اس کو تو روٹی چاہیے نا, روٹی نہیں تو سالن دے دیں, سالن نہیں چاول دے دیں. سمپل سی بات ہے, اس کو بالکل اس کے شرعی معنوں میں لیا کریں کہ شادی ایک ضرورت کا نام ہے, ایک گھر بسانے کا نام ہے. کہا اچھا لاؤ حق مہر کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا جاؤ گھر جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. تھوڑی دیر واپس آگے ہو کے کہا کچھ بھی نہیں ملا. ذرا آپ سوچیں, یہ صحیح واقعہ جو میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں. کہا بھائی ایسے میں کیسے کر دوں, تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی ملی؟ ختم من حدید. کہا اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ملی. کہا پھر شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ حق مہر کے تذکرے کے بغیر یا اس کے دینے کے بغیر شادی نہیں ہوتی. مایوس ہو کے وہ شخص واپس جا رہے تھے کہ پیچھے سے اللہ کے نبی نے آواز دی, ماں سما کا من القرآن, اے صحابی بتا تجھے قرآن کتنا آتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی فلاں 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 صورت آتی ہے. کہا اچھا ادھر آ, اے لڑکی اگر تجھے یہ قرآن کی صورتیں سکھا دے تو سکھانے کی جو اجرت ہو سکتی ہے تو اس کی قیمت پہ تیرے سے نکاح کر دوں؟ کہنے لگی کر دیں. اسی محفل میں آپ نے دونوں کا نکاح کر دیا اور وہ جوڑا چلا گیا. نہ اس میں پہلا پھیرا, نہ دوسرا پھیرا, نہ منہ دکھائی, نہ لڑکی کس کو پسند آئی, نہ آپ نے جوتے چٹکائے, نہ لڑکی کے گھر جا کے ڈشیں کھائیں بڑی بڑی, حدیث میں واضح طور پہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت ہے وہ عورت جس کا حصول اس کے مرد کو آسان ہو. اتنا سمپل. آج کے معاشروں میں نکاح مشکل، زنا آسان. نکاح کی عمر 18 سال، زنا کی کوئی عمر نہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چین آئے گا؟ آپ کے گھر کی چیزیں ٹوٹی پھوٹی ہوں، آپ کو اس گھر میں چین نہیں آ سکتا. آج سوشل سیٹ اپ جو ٹوٹا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہیں. اور خاص طور پہ جو ایک دفعہ شادی شدہ ہو جائے، پھر دوبارہ نہ کرنا بھی اس میں دونوں کو میں لوں گی، کہ جو شادی ہوئی اور خدا نہ خواستہ بیوہ ہو گئی، عورت یا مرد الگ ہو گیا، یا میں تو کہتی ہوں جو شادی کر کے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی بات میری نظر میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ علی تین کاموں میں جلدی کرنا. نمبر ایک، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں. کیوں؟ اگر وہ نیک ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اس کی منزل سے دور کرو، یعنی جلدی بھیجو اس کو اپنے گھر میں جائے. اور اگر وہ برا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حصے کا عذاب تمہارے گھر میں ہی آ جائے. دوسرا، آپ نے فرمایا کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں دیر نہ کرو. اور تیسرا، آپ نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت تنہا رہ جائے، کیونکہ شادی ہو چکی تھی، وہ زندگی کا عادی ہو چکا تھا اور اب وہ اکیلا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دوسرے نکاح میں دیر نہ کرو. کیوں؟ کہ ایسے شخص کے پاس شیطان بہت جلدی آتا ہے، اور یہ آپ حالات سے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ کی بنا عام بیچاروں کا جو پہلے سے شادی شدہ نہیں ان کا ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی کا ہو کہ ٹوٹے، کیا منگنی ہو کے ٹوٹ جائے، دیکھیں ویلیو کیسے خراب ہوتی ہے. بالکل غیر شرعی طریقہ کار ہے، یہ چیز پسند نہیں ہوتی. اللہ کے نبی مردوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور آپ نے کہا، یا معاشر الشباب، او جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے نکاح کر لے، اور جس میں بھی اس کی طاقت نہیں تو پھر میں ان لڑکیوں کے لیے بھی جن کے ماں باپ نہیں کرتے یا حالات نہیں بن رہے یا لڑکے ابھی افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہوتا بھی نہیں. آپ کہتے ہیں نا ابھی مجھے کرنا نہیں ہے، آپ یہ کہہ بھی لے مجھے کرنا نہیں ہونا تو بھی نہیں ہونا. تو بعض حالات ایسے واقعی ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ نمبر ایک، روزے رکھیں. آپ نے فرمایا کہ روزہ انسان کی نفس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو دبا دیتا ہے. پھر نگاہوں کو جھکائے، پھر ایسے لوگوں کے قریب نہ رہے جہاں شادی شدہ کپل رہتے ہیں یا بہت انٹرسٹ نہ لے ایسی چیزوں میں. پھر اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا پڑھنا جو جذبات کو ہوا دیں اس سے رکیں. کچھ خوراک کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسے کر سکتا ہے. زیادہ پاکیزگی کا اور طہارت کا اہتمام کریں، یعنی جتنا پھر وہ اپنے آپ کو مصروف کرتا جائے گا اتنا اس کو ان چیزوں کی طلب جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ون کے حلیام من کم، اپنے مجرد لوگوں کے نکاح کر دیا کرو، وہ صالحین من عبادکم، اور اپنے عباد یعنی غلاموں میں سے بھی جو صالح ہیں. یہاں جو صالح ہے نا، یعنی صالحین، اسے مراد ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، کیونکہ صالح کا لفظ کبھی نیک کے لیے آتا ہے، کبھی کچھ اور معنوں میں آتا ہے. وہ ایما اکم، اور اپنی لونڈیوں کے بھی. ایما جو لفظ ادھر ہے یہ لونڈی کے لیے آئے ہوئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرد لونڈی کے ساتھ خود ہی نہیں رہے گا، اگر وہ چاہے تو اس کی کہیں اور شادی کر دے، اور چاہے تو پھر مطلب اس سے خود تعلق کو قائم کرے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا شادی کے راستے کی، اللہ نے وہ چوری پکڑ لی ہماری، کہ نہیں کیا کریں، ابھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ابھی تو لڑکا کماتا ہی نہیں، ابھی تو بےچارہ تھوڑا ہے. کہیں یکون فقرا، اگر وہ فقیر ہے، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ بہت پیاری بات ہے. آپ دیکھیے کہ عموماً نکاح جو نہیں ہو پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور لڑکی کے ماں باپ جو لڑکا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لڑکیاں مثال ہے کہ جو لڑکا دیکھ رہی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے ابا تو کروڑوں کماتے ہیں، یہ لڑکا تو بھی چند ہزار کا امپلائی ہے، نہیں نہیں اس کے گھر میں کیسے خوش رہوں گی. اب ذرا اس کو دیکھیے کہ ابا کی عمر کیا، آپ کے خیر سے 60 سال کے ہو گئے، پچھلے 40 سال سے وہ بزنس کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اب ان 40 سالوں میں جتنا پیسہ انہوں نے کمایا، کیا واقعی وہ ویل آف ہو گئے؟ تو وہ 20 سے 25 سال کا لڑکا جو ہے وہ کیسے اتنا پیسہ کما سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں لڑکے کی عمر چھوٹی ہو اور جیب بڑی ہو، پیسے زیادہ ہوں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع دن جو ہوتے ہیں نا کیریئر کے، اس میں پیسے تھوڑے ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس بےچارے روتے ہوئے دکھتے ہیں، پیسے ہی نہیں ہوتے ان کے پاس. نوکری لگتی ہے آپ کی، آپ کہتے ہیں واہ یہ تو 2000 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ 20-40 ہزار بھی کچھ نہیں ہے. وقت کے ساتھ ہمیشہ رسک بڑھتا ہے. آج ہی جا کے پوچھ لیں اپنے ابوؤں سے. تو کوئی بات نہیں، یکون فقرا، اللہ غنی کر دے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تین لوگوں کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے. نمبر ایک، نکاح کرنے والا جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے. نمبر دو، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت سے کتابت کرتا ہے، یہ لی آیتوں میں آنے لگا اس کا جواب، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی اس میں بتا دی گئیں کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعتوں والا بھی اور جانتا بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ کون کس درجے کا مجبور ہے، کس کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے، کن حالات میں. لیکن ان میں سے کسی بھی صورت میں انسان اپنے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی غیر فطری کام نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص تھے مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کروا دیں. کہا اچھا، وہ فلان گھرانے ادھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی جب کہ میں نے بھیجا ہے رشتہ ڈال دو. یہ شخص جلبیب ان کا نام تھا، سیاہ فام تھے یعنی حبشی تھے اور اجنبی تھے، مدینہ کے نہیں تھے رہنے والے. خیر اللہ کے نبی نے بھیجا، وہ گئے، ان کا دروازہ نوک کیا، ماں باپ آئے باہر بیٹھے، ملے، جی کیا کیسے آئے؟ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا پیغام لے کے آیا ہوں اور مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا. اب ماں باپ تھے سوچ میں پڑ گئے، دیں تو کس بات پہ دیں، کوئی بھی تو چیز نہیں، نہ مال، نہ جانتے، اجنبی شخص، رنگ کا بھی کالا. دل نہیں مانا، انکار کرنے لگے. کہتے ہیں کہ بچی اندر سن رہی تھی، اس نے پھر ماں باپ کو کہا کہ آپ اس کو اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، تو دیکھیں اس کو بھیجا کس نے، وہ تو بدر منیر ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ قریشی نہیں ہے، خاندان کا نہیں ہے، تو جس نے بھیجا وہ قریشی ہے نا. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے اسمال دولت نہیں، تو اللہ کا نبی تو دولت والا، مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ آپ اس کو واپس بھیجیں کہ اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھیجا. کہا اچھا تم تیار ہو، ٹھیک ہے کر دیتے، نکاح کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کے اندر کیوپیڈ کپل، یعنی آج کی زبان میں کہہ لیں کہ بہترین جوڑے کے نام سے مشہور ہوا. اس لڑکے نے کام شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت دی، کچھ دنوں میں یا کچھ عرصے میں وہ مدینہ کا ایک بہت بڑا تاجر بن گیا. شوہر بیوی کے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈالی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے رہے اور خوشی سے رہتے رہے. یغنیہم اللہ من فضلی، آپ کسی کی کوٹھیاں، بنگلے، گھر، فیکٹریاں دیکھ کے دیں، نہیں ہونا تو نہیں ملنا، وہ شادی کے سال بعد ہی ختم ہو جائے گا. کبھی پیسے کی بنیاد پہ کسی لڑکے کو نہ ریجیکٹ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا پیغام آئے کہ جس کے من تردون دینہ و خلقہ، جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرو، شرط دین نہیں صرف اخلاق ہے. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ دین کے ساتھ اخلاق کی بات کیوں کی، کیونکہ بعض دفعہ دین کے نام پہ ہم بد اخلاق ہونے لگتے ہیں. ضرور دیکھیے خلق میں سب کچھ آتا ہے، ہاتھ کا کھلا ہے، تنقید والا تو نہیں، بہت نیرو مائنڈیڈ تو نہیں، بڑی تنقید تو نہیں کرتا رہے گا، اس طرح کا اوپر اوپرا دین کا کوئی مرغولہ تو نہیں. جب تمہیں دین اور اخلاق اچھا ملے تو کہا ان سے اپنی بیٹیوں یا بہنوں کے نکاح کر دو، نہیں کرو گے تو تکن فتنتن، فتنہ ہوگا. آج یہ فتنہ دکھ رہا گھر گھر، آج ہماری لسٹیں اتنی لمبی ہیں، ادھر سے جہیز کی لسٹ لمبی ہوتی جاتی ہے، ادھر سے لڑکی والوں کا معیار بڑا ہو جاتا ہے. بعض مائیں کہتی ہیں ہم نے تو اس کو اتنا لکھایا پڑھایا تو کیا اب ایسے چھوڑ دیں، ڈاکٹر بنایا، 3-4 لاکھ لگا ہے تو وہ اب لڑکی کے جہیز سے لیں گے تاکہ لڑکے کی کوئی قیمت مل جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے اندر سے چاشنی کو اور حسن کو ختم کر دیتی ہیں. قَوَلْ يَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، پس چاہیے کہ پاک دام نہیں کرتے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، عفت ماں بھی کریں. کب تک؟ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی نہ کر دے. اشارہ ہے کہ اب یہ بنیاد بنا کر کہ نکاح نہیں ہو رہا تو پھر کوئی بھی غلط کام کر لیں، اس کی پھر اجازت نہیں. دیکھیں صبر کا موقع تو ملے گا نا، انسان کبھی کبھی وہ چیز لے لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن وہ چیز نہ ملے تو اجر تو لے ہی سکتا ہے نا، انسان اپنے آپ کو بچائے. تو یہاں بہرحال ایک نکاح کا پیغام دے کے یہ بتا دیا کہ بلا وجہ سے نکاحوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. عموماً دیکھیے کہ نکاح کے راستے کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بالکل مینٹل، صرف ہمارا ایک تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے، ریالٹی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. پھر ہمارے ہاں چونکہ مادہ پرستی بہت ہو گئی ہے نا، تو شادی کا معیار ہی حسن بن گیا، لڑکی خوبصورت اور لڑکا مالدار ہو، تو وہ حسن اور مال کی شادی ہوئی نا، لڑکی اور لڑکے کی تو نہیں ہوئی. ورنہ دیکھیے کہ جتنے گھر بنیں گے اتنے مسلمان گھرانے بڑھے نا، اتنی نسلیں بڑھیں گی، اتنی اولاد زیادہ ہوگی، معاشرے میں گندگی ختم ہوگی. اب یہاں سے آگے کچھ حصہ ایسا شروع ہو رہا ہے جو آج کے دور میں ہمارے کلچر میں تو اتنا معروف نہیں، لیکن جہاں پہ یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہاں بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور وہ ہے غلامی. امید ہے کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ غلامی اور غلامی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اسلام نے جو اقدامات کیے اس کو سمجھ سکے ہم. اور بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں غلام کیوں ہیں, تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. آیت نمبر 33 ہی کو کنٹینیو کریں گے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں. مملوک کون ہے؟ غلام. مکاتبت کی درخواست کریں. مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ نہ ہے جو اس دور میں عام تھی, لفظی معنی دیکھیں تو لکھا پڑی کتبہ سے, لیکن شرعی اصطلاح میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے, اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان شرائط جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں, اس کو مکاتبت کہتے ہیں. سمپل مثال دے دیتی ہوں, جب اسلام آیا اس وقت عرب معاشرے میں تین قسم کی غلامی تھی. نمبر ایک جنگی قیدی, جب دو قبیلوں کی جنگیں ہوتی تو جو قبیلہ فتح یاب ہوتا وہ ہارنے والے قبیلے کے لوگوں کو غلام بنا لیتا, پھر یہ ان کے اندر آ کے بٹ جاتے تھے, جنگی قیدی. دوسری صورت تھی آزاد ان آدمی جن کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جاتا اور بیچ ڈالا جاتا, ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں بھی کڈنیپ کڈس, بچے کو پکڑا پھر بیچ دیا یا اس کو بھکاری بنا دیا. تیسری صورت تھی نسل در نسل غلامی کی, کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کے آبا اجداد میں کب سے غلامی کا سلسلہ چلا جا رہا تھا. اب یہ تین قسموں کے غلام تھے, بھرا پڑا تھا, جیسے آج جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں نا, ویسے اس وقت انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں. لوگ جاتے اپنی پسند کا غلام خریدتے, اس کی قیمت لگتی, بولی لگتی, بڑے چھوٹے تھے. اب جب اسلام آیا پورا سوشل سیٹ اپ بگڑا ہوا تھا, معاشرتی سیاسی نظام بگڑے ہوئے تھے. اسلام نے ایک ایک کر کے سارے نظاموں کی اصلاح کی, اور بہرحال پھر ایک سوال کیا آیا کہ دو مسئلے ہیں, نمبر ایک کہ جو غلام پہلے سے موجود ہیں ان کو کیسے سیٹل ڈاؤن کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ کیا سدے باب کیا جائے کہ آئندہ کے لیے غلامی ختم ہو جائے. اسلام نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پریکٹیکل ایشوز اٹھائے. پہلا کیا کیا کہ جو موجود ہیں کسی طریقے سے ہم ان کے مسئلے کو سالو کریں, اس کے لیے بہت زیادہ رغبت دلائی گئی کہ قیدیوں کو آزاد کریں, حتیٰ کہ زکوٰۃ کے اندر بھی ایک مد جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنا رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اور خود غلاموں کو آزاد کر کر کے دکھایا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 غلاموں کو آزاد کیا. آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد بھی 67 تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اور حضرت عائشہ نے 67 کرائے. حضرت عباس نے اپنی زندگی میں 70 غلاموں کو آزاد کروایا. اسی طرح حکیم بن خزام نے 100 غلاموں کو آزاد کرایا. عبداللہ بن عمر نے 1000. اسی طرح ذوالقلعہ حمیری نے 8000 غلاموں کو آزاد کرایا. عبد الرحمن بن عوف نے 30000 کو رہائی بخشی. سوچئے ذرا, اس طرح کے واقعات آپ کو عام ملتے ہیں. اور ابو بکر صدیق کی تو کہانی آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ کیسے اتنی بھاری قیمت پہ امیہ کے ہاتھوں بلال کو آزاد کرایا, اور اتنے غلام آزاد کرتے تھے کہ ان کے باپ کہا کرتے تھے کہ کوئی غلام اپنے لیے بھی رکھ لیا کرو, کچھ خدمت لے لو, تو یہ کہتے تھے کہ میں اپنے لیے نہیں, میں اللہ کے لیے غلاموں کو آزاد کرواتا ہوں. اور حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے, کسی جمعے کو ایک نہ کر سکتے تو اگلے جمعے دو غلام آزاد کرتے. اس طرح سے بہت سارے غلام جو تھے وہ آزاد ہو گئے. اور حدیث میں رغبت دلائی گئی, جس نے کسی غلام کو آزاد کرایا اس کے جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرانے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کرے گا. اب یہ تو مسئلہ ہو گیا اس دور کا, آئندہ کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں اسلام کی خوبی کہ اقدام ایسے کرتا ہے جس سے پریکٹیکل سٹیپس ہوں. اگر آپ تھوڑی سی امریکہ کی ہسٹری جانتے ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسا دور آیا تھا کہ بلیک امریکنز اور وائٹ امریکنز کی جنگیں ہوئی تھیں, اور اس کے بعد سے یعنی کتنا کچھ ہو چکا کہ انہوں نے ان کے لیے الگ جگہیں بنائی, بسیں الگ چلتی تھیں, ہوٹل الگ تھے. آج بھی بلیک کے نام سے تھوڑا سا لوگوں کو یعنی ایک تعصب برتا جاتا ہے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اسلام نے بہت اچھے طریقے سے کیا. اس کے لیے کیا کیا گیا؟ نمبر ایک کہ قانوناً یہ چیز غلط کر دی کہ کوئی بھی کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنائے, اس کو غیر قانونی بنا دیا. پھر اسی طرح آپ نے یہاں جو چیز کی جس کو ابھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مکاتبت. غلام ہو. اچھا نکلنا چاہتے ہو غلام. ہوتا کیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے آج کی تاریخ لکھ لیتے ہیں, آج کے بعد سے تم جو میرے گھر روز کام کرو گے نا تو ڈیلی پے جو آج کے دن کی چلتی ہے, مثال لے لیجئے کہ یہاں 100 کرون ڈیلی کا کوئی غلام یا ملازم مل جاتا ہے تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, تو ہر دن جو بھی تم کام کر رہے ہو تمہارے اس 10,000 میں سے 100 کرون کٹتے جائیں گے, اور جب تمہاری قیمت پوری ہو جائے گی تم اس دن سے آزاد ہو. اس کو مکاتبت کہتے ہیں, اور اس کی اتنی رغبت دلائی گئی کہ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو بعض کہتے ہیں کہ ماننا فرض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ دی ہے کہ فکات ابو ہوں, کوئی اگر غلام غلامی سے بچنا چاہتا ہے تو تم ضرور ان کی مدد کرو, اس کے ساتھ تمہیں اپنے آپ کو الگ نہیں رکھنا چاہیے. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے, اور اس کی مزید بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو کتابوں میں مل سکتی ہیں, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا کہ جو اسلام کے بارے میں لوگ غلط باتیں کہتے ہیں وہ کس حد تک اس کی حقیقت ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہ صرف یہ کہ تم ان کو آزاد کراؤ بلکہ وہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور ان کو اس مال میں سے دو جو تمہیں اللہ نے دیا. سبحان اللہ, یعنی اگر تم کسی غلام میں بھلائی دیکھتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ اگر ان میں خیر ہے, یہ جو ہے نا بت ان علم تم فیہ خیرن, تو خیر سے بھی تین معنی لکھ لیجئے کہ کسی غلام کے اندر خیر دیکھنے سے کیا مراد ہے. نمبر ایک, وہ مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, یعنی وہ کما کر یا محنت کر کے اپنی آزادی کا فدیہ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری صورت کہ اتنی دیانت اور راست بازی موجود ہو کہ اس کے قول پر اعتماد کر کے معاہدہ کر سکو, ایسا نہ ہو کہ مکاتبت کر کے وہ مالک سے خدمت کی چھٹی بھی لے لے اور کچھ کمائے کھائے پیے اور برابر کر دے. یعنی بعد میں دیکھو کہ وہ معاشرے پہ ایک بوجھ تو نہیں بنیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو, یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں سے بھیک مانگنے پھرنے کے لیے چھوڑ دو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تیسری ایک صورت کیا آتی ہے کہ مالک اس میں کوئی برے رجحانات نہ دیکھے اسلام کے خلاف, کہ آج غلام ہونے کی وجہ سے تو دبا ہوا تھا لیکن جو ہی آزاد ہوا تو جا کے امت مسلمہ کو نقصان دے, یعنی ایک اچھا شہری بنے, تو پھر اس کو اپنے مال میں سے بھی دو. سبحان اللہ, پہلے مکاتبت کرو کہ 10,000 دو گے, پھر اس کو ہر مہینے یا کبھی کبھی دینا 1,000 ایسی فری دے دو, پھر وہی تمہیں دے کے آزاد ہو. دیکھیے اسلام ہمیں نیکیاں کمانے کے کتنے موقع سکھاتا ہے, پہلے ان سے لو وہی ان کو واپس بھی دے دو تاکہ لوگ افعال شہری بن سکے. اور ایک اور خرابی جو اس سے بھی زیادہ بڑا ناسور تھا سوسائٹی کا, اس کا تذکرہ ہے کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا, اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گیری پر مجبور نہ کرو, یعنی جسم فروشی پروسٹیٹیوشن پہ, جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں, اور اگر ایسا کیا تو یاد رکھو وَمَنْ يُكْرِحُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور جو کہ ان کو مجبور کرے گا اس جبر کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اس آیت کے حصے میں ایک اور بہت بڑا ایشو تھا اس دور کا, سوشل ایشو, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کیسے معاشرے میں پھیلے ہوئے برے نظاموں کو ایک ایک کر کے ختم کرتا ہے. یہ کیا تھا کہ لوگ لونڈیوں سے غلط کام کرواتے تھے. اس دور کا یہ عام مسئلہ تھا کہ کچھ عورتیں جو جسم فروشی کا دھندا کرتی تھیں, بہت معروف طریقہ تھا ان کا کہ خاص طور پہ ایسی عورتیں جو تھیں وہ اس دور میں دیکھی جاتی تھیں, جن کو بھی خواہش پوری کرنی ہوتی وہ وہاں جاتے. اور اب جب غلامی اور لونڈیزم ہوا تو کچھ مرد ایسے بھی تھے کہ جو اپنی لونڈیوں سے باقی خدمت لینے کے بجائے ان سے دھندا کرواتے تھے, بھاری قیمت لیتے, پیسے سارے مالک لے جاتے, اور برائی جو تھی وہ عورتیں کرتی, مجبور تھی نا. اور یاد رکھیے وہ دور ہو یا آج کا دور ہو, کوئی عورت فطرت کے اعتبار سے جسم فروشی کا کام کرنا نہیں چاہتی, اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے. بعض دفعہ پکڑی جاتی ہیں ایسی عورتیں, برے لوگوں کے ہاتھوں میں پڑتی ہیں, یا پھر حالات اس طرح کے کر دیا جاتا ہے. تو وہ بھی کچھ اسی قسم کا کام کرتے تھے, خوبصورت عورتیں جو ہوتی ان کو کوٹھوں پہ بٹھا دیتے, ان کے دروازوں پہ جھنڈے لگا دیتے تھے, دور سے پتہ چل جاتا کہ کوئی بھی ضرورت مند اپنی حاجت پوری کرے, اور ایسی عورتوں کو قلیقیات بھی کہا کرتے تھے, اور ان کے گھر مواخیر کے نام سے مشہور تھے, بڑے بڑے معزز اور جو رئیس لوگ تھے وہ وہاں جاتے اور کام کرتے. عبداللہ بن ابی کا بھی یہی بزنس تھا, اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا اولڈیسٹ پروفیشن ہے. اسی لیے بھی عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بڑی کھٹکی تھی کہ آپ کے آنے سے میرا بزنس جا رہا ہے. اور آج بھی دیکھیں جہاں سچا اسلام آئے گا سب ایسے جو لوگ فسق کا کام کرنے والے وہ اپسٹ ہوں گے کہ ہمارا تو میڈیا خراب ہوگا, ہماری فلمیں نہیں چلیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کر دیا کہ تم اگر ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو گے کہ ان کو مجبور کرو گے تو یاد رکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پکڑے گا. کہتے ہیں کہ وہ ایسی لونڈیوں کو پہلے ان سے جسم فروشی کراتے, پھر جو ان سے بچے پیدا ہوتے وہ بچے بھی اپنے قبضے میں کر لیتے اور ان کو بیچ دیتے غلامی کے طور پہ. اب دیکھیے کہ عورت پہ کتنا ظلم ہو رہا تھا. اسی کی اولاد کہتے ہیں کہ جو عبداللہ بن ابی ہے تو اس کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی تھی, اس کا نام تھا معاذہ, یہ مسلمان ہو گئی. اب وہ نہیں یہ کچھ کرنا چاہتی تھی تو عبداللہ بن ابی نے اس پہ بہت تشدد کیا. اس عورت نے جا کے ابو بکر صدیق سے شکایت کی تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی تک یہ معاملہ پیش کیا اور اس کے بارے میں یہ احکامات آگے کہ لا تکریہو فتیاتکم. فتیاتکم کیا ہے؟ فتاتن سے ہے, لونڈی یا جوان لڑکی کو کہتے ہیں, علل بغا. اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اردنا تحسنا, اگر وہ بچنا چاہیں تو کیا اگر کوئی لڑکی بچنا نہ چاہے تو کروا لو یہ کام. یہ جملہ بہت سارے لوگوں نے مس کوٹ کیا. کہتے ہیں دیکھو ہم تھوڑی کہتے ہیں تو خود ہی خوشی سے کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی خوشی سے یہ کام نہیں کرتا. کسی معاشرے میں بھی آپ دیکھیے کہ آج جہالت کے نام پہ ہم ایسے غلط کام کرویں یا کرائیں اور بات ہے, لیکن اگر ہماری سوسائٹی میں مجرا کرنے والیوں کی جو بات ہے ان کو تو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو مجرے کرواتے ہیں وہ کون ہے؟ شریفوں کے گھروں میں ہی ہوتے ہیں نا, بچہ پیدا ہوا تو مجرا. اور اب تو دکھ کی بات ہے جو مجھے معلوم ہے کہ شادیوں میں لوگ مجرے کرواتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کروا رہے ہیں وہ تو بڑی آوارہ عورت ہے, بڑی سوسائٹی کی تھرڈ کلاس ہے, تو جو کروا رہے ہیں وہ بڑے نیک ہوں؟ یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, انتہا سے زیادہ ظلم ہے کہ اس عورت کو اس طرح سے مس یوز کرنے لگتے ہیں کہ وہ غلط کام کریں اور پھر بعد میں بدنام بھی ہوں. تو کبھی کوئی کرے یا نہ کرنا چاہے, دونوں صورتوں میں ایسی کمائی بالکل حرام ہے. آج بھی کچھ اس کی صورتیں ہیں, بس اس کا آج نام کال کر رکھ دیا گیا. ایک رپورٹ سنی میرے ہوش گم ہو گئے کہ ینگ لڑکے سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گی, تو اس میں سے اچھی خاصی تعداد نے کہا کہ ہم کال گرلز بنیں گی. کہا کیوں؟ کہنے لگی ایک تو ایکسائٹنگ, ایوری ڈے نیو کپڑے لباس مزہ, اور دوسری بات ہے کہ اس میں پیسہ بہت ہے. اور ایک صاحب تھے کہہ رہے تھے کہ یس مائی وائف از کال گرل, بٹ وہ عام لوگوں کی کال گرل نہیں ہے, وہ بڑے بڑے رئیسوں کی کال گرل ہے. اور آج شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی شادی کے کمنٹ کے شادی میں لڑکیاں جو ڈانس کر رہی تھیں تو ان کو دیکھ کے مرد کہہ رہے تھے کہ ناؤ وی ڈونٹ نیڈ دا پروسٹیچیوٹس, جب ہمارے اپنے گھروں کی بچیاں اتنا اچھا ڈانس کر کے دکھا رہی ہیں تو اب کسی کو پھر کیا ضرورت ہے تو وائفوں کے پاس جانے کی. سوچنے کی بات ہے. ایک فلم بھی بنی تھی کسی بھی ویڈیو سینٹر والے کی طرف سے جس نے مختلف شادیوں کی ویڈیوز میں سے صرف مہندی کے ٹکڑے, جس کو ٹوٹے کہتے ہیں, شادیوں کے جوڑے, اور اس کا نام رکھا شریف گھروں کی طوائفیں. اور یہ واقعہ بہت جگہ معروف ہوا تھا کہ ایک دفعہ لڑکے کچھ ملے اور انہوں نے مل کے وہی مووی منگانی چاہیے دیکھی, اور جب دیکھی تو اس میں کسی شادی میں اپنی ہی بہن کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی. تو آپ سوچ لیجئے کہ پھر برائی کو آپ کوٹھے پہ کر کے جا کے کریں یا اپنے نام پہ کریں. جس تیزی سے یہ کام ہو رہے ہیں کہ باپ جو عزتوں کے محافظ تھے جب وہ خود ہی اس طرح کے بننے لگے تو پھر کیا حالات ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری باتیں یاد رکھنا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور ہم نے نازل کر دی تم پر روشن آیتیں, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور ان کی مثال جو تم سے پہلے گزر گئے, وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت تو ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں. یہ ساری باتیں پیچھے جتنی ہوئی یہاں پہ ایک قسم کا وہ ٹاپک کنارے پہ لگا جس کا تذکرہ سورت کے شروع میں تھا, حالانکہ اس کی کچھ باتیں آگے بھی آنے والی ہیں. کہ دیکھو سوچ لو, ہم نے زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے, وہ زنا ہے, وہ قذف ہے, وہ لعان ہے, وہ شادی بیاہ کے معاملے کی رکاوٹیں, وہ نظروں کو جھکانا, شرمگاہوں کی حفاظت ہے, شادی کرنے کی بات ہے, ہم نے سب بتا دیا, اب تم جانو اور تمہاری قسمت. ایک آرڈیننس آ گیا, ایک لا پاس ہو گیا, نہیں مانتے تو نہ مانو. اب بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان مسئلوں کو قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں؟ یہ قرآن جو بول بول کے بلاتا ہے, ہم صرف اس کو اس بات پہ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ مسلک ہیں اور یہ اختلافات ہیں اور قرآن نہ پڑھو اور یہ نہ کرو, تو پھر نسلوں کا حال کیا ہوگا؟ کتنی شرم کی بات ہوگی قیامت کے دن جب ہمیں اپنی ہی نسلوں کے اندر داغ دھبے دکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جی کافی زیادہ ہلا دینے والی آیات تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑے کبھی گناہ سے محفوظ رکھے. تو واقعی جو استاذہ نے ابھی اینڈ میں جو چیزیں بتائی ہیں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں اس کو بالکل غلط نہیں سمجھا جاتا, جو شادیوں میں ناچ گانا اور اس طرح کی چیزیں, تو اب ہم اس کو ماڈرنزم کا نام دے رہے ہیں نا. تو یہ واقعی فتنوں کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے میڈیم کے لحاظ سے, اپنے لحاظ سے, کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو براڈ مائنڈ بنا رہے ہیں نا, بہت زیادہ جی ایڈوانس اور ماڈل, اور ہم بڑی ہائی سوسائٹی کے باندھ رہے ہوں, ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا, بس تکبر اور یہ چیزیں شو آف بہت زیادہ ہو گئے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ رکھے آپ نے کیا سیکھا ابھی اس سے, تھوڑا سا بس ہم دو تین منٹ کا ریکیپ کریں گے تو ان شاء اللہ ہم نیکسٹ ابھی اپنا جو ہے نیکسٹ لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ بہت زیادہ ایسے دل کو خراب کرنے والا تھا اس طرح, بہت دل بوجھل ہوا ہے ان کو سن کے کس کس طرح کے حالات پہلے بھی آئے اور اب بھی آج کل اس طرح کے آ رہے ہیں. جی میری آواز بہت لو ہے آپ ٹھیک ہے؟ میرے پاس تو میرا مائک فل ہے, مائک میرا اس میں تو میں نے والیوم فل رکھا ہوا ہے. ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیں ابھی ٹھیک ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دے. ٹھیک ہے جی. کیا سیکھا ہے آپ نے آج کی آیات سے؟ ابھی کل بھی بہت زیادہ جو نکاح کے لحاظ سے اور کس طرح کی چیزیں بتائیں, اسلام نے کیسے الفحاشی کے دروازے بند کیے ہیں. دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے راستے بتائے ہیں. اگر آپ کی نکاح میں ساتھ نہیں, جیسے ایک صحابی آئے تھے پہلے بھی پیچھے بھی گزرا ہے تفسیر میں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا زنا کرنے کو دل کر رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم روزے رکھا کرو. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں گے آپ کا جو ہے نفس آپ کا جو ہے آپ کو بہکائے گا نہیں, بھٹکائے گا نہیں. آج کل تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اور زیادہ, جیسے استاذ نے کہا کہ وہ ڈیٹیل سے بتایا تھا مغرب میں کس طرح بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایسے بنایا جائے غلط قسم کی چیزوں میں. سو مینی گرلز ان آور فیملی بیکاز آف اسٹیٹس بوائز ریجیکٹڈ. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم سب نے بہت زیادہ اپنوں کے لیے دعا کرنی ہے, بہت زیادہ سوسائٹی کو پاک کرنے کے ٹولز ایکسپلین کیے. صحیح بات ہے, اگر واقعی ہم نے قرآن حدیث کا علم لیا ہوتا تو ہماری سوسائٹی میں شادی کے لیے لمبی ڈیمانڈیں نہ ہوتی. بالکل صحیح بات ہے, نکاح کو آسان بنانے میں ہی سوسائٹی کی فلاح ہے. صحیح بات ہے. آئی وانٹ ٹو آسک دیم ٹو ریڈ دیز آیاز. جی یہ آپ کیا کہتے ہیں, اس لیے ابھی آپ سر نور ابھی یہ والی آیات سٹارٹ ہوئی تھی, اس لیے ہم نے آپ کو بار بار بولا تھا کہ سب کو بنائیں یہ سنیں, لیکن جو نہیں سننا چاہے گا ان کے سامنے آپ اتنی ڈیٹیل سے بتائیں گے تو تب بھی نہیں مانیں گے. تو ہم بس کیا ہے دعا کر سکتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت پریشان ہوتے تھے کہ کاش یہ قریشی مکہ جو ہے لے لیں, ایمان لے آئیں, بڑی کوشش کرتے تھے, پھر ان کی وجہ سے دوسروں کو اگنور کرنا. یہ انشاءاللہ پہ آگے جا کے آیات میں سنیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر لی کہ ایک شخص تم سے علم لینا چاہتا ہے تم ان کو ان لوگوں کی وجہ سے اگنور کر رہے ہو کہ جو تمہیں بالکل امپورٹنس نہیں دیتے, نہ وہ ایمان لائیں گے کیونکہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. آئی وانٹ ٹو آسک دیم ٹو ریڈ دی آیات بٹ اٹس ہارڈ ٹو ایکسپٹ دس کھرا سچ. جی بالکل, جس یہ قرآن کی سمجھ نہ ہونے کی ساری وجہ ہے. قرآن کی سمجھ بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہم ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تو بس یہ دعا کریں, دعا کریں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں, خاص کر وہ جو دعا ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ضرور دعا کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ریکیپ کریں گے آیت نمبر سورہ لیسن نمبر 186 سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں بھی آج ہمارا سارا کمپلیٹ نہیں ہوگا, وہ بھی کیونکہ کافی ڈیٹیل سے ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقی بعد میں بات کریں. آپ کو بریک بھی دیں گے, بریک کے پھر بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقی کرتے ہیں, انشاءاللہ اس پہ ریکیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والله يرزق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 180, آیت نمبر 35 سے 50, سورۃ نور. لیسن نمبر 180, آیت نمبر 35 to 50. لسی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نوری ہی کمشکات, مثال اس کے نور کی گویا کے ایک تاک ہے. فیہا مصباح, جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ, چراغ ایک شیشے کی کندیل میں ہے. الزجاجہ کأنہا, کندیل گویا کے وہ. کوکبن دریون, ستارہ ہے چمکتا ہوا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ, جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے. زیتون کے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف. یکاد زیتوہا, تیار ہے تیل اس کا, یعنی قریب ہے اس کے کہ تیل اس کا. یدیئو, کہ جل اٹھے. ولو لم تمسس نار, اور اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ. نورن علی نور, نور پر نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء, ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ, گھروں میں حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے. ان ترفع, یہ کہ بلند کیے جائیں. ویذکر فی حسمہ, اور ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا. یسبح لہ فیہا, تسبیح کرتے ہیں اس کی اس میں.
بِالْغُدُوِّ وَالْآثَارِ صبح اور شام، رِجَالٌ ایسے لوگ، لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت، ولا بَيْعٌ اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور ادا کرنے سے زکاۃ، یخافون یوما ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب الٹ جائیں گے جس میں دل، والابصار اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، احسن ما عملو بہت اچھا اس کا جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم من فضلہ اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال، کسراب ریت جیسے ہیں، بقیعت اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب آپ تجوید سنائیں تو اس کو غور سے پڑھیے گا، بعض لوگ اس کو بکیا کہہ دیتے، باقی زیر پڑھنی اصل میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کو پھر دیکھیے، بقیعت میدان میں، یکسبہ سمجھتا ہے اس کو، ظمآن پیاسا، ماءً پانی، حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا نہ پائے اس کو کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ اور پائے اللہ کو اپنے پاس، فوفاہ حسابہ تو وہ پورا دے دے اس کو حساب اس کا، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد کرنے والا ہے حساب، او کا ظلمات یا جیسے اندھیرے، یعنی اندھیروں کی مانند، فی بحر سمندر میں، لجیجی گہرے یعنی ڈیپ اوشن، یکشاہو چھا جاتی ہو اس پر، موجم موج، من فوقی ہی موجن ایک موج کے اوپر، من فوقی ہی صحاب اس کے اوپر بادل ہوں، ظلماتم بعدہا اندھیرے ہی اندھیرے باز اس کے، فوق بادل اوپر باز کے، اذا اخرج یدہ جب نکالے ہاتھ اپنا، لم یکد یراہا نہ قریب ہو کہ دیکھ سکے اس کو، ومن لم یجعل اللہ اور وہ شخص کے نہ کرے اللہ لہو نورن
لہو نورن
اس کے لیے نور
اس کے لیے نور
فما لہو من نور
فما لہو من نور
پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور
پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور
علم تر
علم تر
کیا نہیں دیکھا تم نے
کیا نہیں دیکھا
ان اللہ بے شک اللہ یسبح لہ کے تسبیح کرتا ہے اس کی من فی السماوات والارض ہر ایک جو آسمانوں اور زمین میں ہے والطیر صافات اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے کل قد علم سب بے شک جانتے ہیں صلاتہ اپنی نماز و تسبیحہ اور اپنی تسبیح واللہ علیم اور اللہ خوب جانتا ہے بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی وإلی اللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے علم تر کیا نہیں تم نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ یسجی صحابا چلاتا ہے بادلوں کو ثم یؤلف بینہ پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں ثم یجعلہ پھر کر دیتا ہے ان کو رکاماً تہ بتہ فطر الودق پھر تو دیکھتا ہے بارش کو یخرج من خلالہ برستی ہے ان کے درمیان سے اور اگر دوسرا کریں تو کیا ہوگا پھر تو دیکھتا ہے میہ کو نکلتا ہے ان کے درمیان سے من السمائی اور نازل کرتا ہے آسمان سے من جبال پہاڑ سے فیہا من بردن فیہا من بردن اس میں اولے ہیں فیصیب بہ من یشاء پھر برسا دیتا ہے اس کو جس پر چاہتا ہے وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ اور ہٹا دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے یَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی يَسْحَبُ بِالْأَبْصَارِ کہ اچک لے جائے بینائی کو یعنی ویژن کو یقلب اللہ اللیل والنہار بدلتا ہے اللہ رات اور دن کو ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرت لأولی الابصار البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے واللہ خلق کل دابت اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر جاندار کو مما ان پانی سے
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي
پس ان میں سے باز چلتے ہیں
عَلَى بَطْنِهِ
اپنے پیٹ پر
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي
اور ان میں سے باز چلتے ہیں عَلَى رِجْلَيْن
اپنے دونوں پاؤں پر
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي
اور ان میں سے باز چلتے ہیں
عَلَى أَرْبَعٍ چار پاؤں پر
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر
بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے
لقد انزلنا آیات مبینات
بے شک نازل کی ہم نے روشن آیتیں
واللہ یہدی من یشاء
اور اللہ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے
الی صراط مستقیم
سیدھے راستے کی طرف
ویقولون آمنا باللہ
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر
وبالرسولی
اور رسول پر
واطعنا
اور حکم مان لیا ہم نے
ثم يتولى فريق منهم
پھر پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے
من بعد ذلك
اس کے بعد
وما اولئك بالمؤمنين
اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
اور جب بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان
اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
پھر ایک گروہ ان میں سے
معرضون
منہ پھیرنے والے ہیں
وَإِن يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ
اور اگر ہو حق ان کے لیے
یعنی ان کو فائدہ ہوتا اسلام کو مان کر
يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
چلے آتے ہیں اس کی طرف متی ہو کر
یعنی فرماوردار بن کر
افی قلوبہم مرضن
کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے
امیر تابو
یا وہ شک میں پڑے ہیں
ام یخافونا
یا وہ ڈرتے ہیں
حیف اللہ علیہم ورسولہ
یہ کہ ظلم کرے گا اللہ اور ان کا رسول ان پر
بل اولئک
بلکہ یہی لوگ
ہم الظالمون
وہی ظالم ہیں
بس جی تلاوت سنتے ہیں یہاں تک
اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة كأنری یوقد من شجرة مباركة زيتونة ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض خرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
بہت ہی مشکل آیات ہیں سمجھنے کے اعتبار سے نہیں پڑھانے کے اعتبار سے. ایسا لگتا ہے کہ کسی ماسٹر پیس کو اگر آپ اور خوبصورت کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً وہ خراب ہو جاتا ہے. اپنے الفاظ معنی مفہوم کے اعتبار سے بہت خوبصورت آیتیں, اور وہ آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہو ویسے ہی اس کا پڑھنا پڑھانا مشکل لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنے اور سننے کی توفیق نہ دے کہ جو واقعی اس کو بری لگے, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہاں بھی قرآن پاک میں یا کہیں بھی کوئی بات آئے تو ہمارے لیے اس میں یہی چیز ہے کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود کو کہا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں, جہاں تک ایک مفہوم ہے وہاں تک چل کے پھر انشاءاللہ ہم واپس ڈسکشن کے لیے پیچھے پلٹیں گے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک تاک ہو اس میں چراغ ہو. تصور ملاتے جائیے, امیجنیشن میں کچھ نہ کچھ آئے گا. المصباح في زجاجة, وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے, جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے تیل سے, جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے. یکاد زیتھا یدیء ولو لم تمسسہ نار, قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور علی نور, یہ تو نور ہی پر نور ہے. یهدی اللہ لنوره من یشاء, پہنچا دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے, یا رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے. ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم, اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جو انسانوں کے زندگی کے معاملات کو درست کرنے والی تھی. اب یہاں سے اگر آگے آپ دیکھیں تو منافقین کا قصہ شروع ہونے والا ہے, کیونکہ ان آیات کے فوراً بعد نفاق کا ٹاپک چلے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اللہ کہہ کر منافقوں کی توجہ دلائی کہ دیکھو تم جو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہو, نئے سے نئے فتنے اٹھاتے ہو, کبھی اسلام کے نام پہ, کبھی رسول کے نام پہ, کبھی اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام پہ, تو یاد رکھو کہ یہ رسول خود نہیں آیا. لفظ رسول ہی بتاتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بھیجنے والا ہے, اور کس نے بھیجا ہے؟ وہ اللہ ہے. کون سا اللہ؟ اب اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کو نور السماوات والارض کہا گیا، تو ضرورت ہے پہلے دیکھیں کہ نور کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اب یہاں اس نور سے کیا مراد ہے۔ بس مفسرین نام لیے بغیر آپ کو ان کی نور کی تفسیر بتاؤں گی۔ کہتے ہیں ایک تفسیر کے مطابق نور کیا ہے کہ جو خود اپنی ذات سے ظاہر ہو اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہو، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو خود ہی چمک رہی ہوتی ہیں بس، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف چمکا رہی ہوتی ہیں، لیکن نور کیا ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ بس آپ دیکھیے کہ الیکٹریسٹی بجلی خود نہیں چمکتی لیکن اس کی وجہ سے بلب چمکنے لگتے ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں جو خود چمکتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے چمکیلے کپڑے کوئی اور گلیٹر، لیکن دوسروں کو نہیں چمکاتی، لیکن نور کیا ہے کہ جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے۔ اسی طرح ایک اور تفسیر، نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت باصرہ پہلے محسوس کرتی ہے، یعنی بصارت کی قوت۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نور اس کیفیت کا نام ہے جس کو پہلے انسان کی آنکھیں محسوس کرتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہیں جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب یہ تعریف ہے، آپ اس کو سمجھ سکے تو سمجھ جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اور ہماری اصطلاح میں بھی چاند کی روشنی کو نور کی روشنی کہتے ہیں اور سورج کی روشنی کو نار کہتے ہیں۔ چاند کو اگر آپ دیکھیں تو چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، جو لوگ تھوڑی سی سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چاند خود بالکل ایک ایسی ہے جیسے یہ زمین ہے، بالکل مٹی کی، لیکن سورج اس اینگل سے چاند پہ پڑتا ہے کہ وہ ہمیں چاند چمکتا ہوا دکھتا ہے۔ تو پھر اس روشنی کو دیکھیں تو نور وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی نہیں ہوتی، مستعار لی گئی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے لیں تو کیا یہ ساری تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے فٹ ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ساری مخلوق ہیں۔ اگر جتنی بھی چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا اور دیکھا، اگر ان کو سامنے لیں تو اللہ کی ذات کو اللہ نور السماوات والارض کہنے میں تھوڑی سی مخلوق کی تشبیہ آتی ہے۔ تو لہذا اگر ہم اس لفظ اللہ نور السماوات والارض کو ایک تو اس معنی میں لیں گے کہ اللہ منور السماوات والارض، منور کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا، کہ اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، ان کو روشنی دینے والا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ساری کائنات کو روشنی دیتی ہے۔ اس سے اگر مفہوم سمجھیں تو بالکل واضح مفہوم ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی روشنی ہے، سورج کے اندر روشنی ہے، چاند کے اندر ہے، ستاروں کے ہے، آج کی ہماری آرٹیفیشل چیزوں میں ہے، تو ان ساری روشنائیوں کا یا ان ساری روشنیوں کا جو پیچھے سورس ہے نا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے ایک ماخذ ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ پانی کا، پھر وہاں سے پانی آگے جاتا ہے، پھر اور جگہ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ بنیادی طور پہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایک معنی ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کی ذات سے یہاں کائنات میں روشنی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کائنات میں روشنی نہ ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کی ذات سے اس کائنات کے اندر روشنی ہے۔ خاص طور پہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے وقت مانگی گئی دعاؤں کو آپ دیکھیں تو اس میں اکثر اللہ تعالیٰ کو نور کہنے کا، یا اللہم انت نور السماوات والارض، اسی طرح دعائے نور میں ہم پڑھتے ہیں جس کے اندر بھی اسی قسم کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں پہلی چیز یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی ذات کی وجہ سے کائنات میں روشنی ہے۔ چلیے ایک لمحے کے لیے ذرا اس کو محسوس تو کریں، اگر اللہ کی ذات اس کائنات کو روشنی دینا بند کر دے تو کیا ہوتا؟ کھٹا ٹوپ اندھیرے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا، اور بالکل ایسے لگتا کہ جیسے ہمیں رات اور دن کا فرق تو چھوڑیں، کسی اور چیز کا بھی فرق نہ پتا چلے۔ آزمانا چاہیں تو بالکل کسی چھوٹے سے کمرے میں جہاں ایک ہلکا سا بھی سوراخ نہ ہو، وہاں پہ جا کے اندھیرے میں رات کو بند کر کے خود کو دیکھیں۔ اب یہ ایک عام معنی ہے۔ اسی طرح آپ دوسرا معنی دیکھیں گے کہ یہاں نور سے نور ہدایت مراد ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ الحادی السماوات والارض، اللہ ہدایت دینے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے، زمین و آسمان کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی یہی تفسیر کی کہ اللہ ہادی اہل السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو ہدایت دینے والا. اس صورت میں اگر ہم نور کو کہیں تو یہ ہدایت کا نور کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، اللہ کو ماننا، توحید، وحدانیت کا اقرار. اسی لیے اس کے برعکس کو کفر کہتے ہیں، اور کفر اندھیروں میں ہے. ہم قرآن پاک میں بہت مقامات پہ ظلمات کا لفظ کفر کے لیے پڑھتے ہیں، اندھیروں کے لیے پڑھتے ہیں. تو لہذا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نور ہدایت نہ دے تو پھر اس کا حال کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پہلی بات تو واضح ہوئی کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو چمکانے والا ہے، روشنی دینے والا ہے، اور دوسری بات ہے کہ نور ہدایت دینے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس کو محسوس کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہوئے دکھتے ہیں. اللہم لک الحمد، تعریف ہے، انت نور السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا نور ہے، ومن فیہن ولک الحمد، اور جو کچھ ان کے بیچ ہیں ان کا بھی، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے. کافی لمبی دعا ہے، تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اللہ کو نور کہتے ہیں. اسی طرح جب ہم 99 نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نام النور بھی ہے، روشنی کا مرقع. اور اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو نور کہا. ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تو نور ہے، اس کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے. اس لیے اس بات پہ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. تو کیا پھر یہاں نہیں دیکھ سکتا تو آخرت میں بھی نہیں دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کروایا جانا صحیح احادیث سے ثابت ہے. اب فرق کیا ہے پھر؟ آج نہیں دیکھ سکتے، کل دیکھیں گے. تو فرق کیا ہے کہ آج ہماری جو آنکھیں ہیں نا، یہ اس دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سماعت کو، بصارت کو، ہماری ساری صلاحیتوں کو بڑھا دے گا، کھانے کی، پینے کی، حتیٰ کہ جسم میں خواہشات، جذبے اور جو بھی ایموشنز ہوتے ہیں یہ بھی بڑھ جائیں گے. روایات میں تک ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دے دی جائے گی وہاں. تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے گا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم؟ تو چلیے یہ اوپر لگی ہوئی لائٹ کو دیکھیے، کتنی چھوٹی سی ہے. آپ امیجن کریں کہ یہاں ایک فانوس لگاؤ، آپ فانوس کی طرف نظریں بھر کے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھوں کو درد ہونے لگتی ہے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، باہر نکلیں. خوب چمکتا ہوا سورج ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کو؟ آج سائنس نے بھی بتا دیا کہ وہ سورج سے جو رویز نکلتی ہیں وہ ہماری آنکھ کے چھوٹے سے کارنیا میں فٹ ہی نہیں آتی، تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں چندھیانے لگتی ہیں. تو یہاں سے سمجھ جائیں کہ سورج جو مخلوق ہے، جس کو روشنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملی، تو کیا پھر اس کو نہ دیکھ سکیں تو اللہ کی ذات کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہاں عقیدے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا خود اپنے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور خاص طور میں تصوف کے نام پہ اس مسئلے کو بہت اچھالا گیا. ان کا خیال ہے کہ ہمارے جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ ایک خاص مقام پہ جب ولایت کے پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اور اللہ کے بیچ کے حجاب اتر جاتے ہیں. تو پھر پوچھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ سورۃ اعراف میں ہم پڑھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا کہا گیا؟ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ چاہیں تو ایک تجربہ کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہلکا سا حجاب ہٹایا اور پہاڑ تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا. اس منظر کو دیکھے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور کہا اللہ تعالیٰ آج کے بعد جے نہیں کہوں گا. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ صدائے لن ترانی سن کے چپ ہوں میں فرقت کا مارا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تقاضوں کی اب جرت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ کو اپنا آپ نہیں دکھایا تو مجھے کیسے دکھائے گا. تو لہذا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. لیکن یہ نور اتنا بڑا ہونے کے باوجود کہاں سما سکتا ہے؟ ایک بندہ مومن کے دل میں. آیت کا اگلا حصہ تھوڑا سا آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ آیتوں کو دیکھیں گے اور جو جو چھوٹی چھوٹی باتیں کہی جائیں اس کو نوٹ کرتے جائیں گے تو غلطی نہیں کھائیں گے، ورنہ اس آیت کی تفسیر میں بہت مغلطے لگ جاتے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر کی گئی کہ یہ جو اگلا حصہ ہے یہ بندہ مومن کا دل ہے، کہ اللہ کہاں ہے؟ نور ہے۔ اللہ کون ہے؟ نور ہے۔ اب اللہ کا یہ نور کہاں سما سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو زمین و آسمان میں نہ سما سکا وہ بندہ مومن کے دل میں سما گیا۔ تو یہاں سے مثال دے کے بتایا گیا کہ مثل نوری ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک مشکات جیسی ہے۔ مشکات کا لفظ شین کاف واو سے ہے۔ مشکات کہتے ہیں نش کو، جیسے پچھلے دور میں لوگ ایسی تاکچے بنا لیتے تھے، دیوار کے اندر ہلکی سی جگہ بنا کے اس کے اندر ایک چراغ رکھا جاتا تھا، اس کو مشکات کہتے تھے۔ آج بھی ایک بہت معروف کتاب ہے حدیث کی، مشکات المصابیح، اس کے اندر مختلف احادیث کو جمع کیا گیا ہے مختلف کتابوں سے لے کر، تو یہ وہی لفظ ہے۔ فرمایا کہ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال جو ہے وہ مشکات کی طرح ہے۔ امیجن کریں کوئی دیوار ہے اور اس کے اندر یوں ایک ہلکی جھری سی بنی ہوئی ہے، کوئی شاید پچھلے دور کا منظر آپ کے ذہنوں میں ہو کسی جگہ، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ دیواروں کے اندر جگہ بنا دیتے تھے اور اس میں پھر چراغ جلائے جاتے تھے تاکہ ہوا آئے تو وہ اس کو نہ لگے۔ چلیے اب اس کو سوچ لیا، اب اس مشکات کے بعد آگے کیا ہے؟ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک مشکات کی طرح۔ فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ ہے، وہ مصباح کیا ہے؟ چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور جو چراغ ہے وہ شیشے کی کندیل کے بیچ میں، یعنی جس کے چاروں طرف شیشہ ہے۔ امیجن کریں بندہ مومن کا جو دل ہے نا، جو جسم ہے جس کو آپ ریبس کہہ سکتے ہیں، پسلیاں، یہ ایک مشکات کی طرح۔ فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہے۔ چراغ کیا ہے؟ بندہ مومن کے دل کے اندر ایمان کی روشنی۔ المصباح فی زجاجہ، زجاجہ کیا ہے؟ بندہ مومن کا دل، پہلے جسم کا سکیلٹن ہوتا ہے، پھر بیچ میں دل ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ اور زجاجہ کیسا ہے؟ الزجاجت کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ جو شیشے کا فانوس ہے یا اس کے زجاجہ ہے وہ بالکل اس طرح جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ مومن کا دل صاف شفاف شیشے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایمان کی جو حرارت آتی ہے اور جو روشنی آتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اس کو ایک تیل سے ملتی ہے۔ تیل کیا ہے یہاں؟ زیتون کا تیل۔ لیکن اس مثال کو اگر ساتھ ساتھ لیتے جائیں تو یہ ہے علم کا تیل، وحی الہی کے ساتھ انسان کے تعلق کے جڑنے کا تیل۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک بندہ مومن کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور جب دل کا آئینہ صاف ہوگا، روشن ہوگا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہے۔ زیتون کے تیل سے مراد یہاں کیا ہے کہ جس طرح زیتون کا تیل بہت پیور ہوتا ہے، خود بخود جل جاتا ہے، اس کو نچوڑنا نہیں پڑتا، اسی طرح ہر بندہ مومن کے دل میں علم کی طلب ہوتی ہے، وہ فطری طور پر توحید پر ہوتا ہے، اور لا شرقیت ولا غربیہ، کوئی تعصب نہیں ہوتا، وہ مشرقی یا مغربی نہیں ہوتا، مشرق میں جائے تو اس کا ایک رنگ اور مغرب میں جائے تو اس کا دوسرا رنگ، ایسا نہیں ہوتا، وہ مشرق اور مغرب کا فرق کر کے کچھ چیزوں کو جائز اور کچھ کو ناجائز قرار نہیں دے لیتا کہ اب مشرق میں ہوں گا تو پھر یہ کام کر لوں گا اور مغرب میں جاؤں گا تو پھر یہ کرنا تو میرے لیے آسان ہے اور اس طرح سے کرنا ہوگا، نہیں۔ مومن جہد سے پاک ہوتا ہے، وہ ہر جگہ، وہ زمین پہ چلتا ہے تو اللہ کا نمائندہ بن کے چلتا ہے، اور اس کو بالکل اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ اب یہ تو تھا بندے کے دل کے اندر وہ نور جو اللہ نے دیا، اور یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحیح روایت سے ہم پیچھے بہت دفعہ سن چکے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو یہ نور فطرت ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ یکاد زیتھا یدیئ، قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اور اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ یعنی بندہ مومن کے اندر ہدایت کی اتنی طلب اور اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اگر اس کو باہر سے کوئی اچھا ماحول بھی نہ ملے، کوئی استاد نہ ملے، کوئی مدرسہ اس کو نہ ملے، کوئی نیک ساتھی نہ ملے، لیکن فطرتاً وہ بڑا نیک ہوتا ہے۔ ایک بچے کو کسی جنگل میں بھی چھوڑ کے آ جائیں تو وہ بچہ فطرت کی رہنمائی میں ہی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے گا، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ نور فطرت تو پہلے سے موجود ہی تھا، اوپر سے مل گیا نور وحی، وحی کا سلسلہ جڑ گیا، قرآن سے جڑ گیا، حدیث سے جڑ گیا، اللہ کے نبی کا ساتھی بن گیا، یا کسی بھی دور میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی، تو یہ کیفیت ہے نور علی نور، روشنی پہ روشنی، ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ بندہ مومن پیدا فطرت پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اچھا ماحول مل گیا، یہ نور علی نور ہے۔ گھر والے بھی مسلمان تھے، وہ مشکلات نہیں سہنی پڑی دین کے راستے میں جو دوسروں کو سہنی پڑی۔ پھر اسی طرح ایک بندہ مومن مسلمان گھر میں تو پیدا ہوا لیکن با عمل مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، یہ پھر نور علی نور ہوا۔ پھر ایک بندہ مومن ذرا سا شعور کے والا بچہ ہوا تو اس کو خود قرآن مل گیا، اسلام مل گیا، تعلیم مل گئی، علم کا تیل مل گیا، تو اب تو اس کا حال کیا ہے کہ نور علی نور، ہر طرف سے چمکتا ہوا دکھتا ہے، ہر معاملے میں اس کے چمک ہی چمک ہے، اس کے اخلاق اچھے، اس کے کردار اچھا، اس کے معاملات اچھے۔ وہ صرف ایک رٹی رٹائی نیکی کو نیکی نہیں کہتا، بلکہ اس کی زندگی ساری نیکیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ حقیقت میں پھر دنیا کے اندر روشنیاں پھیلانے والا ہوتا ہے۔ نور علی نور کا یہ بھی مفہوم ہے کہ پہلے تو خود ہی چمک رہا تھا، پہلے خود عمل کیے، پہلے خود سیکھا، اب دوسروں کو چمکانے لگا، ماحول کو بدلنے لگا۔ سونے پہ سہاگا، اس کی تو کیا کہنے کی بات ہے، اس کا تو کیا حال ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتا ہے۔ اور یہ نور کس کو ملتا ہے؟ یہد اللہ لنوره من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کی چاہے، یعنی جس کو اللہ چاہے اپنے اس نور کی طرف بلا لیتا ہے، نور ہدایت مراد ہے ادھر۔ اور یہ مثال دے کے کیا کہا، وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ مثالوں سے بات کیسے سمجھائی جاتی ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون اس نعمت نور کا مستحق ہے، کس کو نور حق کی سچی طلب ہے، اور کون دیکھتے دکھاتے سنے سنائے میں آ کے نور کی طلب میں آ گیا، کون ہے جو دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے نور کا سفر طے کر رہا ہے، اور کون ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی ضروریات کو چلاتے ہوئے اس کو پورا کرتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آیت ایک ہلکے سے خلاصے کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ ہم اب تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے، یہاں ایک دو لفظوں کے روٹ ورڈز لکھ لیں۔ مشکات کا تو میں نے آپ کو لکھا دیا، شین کاف واو، تھوڑا سا کم بولا جانے والا لفظ ہے۔ اسی طرح پھر ایک لفظ ہم نے اس میں دیکھا، کوکب۔ کوکب جو ہے یہ ربائی ہے، کاف واو کاف با، کوکبن ستارے کو کہتے ہیں۔ پھر دریون کا لفظ دیکھیے، دال را حمزہ، چمکتا ہوا۔ اللہ کے نبی کا ایک لقب آپ نے کبھی سنا ہوگا، در یتیم۔ تو دریون کے دو روٹ ہیں، دال را بھی ہے اور دال را حمزہ بھی ہے۔ اگر دال را ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چمکدار، شائنی کے معنوں میں، اور اگر دال را حمزہ ہو تو پھر دور کرنا، ہٹانا۔ چمک بھی جب بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ پھر اس جگہ سے ہٹنے لگتی ہے، اور اسی طرح ستارہ اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے ایک مومن کے دل کے اندر موجے مارنے والے اطمینان، سکون اور خوشیاں کو یہاں تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ایک بندہ مومن کے دل میں آتا ہے تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے، بس اس کی زندگی تو نور سے بھر جاتی ہے۔ حضرت عبید بن کعب اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یعنی مثل نور ہی کی مشکات، تو یہ کس کے نور کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال اس مومن کی ہے۔ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کیا کریں، اور یہ باتیں سنتے تو آپ کے چہرے سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے اندر اتر رہا ہے۔ کہا کہ یہ مثال اس مومن کی ہے جس کے دل میں اللہ نے ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی بات کی کہ اللہ نور السماوات، پھر قلب مومن کے نور کا ذکر کیا کہ اللہ کا یہ نور ایک مومن کے دل کے اندر رہتا ہے۔ بعض کہتے ہیں مثل نور ہی کی بجائے مثل نور من آمن بہ بھی ہے اس کی ایک عرت، کہ جو اس پر ایمان لے آتا ہے پھر اس کے نور کا کیا حال ہوتا ہے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے کے دیکھیں ہمارے دلوں میں کیا اللہ کا یہ نور آ چکا, کیا حقیقت میں ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ کی ذات جو ہے اس نے ہمارے دلوں کے اندر روشنی ڈال دی ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا دل روشن ہوتا ہے. جب دل روشن ہوتا ہے تو آپ کو چہرے ہاتھوں اور دوسری چیزوں کی تو اتنی زیادہ فکر ہی نہیں رہتی. بعض لوگوں نے اس آیت سے خلول اور نہ جانے کیا کچھ اخذ کیا. کبھی آپ نے سنا ہوگا اندر تو باہر تو سامنے تو پیچھے تو, یعنی تصوف کے نام پر حلول کا ایک نظریہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ ایک خاص عرصے تک کچھ خاص قسم کی عبادات جب کر لیتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے. بعض لوگ پھر اتنے زیادہ ان چیزوں پہ کیوریس ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی جسمانی تقاضوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. درست طریقہ نہیں ہے. یہاں ایک جملہ لکھ لیں, اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ساتویں آسمان پر ہے. وجود کے ساتھ, جیسے میرا اور آپ کا یہ وجود ہے, اللہ کا وجود ہے, حقیقت ہے. ایک موقع پہ ابو جہل نے بھی پوچھا تھا اللہ کے نبی سے کہ بتا تیرا خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے, پیتل کہہ کے سونے کہہ کے چاندی کہہ. اس نے تو قیاس کیا تھا اپنے بتوں پہ کہ ہمارے بت ان چیزوں سے بنے ہوئے تو شاید اللہ بھی ایسا ہوگا. تو اس پہ اس کے مطالبے پہ صورت نازل ہوئی تھی, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو لہذا اپنے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ ہے, لیکن اپنی صفات یعنی بصارت سماعت علم مدد نصرت ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ. ہمارے ہاں ایک جملہ بہت کیئرلیسلی بولا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ جی ہر جگہ ہے. کیسے ہے اللہ ہر جگہ؟ اپنی صفات کے ساتھ. ہاں اللہ ہر جگہ ہونے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ البصیر ہے, ہر جگہ سمیع ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ النصیر ہے, لیکن وجود کے ساتھ وہ وہاں موجود ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ ہر جگہ بندے کو کہیں جی تیرے ساتھ بھی اللہ میرے ساتھ بھی اللہ, تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. ہم جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں یا کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہوتا ہے. غلط بات ہے, اس سے بہت سارا شرک پھیل جاتا ہے. اور ایسی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس لیے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, دل انسان کا ہاتھ میں اور مٹھی میں آ جاتا ہے کہ اللہ کوئی بات ایسی نہ کہلوانا کہ صرف زبان کا چسکا ہی ہو جائے اور بات اچھی لگے لیکن ویسی نہ ہو جو تو کہہ رہا ہے اور جیسا تو ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ مومن کے دل کو دیکھیں کہ اس کے اندر ایک شمع جو روشن ہوتی ہے نور کی, تو بالکل آپ انسانی وجود کو دیکھیں. کبھی آپ کسی ڈاکٹر کی شاپ پہ جا کے دیکھیں تو بڑے بڑے پوسٹرز بھی لگے ہوتے ہیں, ریبز ہوتی ہیں باہر جو پسلیوں کا ایک اسکیلٹن ہوتا ہے, پھر اس کے اندر ایک دل ہوتا ہے, پھر دل کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جہاں دھڑکن ہوتی ہے. بالکل انسان کا حال یہی ہوتا ہے, انسان ایک مشکات کی طرح. اب آپ سوچئے کہ بندے کے دل میں اللہ کی یہ محبت آتی کیسے ہے اور کب آتی ہے؟ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. ایمان جو ہے نا شروع میں ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. پہلے انسان کا دل روشن ہوتا ہے, پھر ہوتے ہوتے یہ روشنی اس کے سر سے پاؤں تک آتی ہے. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میرے سر سے پاؤں تک ایک انگلی پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نافذ ہو. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا دیکھیں گے, لوگ مجھے برا کہیں گے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ایک دفعہ دعا کریں دل میں نور آ جائے, ہمارے دل کھل جائیں, ہمارے دل کے اندر جذبیت آ جائے, شرح صدر ہو جائے. جب دل میں اللہ کا دین آ گیا, اللہ کی محبت آ گئی, آپ کو کبھی پرواہ نہیں لگے گی کہ آپ دکیا نوسی لگتے ہیں اس حلیے میں, کہ آپ پینڈو لگتے ہیں, کہ آپ بڑے لگتے ہیں, کہ آپ چھوٹے لگتے ہیں, آپ کون سے لگتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ کے حکموں کو ماننا مشکل لگتا ہے ان کا حال کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی یہ نور نہیں آیا. اب دیکھیے کہ دنیا میں سب سے پہلا چراغ جو جلا تھا وہ کس کے دل میں جلا ہوگا؟ آج کے دور کے مسلمانوں کے ناطے سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. وہی الہی کی صورت میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان کا ایک چراغ روشن ہوا. ہوتے ہوتے اس روشنی سے پھر کیا ہوا, دوسرے چراغ جلتے گئے. ابو بکر کا چراغ, پھر حضرت خدیجہ کا دل کا چراغ جلا, اور ہوتے ہوتے آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی مکہ کی. ٹھیک ہے دبے ہوئے تھے, ایمان سچا تھا ان میں. آپ کہتے ہیں کہ پھر مکہ میں ایمان والے اتنے جو آ چکے تھے تو پھر کیوں روشنی نہ بنی؟ اس لیے کہ آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کے روشن ہونے یا اس کے ذریعے سے روشنی ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز روشن ہو، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی کپڑا نہ ڈال دیں. بس اگر اس لائٹ کے اوپر ہم کالے رنگ کا کپڑا ڈال دیں گے تو لائٹ نہیں رہے گی نا، ہمیں نہیں دکھے گی. بالکل اسی طرح سے مکہ کے اندر ایمان والے موجود تھے، چھوٹے چھوٹے چراغ جل چکے تھے، لیکن ابھی ماحول خوشگوار نہیں تھا، ابھی دھن چھائی بھی تھی، کہیں شک کی دھن تھی، کہیں الزامات کی دھن تھی، کہیں لوگوں کو مزید مختلف قسم کے حالات چاہیے تھے، اس لیے یہ چراغ چھوٹے چھوٹے دبے رہے. لیکن مدینہ میں آتے ہی پھر ایسے لگا کہ ایک بہار آ گئی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکھارا کہ وہ چھوٹے چھوٹے چراغ مل کر ایک بہت بڑی روشنی کا سبب بن گئے. بندہ مومن کے دل میں جب نور آتا ہے نا، کیونکہ کوئی بن کعب کی جو ہم روایت کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بندہ مومن کی بات ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ کا نور آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تاثرات ہوتے ہوں گے نا. ہم بھی تو آخر 18ویں پارے پہ پہنچ گئے، کیا ابھی تک ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ کیا ابھی بھی ڈاماڈول ہے؟ ابھی بھی شک ہے؟ ابھی بھی پریشرائز ہے؟ ابھی بھی سندیشے میں کہ کوئی ہم سے قرآن کا یہ تعلق چھڑوا لے گا؟ ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ ہماری سوچ بدل رہی ہے؟ تو سمجھ لیں کہ ابھی نور نہیں آیا، ابھی روشنی نہیں آئی. ورنہ یاد رکھیے کہ جب دل کے اندر ایمان آتا ہے نا تو چاروں طرف چمکتا ہے، نور نلا نور. بندہ مومن کی زندگی کا ہر پہلو اس سے خوبصورت ہوگا، ادھر ادھر پھیلتا ہے، عبادات اچھی، اس کے معاملات اچھے. اور آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تو کافی کمی ہے، تو پھر ذرا سوچ لیجئے کمشکات ان کو. دیکھیے کہ جو تاکچہ بنتا ہے نا اس کے لیے دیوار کو پہلے خالی کرنا پڑتا ہے، نش بولتے ہیں اس کو انگلش میں. اگر سوراخ نہ کیا جائے دیوار میں، اس کو خالی نہ کیا جائے، تو چراغ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اسی طرح جب تک ہمارے دل دنیا کی محبتوں اور دنیا داریوں اور دنیا کے ڈر اور دنیا کی خواہشات سے خالی نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کا چراغ نہیں اندر چلے گا. مادی چیزوں سے توجہ ہٹانی پڑے گی، پھر اللہ کی محبتوں کے چراغ جلائیں گے، پھر دیکھیے نور و نلا نور ہوگا. بے جان چیزوں کی محبت نکال کر الحی القیوم کی یاد بسا کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے دل کی رونق اور دل کا حل. کے کبھی لالٹین دیکھی ہوگی اپنے، پہلے دور میں لوگ چلاتے تھے. یہاں جو زجاجہ کا لفظ ہے نا، یہ لالٹین کا شیشہ دیکھ لیں. آپ دیکھیے کہ کسی بھی چراغ، یعنی یہ اوپر ہمارے جو بلب بھی لگا ہے، اس کے بھی تو اوپر ایک کور لگا ہوا ہے نا. جو لوگوں نے بلب کھول کے دیکھے ہو، آپ اس کا باہر کا کور نکالے تو اندر بالکل چھوٹا سا بلب ہوگا. کیوں لگایا یہ شیشہ؟ شیشہ یعنی زجاجہ کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک ہے حفاظت کہ کوئی چیز لگے تو فوراً نہ ٹوٹے. چلو پہلے شیشہ باہر سے ٹوٹ جائے پھر بلب پہ جائے. لالٹین کے بھی یہی حال ہوتا ہے کہ شیشے کی کور کو چوٹ لگ گئی تو کوئی بات نہیں، اندر جو ایک دیا جل رہا ہے وہ بچ جائے گا. تو ایک اس کا مقصد ہوتا ہے شیشے کا حفاظت، اور دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے مزید چمک کے لیے. کیونکہ شیشے کی خوبی کیا کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اندر سے چراغ کی چھوٹی سی لو جب جلتی ہے نا، تو اس کی کرنیں جب شیشے سے ٹکرا کے واپس جاتی ہیں نا، تو وہ روشنی بڑھ جاتی ہے. بس اسی چیز کو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں اگر ہم اس مثال میں دیکھیں تو زجاجہ کیا ہے؟ شریعت ہے. اللہ نے ہمیں ایک چمکتی ہوئی شریعت دی ہے، بے داغ قسم کی. کوئی حق تلفی نہیں، کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی مردوں کو اور عورتوں کو فرق نہیں کر دیا، کوئی عورتوں پہ پردے کی پابندیاں ڈال کے ظلم نہیں کیا. بالکل الزجاجت کا نہا کوکب دری، چمکتی ہوئی شریعت ہے ہماری. کوئی اچھی بچھی نہیں، کوئی ادھر کی بات ادھر نہیں، کوئی سیکولرزم نہیں، کوئی سوشلزم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری شریعت ہمیں دی. ہم جب اس شریعت کے اندر رہتے ہیں نا، اب امیجن کریں کہ جب تک دیا شیشے کی لالٹین کے اندر رہتا ہے، نمبر ایک محفوظ بھی ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کی چمک بھی زیادہ ہے. بالکل یہی مثال لے لیجئے، جب تک مومن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر عمل کرتا ہے تو وہ سیکیور بھی ہے اور وہ چمکتا بھی ہے. جو ہی آپ شریعت کے دائرے سے باہر نکل کے غلط شلط کام کرنے لگتے ہیں نا، کچھ اپنے من ماننے طریقے سے کرتے ہیں، تو آپ شیطان کے تر نوالے بنتے ہیں. پھر وہ آپ کو اچک کے لے جاتا ہے، پھر آپ کی چمک کم ہو جاتی ہے. ایک چمک وہ ہے جو ایک وضو کرنے والے کے چہرے پہ ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی، پل صراط پہ ہوگی. یہ چمک کون سی ہوگی؟ جس نے اس شریعت کے دائرے کو اپنے ارد گرد رکھا. پھر آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کوئی دیکھا ہوا فانوس تصور میں لا کے دیکھیں، فانوس کے نیچے کتنی لڑیاں لگی ہوتی ہیں، کتنے اس کے اندر موتی لٹک رہے ہوتے ہیں، اندر ایک تو بلب چلے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ پورا فانوس چھم چھم کر رہا ہے. کرسٹل کو دیکھ لیں، اس کے اندر کٹس ہوتے ہیں، اینگلز ہوتے ہیں، جتنے زیادہ کٹ ہوں گے نا اتنی اس کے اندر چمک زیادہ ہوگی. ڈائمنڈ آپ کو پتا کیا ہے؟ صرف کٹس کا نام ہے. ڈائمنڈ اصلی شکل میں کالا ہوتا ہے، لیکن جوہری اس کو تراشتا ہے، بس تراش ہی اس کی بات ہے. ایک خاص اینگل سے وہ ڈالتے ہیں کہ روشنی کا ایک قطرہ جب اس کے اندر چلا جاتا ہے نا تو وہ اندر ہی گھومتا رہتا ہے. یہ ہے ڈائمنڈ. آپ نے کبھی پڑھا ہوگا سائنس میں جا کے، اندر اس کے بس ایک قطرہ جاتا ہے روشنی کا اور وہ چمکتا ہی رہتا ہے، چمکتا ہی رہتا ہے. اسی طرح یاد رکھے، بندہ مومن جتنے مشکلات کے کٹس میں سے نکلتا ہے نا، جتنی اس کو چوٹیں پڑتی ہیں، جتنی تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں چلتے چلتے، جتنی دفعہ اس کو پکڑا جاتا ہے اتنی چمک زیادہ آتی ہے. اور اللہ اپنی طرف آنے والوں کو ضرور آزماتا ہے. وَفَتَنَّاكَ فَتُونَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ ہم نے تو تجھے بڑا ہی آزمایا. ثُمَّ جِئْنَاكَ عَلَى قَدَرٍ، پھر تو بالکل اس اندازے پہ آ گیا جیسا تجھے ہونا چاہیے تھا، پھر تو کٹ کٹ کے صحیح پیور ڈائمنڈ بن گیا، پھر ہم نے تجھے اپنے دین کے لیے چنا. اللہ ہر ایک کو نہیں چنتا. اگر اللہ نے مجھے نہیں چنا نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے چنا جانا ہی نہیں چاہا. صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ جب ان کو اسلام ملا، اللہ کی محبت ملی، انہوں نے اس کو زندگی کے ہر نظام پر فٹ کیا، اس کو تبدیل کرنا چاہا، حالات جیسے بھی آئے وہ نہیں بدلے. سچا مومن کبھی نہیں بدلتا. جیسے ڈائمنڈ کو آپ پاکستان میں جا کے دیکھیں وہ بھی ڈائمنڈ ہے، تب بھی سعودی عرب میں جا کے دیکھیں تو ڈائمنڈ ڈائمنڈ ہی ہے، اور امریکہ میں لے جائیں، کینیڈا میں لے جائیں، ناروے میں لے آئیں، وہ ڈائمنڈ ہی رہے گا. سچے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتے. ان کو بالکل اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کہاں جانے والے ہیں، کہاں لے جائے جانے والے ہیں. بالکل رنگ ڈھنگ نہیں بدلتے. کچی بارش کی طرح پہلی دھلائی میں ان کا رنگ نہیں اڑ جاتا. وہ صبغت اللہ ہی کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ پھر جب خود کہیں آتے ہیں تو دوسروں کو بھی چمکاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، آج ہمارے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کرے نہیں، دیکھو کوکبن دریون، تم میں سے ہر ایک چمکتا ہوا ستارہ بن سکتا ہے. اب دیکھیں ستارے کا تصور آتے ہی ایک تو خوبصورتی کا تصور آتا ہے، ایک بلندی کا آتا ہے. کہا مومن بنتے ہوئے تم بھی خوبصورت بن سکتے ہو، تم بھی بلند ہو، تم محسن بن کے دیکھو، اپنا تزکیہ کرو. مومن جتنا بلند کردار ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتا نہیں ہے. لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، میں نے خود بھی چمکنا ہے اور ستارے کی طرح اندھیری رات کو چمکانا ہے. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ باتیں پڑھتے سنتے ہیں نا تو پھر ہمارا دل کرتا ہے ہائے میں کیا کروں، میرے پاس کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میری تو طاقت نہیں، میرے تو گھر میں بھی کوئی میری مدد نہیں کرتا. تو آپ سوچئے کہ کوئی بات نہیں، ہم بڑے چراغ نہ بھی بن سکیں، ایک چھوٹا سا ستارہ ہی بن جائے. آپ دیکھیے کہ ایک بڑا چراغ ہوتا ہے نا، اس کی بنسبت ایک چھوٹا چراغ، اگر بالکل آپ موم بتی سوچ لیں، لالٹین سوچ لیں، واٹس ایور جو سوچے، گہرے سے گہرے اندھیرے کے اندر جا کے آپ رکھ دیں، وہ اس اندھیرے کو دور کر دے گا. کئی چھوٹے چھوٹے چراغ مل کے ایک بڑے چراغ کے مقابلے میں روشنی نہیں کر پاتے، لیکن ایک چھوٹا سا چراغ اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے. اگر آج کے دور میں ابو بکر نہیں ملتے، عمر نہیں ملتے، عثمان نہیں ملتے، تو آپ اور میں، ہم تو چھوٹے چھوٹے چراغ بن سکتے ہیں. چراغ سے چراغ جلاتے جائیں، اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے محلوں کو کریں، اپنے علاقوں کو کریں. آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر ساری خیر آئے گی. بندہ مومن کہیں سے گزر جائے اور وہ جگہ اندھیری رہے، امپاسبل. بندہ مومن کسی جگہ سے گزر جائے وہاں گناہ ہوتے رہے، امپاسبل. زنا ہوتا رہے، بدکاریاں ہوتی رہے، لوگ رشوت کھاتے رہے، ناممکن ہے یہ. جس طرح ایک بلب کے جلنے سے روشنی آتی ہے، اس طرح ایک سچے مومن کے ہونے سے روشنی آتی ہے. پھر آج کیوں نہیں آ رہی؟ ہم تو کئی بلین ہو گئے آج. اس دور میں تو ایک تھا صرف، اور اس سے بات شروع ہوئی، وہ صدیق بنا، اس کے بعد ساتھ ہوئے، کئی سال تک اس طرح چلتا رہا سلسلہ. پھر ایک عمر آیا صرف، ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سا ستارہ بن کے، اور کیسی روشنی آئی. لیکن آج کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ لا شرقیت ولا غربیت سے نہیں نکل پا رہے. نمبر ایک، تعصبات سے بھرے ہوئے. ہم نے اپنے آپ کو کونوں کھدروں میں ڈال دیا. اس جملے سے یہاں پتہ چل گیا کہ مومن کبھی متعصب نہیں ہوتا. دیکھیے سچا ایمان والا علم والوں سے فیض یاب ہوتا ہے، ان سے فائدہ لیتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، لیکن کسی کی شخصیت سے چپک نہیں جاتا، کسی نام، کسی گروہ، کسی ادارے کو ہی پورا دین نہیں سمجھتا، پھر تو وہ ساری محبت اس گروہ کی ہوئی، وہ تو اس ادارے کی ہوئی، وہ تو اس انسان کی ہوئی نہیں، اس کی زندگی میں قرآن اور سنت کا اجالا ہوتا ہے. جس کے گھر میں اندھیرا ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے صرف فلپس کی بلب چاہیے، نہیں ہے تو نہیں لوں گا. وہ کہے گا لاؤ بھائی جو بھی ہے دے دو، میں جا کے اپنے گھر میں لگاؤں تاکہ روشنی آئے. جس بندے کو یہ فکر ہوگی نا کہ نسلیں گر رہی ہیں اور چاروں طرف گندگی اور تعفن ہے، وہ تو کہے گا مجھے قرآن اور سنت ملتا ہے، جس سے ملتا ہے میں لے لوں. مجھے قرآن پڑھائیں گے میں تیار ہوں، میں قرآن کے لیے مدد کروں گا میں تیار ہوں. پھر وہ گروہ بندیوں کی طرف نہیں آتا. آج اتنے مسلمان ہونے کے باوجود کیوں اتنی روشنی نہیں دکھ رہی؟ کہ ہم تعصبات میں پھنس گئے. لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ چیز جو ہمیں ملنی تھی وہ ملی نہیں. پھر ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یو قد من شجرت مبارکت زیتونت، شجر زیتونہ کا شوق نہیں رہا. اور وہ کون سا تیل ہے؟ علم کا تیل ہے. اس وقت جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے دل کے چراغ کو علم کا تیل نہیں مل رہا؟ آپ ایک دن چھوڑ کے دیکھیے کلاس. میں کہتی ہوں آپ سب صرف اس کلاس روم میں اپنے بیٹھنے کے سٹائل پہ غور کر لیں. میں پورے شور سے کہتی ہوں کہ جو اس پہلے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کو اس پچھلے حصے میں پڑھنے والوں سے زیادہ سمجھ آتا ہے، اور جو وہاں بیٹھتے ہیں ان کو ریسپشن پہ اور ریسپشن میں جو بیٹھے ان کو آفس میں بیٹھے وہ سے زیادہ سمجھ آتا ہے. جیسے چراغ کے جتنا آپ قریب جاتے ہیں نا اتنی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اتنی ہیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جو بندہ علم کے قریب جاتا ہے نا اتنی اس کی زندگی میں گرم جوشی آتی ہے، ہیٹ اپ ہوتا ہے. ہمیں انفارمیشن تو مل جاتی ہیں، کانوں پہ باتیں ٹکراتے جائیں گی، لیکن اگر اس کے اندر اصل روشنی ہے نا تو پھر علم کا شوق ہونا چاہیے. آج مسلمانوں میں سے اکثر ماشاء اللہ علم کی محفلوں سے الرجی ہو گئی. وہ کہتے ہیں نہیں اٹس ٹو ہارڈ، بہت کچھ پھر سننا پڑتا ہے، پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. حالانکہ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں، آپ اگر نہیں ہو رہی تو فکر کریں. اور تبدیلی کیا ہے کہ جب یہ اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے نا آپ کے دل میں تو اس کے بعد آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے. اگر آپ پہلے اکیلے رہ نہیں سکتے تھے، اب آپ کا دل چاہتا ہے کبھی تو مجھے تنہا چھوڑو. آپ ہر وقت لوگوں کو ڈھونڈتے تھے، محفلوں کے عادی تھے، پارٹیوں اور دعوتوں کے تھے. آپ کو اللہ کی طرف آنا ہے نا تو آپ کو ضرور اکیلا ہونا پڑے گا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. انسان کو تڑپ ہی یہ رکھ جاتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں ذرا اللہ سے باتیں کر لوں، میں اللہ کو کچھ سنا لوں. اللہ کی باتیں پڑھنی، کبھی اللہ کی باتیں سننی، کبھی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی. یعنی بندہ مومن کی زندگی میں ہر وقت اللہ اللہ اور اللہ کا نام آنے لگتا ہے، اور اس کو بالکل اس کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی. اسی لیے تصوف میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تقلیل. کس چیز میں کمی کرو؟ کس میں؟ اختلاط مال انام، مخلوق کے ساتھ کھلنے ملنے میں کمی کر لو. ہم سیرت میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی غار حرا میں جانے لگے، آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی، پھر اسی طرح ایک دن فرشتہ آ گیا. ہم کیا کہتے ہیں بازار میں کھڑے ہیں اور فرشتہ آ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم جب بہت محفلوں کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں نا، ہر وقت ہمیں فن اور گلیمر چاہیے تو اللہ کی محبت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو کب یاد کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پوچھئے، جب میں اکیلی ہوتی مجھے کون یاد آتا ہے؟ ماں کو یاد کرتی ہوں، بہن یاد آتی ہے، شوہر یاد آتا ہے؟ نہیں. جس کو اللہ یاد آئے گا نا اس کو اصل میں پتا چلے گا کہ اللہ کی محبت آ چکی ہے. آپ رہیں اس دنیا میں، کھائیں پیئیں دیں لیں، رونے والوں کے ساتھ روئیں، ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسیں، ہر معاملہ کریں، لیکن آپ کا دل آپ کے رب کے ساتھ ہو. نور و نلا نور، دل کی دھڑکنوں سے وہ کام لیں جو لوگ تسبیح کے دانوں سے لیتے ہیں. وہ تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے ہیں نا اللہ اللہ، آپ کے دل کی دھڑکن بولے گی اللہ اللہ اللہ. اور بہت بڑا چراغ چھوٹے چھوٹے چراغوں پر غالب آئی جاتا ہے. ایک چھوٹا سا چراغ بہت زیادہ اندھیرے کو ختم کرتا ہے. اسی لیے اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ بھی کر سکے خود تو روشن ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ ہے کہ بنی آدم کے دل چار قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کے دل صاف شفاف شیشے کی طرح. فرمایا یہ بندہ مومن کا دل ہے, بہت صاف ہوتا ہے, کوئی کینہ نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, اوپر سے کچھ باہر سے کچھ, دل میں غم اوپر سے مبارک ہو, دل میں کوئی غم نہیں اوپر سے کہ بڑا افسوس ہوا, ایسا کوئی رویہ نہیں ہوتا, بالکل کلین ہے. اس کی زبان بھی صاف, قولن سدیدہ ولی, اور دل بھی صاف. دوسرا دل آپ نے فرمایا کہ غلاف دار اور بندھا ہوا دل ہوتا ہے, غلافوں میں ڈٹا ہوا. کلا بلران علی قلوبہم, فرمایا کہ یہ کافر کا دل ہے, جکڑ بندیاں اس کے اندر, تعصبات کے اندھیرے ہیں. تیسرا دل آپ نے فرمایا کہ الٹا اور اوندھا, وہ اوندھا یعنی بالکل ہی پلٹ کے رکھ دینا. فرمایا یہ منافق کا دل ہے, بالکل ہی ہر بات ہی اس کو الٹی سمجھ آتی ہے. سر امیجن کریں کہ چراغ ہی الٹا ہو جائے تو کیا ہوگا, آگ لگ جاتی ہے نا. کبھی موم بتی گر جائے تو نیچے رکھے ہوئے کپڑے کو بھی آگ لگا دیتی ہے نا. اس طرح منافق اپنے آپ کو بھی آگ لگاتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی گندا کر لیتا ہے. پھر چوتھا دل آپ نے فرمایا پھرا ہوا اور ڈگمگاتا ہوا, ابھی تک کشمکش چل رہی ہے, ارتاب و خیف, اگلی آیتوں میں آنے والی یہ بات. اصل میں یہ منافقوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ابھی بھی ڈاواں ڈولی ہے, ابھی بھی تم کہتے ہو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ میں تو تم کو بلاتا ہوں اپنے نور کی طرف, اب تم جدھر مرضی جاؤ, شوق سے جاؤ. آپ دیکھیے کہ جتنا آپ کے اندر چمک بڑھے گی نا, آپ اپنی ذات سے بے نیاز ہوں گے. کبھی آپ نے کوئی ایسا فانوس دیکھا ہو, اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ وہ فانوس کی جو لڑیاں نا وہ نہیں دکھتی, چمک ہی چمک ہوتی ہے. بالکل بندہ مومن کا دل اتنا کھل جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو نمایاں کرنے, اپنی آپ کو بڑا کرنے سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خبر رکھنے والا, اس کو جانتا ہے. تو لہٰذا اس آیت کو سننے کے بعد ہم سب نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے. کیسے ہم اس بات کو لیتے ہیں, ایک اور تفسیر اس کی کہ جس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ہے, تو میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں. اور وہ تفسیر جو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جنہوں نے کعب بن اخبار سے پوچھا کہ مثل نور ہی کا مشکات میں یہ کس کی مثال ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی ہے. مشکات آپ کا سینہ ہے, زجاجہ یعنی کندیل آپ کا قلب مبارک ہے, اور مصباح چراغ نبوت ہے. اور نور نبوت کا خاصہ کیا ہے کہ نبوت کے اظہار اور اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے. پھر وحی الٰہی اور اس کے اعلان کا اس کے ساتھ جب اتصال ہوا تو یہ ایسا نور ہوا کہ نور علی نور, اس نے سارے عالم کو روشن کر دیا. اللہ کے نبی کے نبوت کے اظہار اور آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ماں نے دیکھا تھا ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور دور تک جا کے پھیل گیا. بعض کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو مجوسیوں کی آگ بجھ گئی تھی, تاریخی روایت خدا ہے ان کا, اور وہ اس کو بڑا بدشگون لیتے ہیں, اسی لیے پھر بعد میں واقعہ ابراہ بھی کچھ ہوا. تو بہرحال قصہ مصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ لے یا اپنے آپ کو دیکھ لے, منہج ایک ہی ہے کہ اس دل کو ضائع نہ کرو. یہ بڑے خاص مہمان کے رہنے کی جگہ ہے. آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روموں کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں, پھر بچے وہاں چلے جائیں تو آپ غصہ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں ان کو. اس طرح اپنے دل کو ہر خاص اور عام کے لیے نہ رکھیں, ہر وقت اس دل کے اندر نفع نقصان ہی نہ تولتے رہا کریں. یہاں آ جائیں تو ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں. اگر راستے کی رکاوٹیں بن رہی ہیں تو اس وقت سوچیں جب مجھے رب بلائے گا اس وقت تو مجھے کوئی نہیں روکے گا, کام ہاتھوں میں ہوں گے, سب کچھ ہاتھوں میں ہوگا, جانا پڑے گا. تو اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انا للہ کی کیفیت اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھو. آپ دل کو صاف کرتے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آئے گا. آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس کام سے نہیں روک سکتی. آج بھی راستے میں آتے ہوئے میں نے دیکھا برف کا طوفان ہے آج ہماری طرف, بالکل آنکھیں میری نہیں کھل رہی تھی, آنکھوں کو بند کر کے میں نے واکنگ ٹریول کیا جہاں تک بس لینی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں. میں نے سوچا آج تو کوئی بھی باہر نہیں ہوگا, جب بس میں بیٹھی پوری بس بھری ہوئی تھی اور جو اپنے کام پہ جا رہے. اس وقت میں نے سوچا اللہ ہم سارے کتنے خوش قسمت ہیں کیا آج اس موسم میں تیرے لیے نکلے ہیں, اور اللہ تو اس کو قبول کرنا. کر کے تو دیکھیے. لوگ تو صرف پیسے لینے کے لیے نکلتے ہیں, جابس کے لیے نکلتے ہیں, اور لوگ تو اپنے کاموں کو نہیں چھوڑتے. ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہمیں کچھ اس سے ملنا ہے, تو ہمیں جو ملنا ہے. میں نے کہا اللہ تو اس چیز کو قبول کر لے, یہ چیز اگر تو نے ہمارے نصیب میں کی ہے ہم سے کبھی چھیننا نہیں. پھر اب دیکھیے کہ یہاں تھوڑی سی بات زیتون کے تیل کے بارے میں, زیتون کے تیل کی بات ہوئی, پیچھے سورت مومنون میں بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ یہاں اس کو کیوں لیا گیا. اب دیکھیے کہ کبھی زیتون کی بوٹل کے اوپر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا ورجن, ایکسٹرا ورجن, سنا میں. ایک ہوتا ہے بہت پیور, ایک اس سے بھی پیور ہوتا ہے. وہ تیل جو بالکل پیور ہوتا ہے نا جب آپ اس کو جلاتے ہیں, اور اس دور میں اصل میں وہ چراغوں کے اندر تیل ڈالتے تھے, اور زیتون کے تیل کی روشنی بہت تیز بھی ہوتی ہے, دوسری بات اس میں دھواں نہیں ہوتا. اور عرب لوگ تو اس کو سالن کی جگہ بھی استعمال کرتے تھے, پھل کے طور پہ بھی اس کو کھاتے تھے. کہتے ہیں کہ ایسا تیل ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ خود نکلتا ہے. اور اللہ کے نبی کی ایک روایت بھی آتی ہے کہ زیتون کا تیل کھایا بھی کرو اور اپنے جسم پر اس کی مالش بھی کیا کرو, کیونکہ یہ شجرہ مبارک ہے. اب یہاں تھوڑی سی بات کریں گے کہ تیل زیتون کا ہے, اور خاص طور پہ کہا کہ یہ لا شرقیت ولا غربیہ والے درخت کا ہے. جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں نا ان کو یہ چیز پتا ہے کہ وہ درخت جو کسی بھی باغ کے بالکل مڈل میں ہو, جس کو سارا دن چاروں طرف سے ایک جیسی دھوپ پڑے, اگر شروع میں ادھر سے پڑ رہی تھی تو بعد میں ادھر کی پڑی, یعنی پورے دن میں کہیں نہ کہیں سے دھوپ پڑتی ہے, اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور یہ جو ایکسٹرا ورجن آئل ہوتا ہے نا, یہ اس کا ہوتا ہے کہ جو چاروں طرف سے دھوپ کھاتا ہے. اگر کسی ایک کونے میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ اس کا دھوپ سے محروم رہے, اس کے پھل کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. یہاں بندہ مومن کے تذکرے میں یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو پیور علم ملتا ہے نا, پیور وحی کا علم ملتا ہے نا, تو لوگوں کے اندر روشنی آتی ہے, دھواں نہیں اٹھتا. لیکن جب پلیوٹڈ ملاوٹ والا تیل لوگوں کو ملتا ہے نا دین کے نام پہ, تو نمبر ایک گھٹن, دھواں, مغالطے, شک, تردد, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, سمجھ نہیں آتا لوگ کیا چاہتے ہیں, سمجھ نہیں آتا یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. تو ایسے وقت میں پھر لوگ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ دین کا بڑا غرغلہ ہوتا ہے, بڑی باتیں ہوتی ہیں دین کی, لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. میری کسی سے بات ہوئی, کوئی دین والی تھی, خود دین پڑھانے کی بھی کام کرتی ہیں, کہنے لگی سمجھ نہیں آتی سچی بات ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو میں نے ان کے سامنے بھی وہی بات کی جو آپ کو کہہ رہی ہوں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ, عمل تو بہت کم ہے لیکن میرے دل میں بہت سکون ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے یا جو میں دوسروں کو دے رہی ہوں, اس میں مجھے کوئی کمی نہیں ہے, میرے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اللہ کا شکر ہے, دل کھلا ہوا ہے, بس دعا یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نیت ٹھیک رکھے اور عمل کی توفیق دے. جو ہم کہتے ہیں پیور چیز ہوتی ہے نا, آپ کو شک ہی نہیں ہوتا, آنکھیں بند کر کے لے جائیں. اور ملاوٹ والی چیز اب سستی کر کے لینے بھی جائیں نا, تو آپ لے کے بھی آپ کا دل نہیں خوش ہوتا, بعد میں آپ کہتے ہیں چھوڑو سستا ہی لے لیا, کیا تھا ایک دفعہ لے لیتی صاف ستھرا, مہنگا لیتی چلو اچھا, بار بار تو نہ لینا پڑتا. کہتے نا کہ سستا روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار. یہی فرق ہے سچی تعلیم کا. آپ کو اس کے تقاضے مشکل لگیں گے, آپ کو صبر کرنا پڑے, آپ کو وقت لگانا پڑے, آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے, لیکن اپنی قسمت پہ خود رش کریں. کیا زمین و آسمان کے رب کی بات سن رہے ہیں, اللہ نور السماواتی والارض. میرا لگا کہ ہم خود کو چٹکی کاٹ کے بھی یقین دلائیں تو ہم نہیں دلا سکتے کہ اللہ تو نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تم میرے نور کی طرف چلو. اور یہ جو ہمارے فورم کا نام ہے نا نور القرآن, اصل میں وہ یہی چیز ہے کہ آپ کی زندگی میں قرآن کا نور آ جائے, آپ چلتے پھرتے قرآنی اور نورانی بن جائیں. یہ جھگڑے چھوڑ دو کہ اللہ کے نبی نوری تھے کہ بشری تھے, یہ دیکھو کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی, انہوں نے کتنے پیارے احکامات دیے. تو جس نے اس نور کو آگے پہنچانا ہے وہی کام کرے گا نا, وہی سوچے گا نا. اب مثال ہے, چلیں اس پہ تھوڑی سی بات مزید کر کے آگے چلتے ہیں کہ ہم سب قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ فیل کریں کہ اب آپ کو انرجی مل رہی ہے, آپ کا دل نورانی ہوا, آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیے کہ جب کسی کے اندر پیٹرول بھر دیا, تیل بھی ڈال دیا اپنے اندر لالٹین کے, اب لالٹین سے اگر کوئی پوچھے تو وہ کیا چاہتی ہوگی آگے, کیا مجھے جلایا جائے, میں دوسروں کو روشنی دوں. اپنے آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کے سامنے اس بات کا جواب خود کو دے کے لکھیں کہ ابھی تک اتنا نور قرآن کا اپنے دل میں ڈالنے سے کس کے دل میں سچی تڑپ پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے اس انسانیت کے لیے جلنا ہے, میں نے خود کو جلانا ہے تاکہ روشنی ملے. جلتے ہی ہیں نا، کبھی بھوکے رہے، کبھی پیاسے رہے، کبھی جاگے، کبھی سردی میں آئے، کبھی گرمی میں، یہ جلانا ہی ہے. ایک شمع نہیں ہم بن سکتے، ایک کینڈل، کہ میں نے اندھیرا دور کرنا ہے. آپ چاہیں گے، اللہ بھی چاہے گا. جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں نا، اسی طرح اللہ ہمارے لیے کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ قرآن پڑھا نا، شعور سے، سلسلہ پرانا ہی تھا، لیکن جس کو بندہ ایک شعوری سفر کرتا ہے نا، تو میں جب قرآن کی کلاس میں ہوتی تھی نا، تو میرا ذہن اپنے اس وقت سے بہت آگے ہوتا تھا. سنتی تھی، سمجھتی تھی، نوٹس بھی اللہ کے حکم سے ایک ایک لفظ لکھنے کی کوشش ہوتی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ کہتی تھی کہ اللہ تو بتا میں کیا کروں. کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی حالات نہیں تھے، جس کو کہتے نا کہ دور دور تک کوئی ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی کام زندگی میں کر سکتے ہیں یا ہم کہاں زندگی میں آگے جائیں گے، کسی کو نہیں پتا ہوتا. لیکن میں یہ بڑا سوچتی تھی کہ میری اس میں تڑپ بڑی سچی ہے، اور میں کہتی تھی اللہ تو کرا. پھر میں نے وہاں ایک موقع پہ حضرت خاجرہ کا قصہ سنا، تو ان کا ایک جملہ میرے لاشعور پہ، جس کو کہتے ہیں نا کندھا ہونے کا، کہ اللہ تو مجھے ضائع نہ کرنا. کہ اب ابراہیم تو کہاں جنگل میں چھوڑنے جا رہے ہیں، بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات، یہ مجھے بتا بھی نہیں رہے کیوں چھوڑ رہے ہیں. اللہ پھر تجھے پتا ہے، اگر تو نے یہ حکم دیا تو پھر اب مجھے یہاں جنگل میں لا کے پھکوا نہ دینا، مجھے ضائع نہ کرنا. اور آپ دیکھیے پوری یہ جو قرآن کے دوران کے آپ کے وقت ہے نا، اگر اس وقت آپ بالکل بغیر کسی نیت، کمٹمنٹ اور محسوس کیے اٹھ کے چلے گئے نا یہاں سے، تو یقین کریں بڑا مشکل ہوگا واپس پلٹنا. کمٹمنٹس کریں خود سے بھی، مت رحم کھائیں، مت پٹی فیل کریں. خوش قسمت ہیں آپ، اسی طرح چناؤ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اچھی یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں نا، امریکہ کی لے لیں، کینیڈا کی لے لیں، پاکستان کی لے لیں، جب لاسٹ ایئر ہوتا ہے نا اسٹوڈینٹس کا، اسی دوران اچھے اسٹوڈینٹس کو جابز آفرز ہو چکی ہوتی ہیں. کئی لوگوں کو میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ادھر پیپر ختم ہوا اور اس سے پہلے ان کے پاس کئی آفرز تھیں اور جاب لگ گئی. اور جو بےچارے نتھو پتو خیرے ہوتے ہیں، وہ بےچارے ڈگریاں لے کے بھی پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں ملتی. دعا کرے کہ اللہ آپ کو اس نور کے ساتھ اس طرح جوڑ دے کہ آپ لوگوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے چلتے رہیں. لیکن یاد ایک اور بات بھی رکھیے گا کہ لیمپ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے نا، اندھیرا رہتا ہے. اسی طرح اگر آپ بلب کتنا بھی پیارا اوپر لگا دیں، پیچھے سے کنیکشن بند کر دیں، کنیکشن نہیں لگتا نا تو روشنی نہیں ہوتی. اسی طرح اگر ہم علم کے نام پہ علم بہت بھی لے لیں، دنیا کی ڈگریاں، دین کی ڈگریاں، ایون ترجمہ، لفظی ترجمہ، اسائنمنٹ، لیکن اگر اللہ سے کنیکٹ نہیں ہے نا تو ہم نہیں چمکیں گے. ہر قرآن پڑھنے والا نہیں چمکتا، یہ بھی یاد رکھیے. مشاہدہ اس کا گواہ، ہزاروں لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہر سال، اور اس میں سے چند لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے چنے جاتے ہیں. اور ایک اور بات کہ جہاں روشنیوں کی بات ہے، تو قرآن پڑھنے والے سب سے زیادہ روشن خیال لوگ ہوتے ہیں، جن کو لوگ آج کل کیا کہتے ہیں، یہ بڑے بیکورڈ ہیں، متعصب ہیں. روشن خیال اگر آپ نے ہونا ہے نا، آپٹومسٹک ہونا ہے، اگر پر امید رہیں، اچھی باتیں کریں، کوئی دین آپ کو دنیا سے کاٹ کے کسی ایک الگ حجرے میں بند کرنے کے لیے نہیں آیا. افسوس کی بات ہے کہ آج جو جتنا قرآن سے، دین سے دور ہو، اتنا اس کو روشن خیال کہتے ہیں. اب یہاں تک بات کر کے اللہ کے نور کی، اور وہ نور کہاں ملتا ہے؟ بندہ مومن کے دل میں. تو اگلا سوال ہے کہ بندہ مومن کہاں ملتے ہیں؟ تو کہاؤ، اب تمہیں بتاتے ہیں کہ بندہ مومن کا محل کیا ہے. فی بیوت نازین اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رحمت اللہ وبرکاتہ. جی، کیا سیکھا اس آیت سے؟ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض. یہ آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اس کو ضرور یاد کریں، کریں بہت خوبصورت آیت، بہت زیادہ خوبصورت ہے. بڑی مشکل لگے گی لیکن ٹرائی کریں گے ان شاء اللہ. تھوڑا سا جس طرح بھی ماشاء اللہ استاذہ جی نے بتایا، نور سے، مشکات سے، مصباح کیا، زجاجہ کیا ہے، اگر ان کے اوپر آپ شارٹ سائز لکھ لیں نا اوپر سے، اس کا میننگ کیا ہے تو یہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیا سیکھا ہے اس سے, اس آیت سے, کیونکہ نور ہی نور ہے نا. پھر وہ دعا مجھے یاد ہے, دعائے نور, اللہم الفی قلبی نورا فی بصری نورا فی سمعی نورا, نور والی آیتیں. صحیح بات ہے, بیوٹیفل کنیکشن آف اللہ اینڈ بندے مومن. صحیح بات ہے, بہت زیادہ اچھا. یہ آپ نے سوچا نہیں, دیکھیں پیچھے ہم کیا پڑھ رہے تھے, کیسی سخت آیات آ رہی تھی. ہر چیز کا پہلے معاشرے کا بتایا جائے, بتا رہے ہیں کہ جو غلط کام ہو رہے ہیں فحاشی کے, ان کو کیسے روکنا ہے, اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے, وہ سارے لائحہ عمل دیا گیا. اس کے فوراً بعد ابھی یہ آیت آ گئی, اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت, کہ اللہ تعالی نور ہے, آسمان مثال ہے, اس کے نور کی مانے ایک تاک ہی, اور اس میں چراغ ہے, اور چراغ فانوس میں ہے. گیو پیس ان ہرٹ, صحیح بات ہے, بالکل بالکل. الحمد للہ, اللہ پاک سے دعا کریں, اپنا جائزہ لیا کریں, چیک کرتے رہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارے اندر اس قرآن کا نور اتنی ہمیں ابھی ابزارمنٹ کی ضرورت ہے, کتنا جذب کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے لیے کیا, ہم سب کے لیے ساتھ ساتھ یہ نا ہم کہیں کہ جی جنہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے وہ تو بھائی پرفیکٹ ہو گئے ہیں, اب ان کو ضرورت نہیں ہے نا. یہ ہمیں مسلسل اپنے اندر انڈیلنے کی ضرورت ہے, اس نور کو مسلسل اپنے اس نفس کی صفائی کرنی ہے, اپنے اندر دل کو روشن کرنا ہے. جس طرح الیکٹریسٹی کے بغیر, جیسے استاذہ نے اگزامپل دیا نا, لیمپ نہیں ہوگا, اسی طرح ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. قرآن و سنت کے بغیر ہم بھی روشن نہیں ہو سکتے, وی کانٹ بی لائٹ اٹ انٹل وی گیٹ نور فرام قرآن اینڈ حدیث. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اللہ پاک سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس قرآن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات جو آگے بھی کی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو جب تقیم سیرت بک سیریز شروع کرتے ہیں, اس میں ہمیشہ سب سے پہلے اس میں آتی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح ہم نے مسلسل اپنی نیت کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس نیت سے اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں, اور کس حد تک اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا ہے, اور کرتے جانا ہے, کرتے جانا ہے. اگر مسلسل شیطان بلاتا ہے, ہم سے مسٹیک مان ہے, ہتاکار ہے, گناہگار ہے, مسلسل ہوں گی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں پرفیکٹ ہوں, میں تو بہت کوشش کے باوجود نہیں ہوں گی. ہم لوگ جتنی مرضی, کیونکہ شیطان آپ ہو رہا ہے نا, تو اس کے لیے مسلسل اس کو ساتھ ساتھ ٹچ رہنا ہے, تو بالکل اس کو چھوڑنا نہیں. انشاءاللہ تعالی ابھی آپ لوگوں کی 15 منٹس کی بریک ہے, اس کے نیکسٹ آیات کو دیکھیں گے, وہ بھی آج ہماری کمپلیٹ نہیں ہوں گی کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ لینتھی لیسن ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اس کو سیکھنے والے, جی 10 منٹس کی آپ کو بریک ہے, کیونکہ مجھے ابھی میسج آیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم پھر پورا نہیں ہوگا تو ہماری تفصیل رہ جائے گی. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے 5 منٹس کی ہم کروانی چاہیں گے, 10 منٹس کی آپ لوگ بریک لیں, انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ سے انشاءاللہ ہم جو ہے تفصیل سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا, العالمين كتاب الله. الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا كتاب الله يهذبنا للعمل به كتاب الله يهذبنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
الرحمن
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيئي كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم في جان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلاه من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
يمنحها
يمنحها شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میری آواز جی آ رہی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جی آرام آرام سے واپس آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ٹائم آواز میری لو ہے ٹھیک ہے اچھا میں انشاءاللہ تعالی میں نے تھوڑا سا لو ہی کیا ہوا تھا ابھی ٹھیک ہے اچھا یہ ہے کہ اب ان شاء اللہ ہم لوگ جو ہیں کنٹینیو کرتے ہیں اپنی آگے تفسیر کیونکہ ٹائم نہیں زیادہ دیتے ان شاء اللہ ری کیپ میں ہم لوگ کریں گے بات تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں اس میں اللہ پاک ہمیں کیا کہتے ہیں آیت نمبر 36 ہے تو پلیز ضرور ریڈی لیجیے رہیے گا اور ان شاء اللہ ہو سکتا ہے آپ لوگ کو مائک کا کہا جائے تو پلیز مائک بھی ضرور آ جائے گا ٹھیک ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اب یہاں نور اور روشنی کی بات کرنے کے بعد روشنی دلوں والوں کے مقام کی بات کرنے کے بعد اندھیروں کی بات ہے اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے دل بڑا اداس ہو جاتا ہے جیسے پچھلی آیتیں میں پڑھا رہی تھی نا تو میرا دل اب بہت خوشی محسوس کر رہا تھا اور تڑپ ہو طلب ہو خواہش ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے لیکن ہر بندے کی قسمت میں اللہ کے نور کی طرف جانا نہیں ہوتا تو آگے فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے عمل تو سراب کی طرح یہاں سے اب ان کفار کا یا ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو عمل تو کرتے ہیں، نوٹ کیجئے کا فرق، اعمال کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے جو ہونا نہیں چاہیے اس کام کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح یہاں ان کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو کاموں کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ کام ان کے لیے اچھے نہیں ہوتے. من پسند قسم کی نیکیاں کرنے والے، نیکیاں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت کچھ ملے گا، لیکن ان کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ کسراب، سراب کی طرح. ان کی سراب کا لفظ سریبا سے ہے، سین رابا. سارب کا لفظ بھی قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے، چلنے والے کو کہتے ہیں. تو سرابا چلنا، وہ چلا. سراب وہ ریت جو چمکتی ہوئی دور سے پانی دکھے، انگلش میں اس کو میراج کہتے ہیں. کبھی آپ نے لانگ ڈرائیو کی ہو تو سخت گرمیوں کی دھوپ میں آپ کو سڑک پر ایسے دور سے فیل ہوتا ہے جیسے پانی ہے، قریب جائیں تو پانی نہیں ہوتا اور وہ دور سے اور دکھتا جاتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے اعمال سراب کی طرح ہوں گے. بقیتن، قیہ کا لفظ جو ہے نا یہ قاون سے ہے، اس کی جمع ہوتی ہے قی آن، الف نون آگے بس لگا دے. کشادہ اور ہموار زمین کو کہتے ہیں، یعنی کھلے میدان کے اندر جیسے دور سے ریت چمکتی ہوئی دکھتی ہے، ایسے لوگ جنہوں نے من پسند نیکیاں کی، بدعت والے کام کیے نیکی سمجھ کے کی، یا شرک کے ساتھ نیکیاں کی، مثلا صلہ رحمی، صدقہ خیرات، رشتہ داروں کا اچھا کام کرنا، حاجیوں کی مدد، لیکن اللہ کو نہیں مانا. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا، مثلا کانسرٹس کر کے زلزلہ زدگان کی مدد کی، وٹ ایور، اسی طرح کی چیزیں. کل ایسی نیکیاں قیامت کے میدان میں چمکتی ہوئی ریت کی طرح دکھیں گی، دور سے دکھیں گی لیکن قریب جائیں گے تو وہ بالکل نہیں ملیں گی. اور حال کیا ہوگا؟ یکسبہ الظمآن ماء، گمان کرے گا اس کو، ہو کیا ہے؟ سراب، یعنی اس سراب کو گمان کرے گا کون؟ الظمآن، پیاسا شخص، تھرسٹی کے معنوں میں. زما کہتے ہیں پیاس کو، افطاری کی دعا میں بھی آتا ہے نا، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ وہی لفظ ہے کہ پیاسا شخص اس کو گمان کرتا ہے کیا؟ ماء، کہ وہ پانی ہے، وہ ریت چمکتی ہوئی اس کو دور سے پانی دکھے گی. پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، پھر جب اس کے پاس جائے گا تو وہاں کچھ بھی نہ پایا، کیونکہ وہ تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ تو نہ ملا، وہ عملوں کی جزا تو نہ ملی جو انہوں نے بھاری نیکیاں کی تھی، لمبے لمبے وظیفے کیے تھے، بڑے بڑے مشکل کام کیے تھے نیکی کے نام پہ، لیکن قریب گئے تو کچھ نہ ملا. اور اس کے برعکس، وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، پھر وہاں پہنچا تو اس نے اللہ کو پا لیا موجود، جس نے اس کا پورا پورا حساب لیا، کیونکہ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. تو یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ جو نفاق اور کفر کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ نیکیاں کچھ بدیاں، یہ سوچ کر کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو. نمائشی نیکیاں، ظاہری فائدے، جہاں دین کا فائدہ وہ کر لیا، جس میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو میدان محشر میں اپنے اعمال بھی دور سے دور دکھتے جائیں گے اور آگے کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو منافق لوگ بڑے حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، ایک دم ایک پکار لگے گی کہ تم بھی آ جاؤ، ان کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آئے گا، ہمیں بھی بلایا جا رہا ہے، کہیں گے آ جاؤ، بھاگنا شروع کریں گے، بھاگتے بھاگتے جائیں گے. اب یہاں تک بات کر کے اللہ کے نور کی، اور وہ نور کہاں ملتا ہے؟ بندہ مومن کے دل میں. تو اگلا سوال ہے کہ بندہ مومن کہاں ملتے ہیں؟ تو کہاؤ، اب تمہیں بتاتے ہیں کہ بندہ مومن کا محل کیا ہے. فی بیوت نازین اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یسبح لہ فیہ بالغدو والآصال، کون کرتے ہیں اس ذکر کو بلند؟ رجال اللات الہیہم تجارتم ولا بیعن عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے ان کو غافل نہیں کرتی. کیوں بھائی، ان کا دل کیوں مسجدوں میں اور اللہ کے گھروں میں لگا رہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، یعنی آنکھیں چڑھ جائیں گی اوپر. ایسا کیوں ہوگا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، اور ویزیدہم من فضلہ، اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہاں تک اب ایمان والوں کی مصروفیات کا تذکرہ، کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کا نور ہے اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں یہ لوگ. قیمتی چیزیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ لاکرز میں، سیفز میں. تو جس دل میں اللہ کی محبت کا خزانہ ہوگا نا، وہ دل بازاروں میں نہیں گھومتا کہ نہیں چوری نہ ہو جاؤں، وہ کلبوں کی زینت نہیں ہوتا، وہ ہر وقت دنیا کے میلوں ٹھیلوں میں نہیں رہتا، وہ پارٹیوں اور کلبوں میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. یہاں بیوت کا لفظ آیا ہے، بیت کی جمع ہے، بات ہے یبیت، اسے پیچھے ہم دیکھ چکے. اس سے دو معنی لیے گئے، نمبر ایک بیوت سے مراد یہاں مسجدیں لی گئیں، اور اسی کے ساتھ دوسرا معنی یہ کہ ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا کام ہوتا ہے وہ بیوت کے اندر آتا ہے. یعنی بندہ مومن کا دل نہ بازاروں میں لگتا ہے، آپ کا لگتا ہے؟ بندہ مومن کا دل نہ مالز میں لگتا ہے، نہ وہ سارا وقت اس شوق میں ہوتا ہے کہ کہاں کیسے کیا کروں اور کس طرح سے یہ کام کروں، بلکہ سچے ایمان والوں کا دل تو اللہ کے گھروں میں لگتا ہے. مرد ہیں تو مسجدوں میں ان کے دل لگتے ہیں، عورتیں ہیں تو وہ ایسی جگہوں پہ دل لگاتی ہے جہاں سے نور کے فوارے پھوٹیں، جہاں سے ہدایت کی کرنیں آئیں. اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے تو جا کے ڈھونڈ لو اللہ کی مسجدوں میں، صبح و شام پکارتے ہیں وہاں جا کے. اللہ نے اجازت دی، اللہ نے حکم دیا، ایسے لگتا ہے کہ پہلے اجازت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جاؤ کر لو یہ کام، لے لو. اذن اللہ، اذن سے اللہ نے اجازت دے دی. کیا پتا چلا کہ ان گھروں میں آنے کی توفیق بھی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، ہر خاص اور عام کو اللہ آنے نہیں دیتا. ہم سوچتے نا ہم نہیں آتے یا فلاں نہیں آتا، نہیں، اذن نہیں ملا. اچھا اذن کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. کیونکہ یہد اللہ لنوره من یشاء، کیا آپ بڑے لوگوں کی پارٹی میں ہر ایک کو بلایا جاتا ہے؟ کوئی بڑی میٹنگ ہو اچھی، بلایا جاتا ہے؟ بڑے بڑے افسروں کی دعوتوں میں ہر خاص و عام کو بلایا جاتا ہے؟ نہیں بلایا جاتا نا. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اتنی پیاری چیز کے لیے ہر ایک کو بلائے؟ نہیں، آپ کو نہیں بلایا جا سکتا، سوری. آپ دیکھیے کہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے نا، بعض دفعہ جگہ بھی ہوتی ہے. مثلاً آپ جہاز میں جب جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں فرسٹ کلاس کی جو سیٹس ہوتی ہیں اس میں بہت خالی ہیں، آپ کو کیوں نہیں بیٹھنے دیتے؟ نہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ پیچھے بیٹھے. آپ کہتے پیچھے جگہ بڑی تنگ ہے، میں آگے بیٹھ جاؤں، کہیں گے نہیں آپ کو نہیں بلایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عزین اللہ، اللہ اجازت دیتا ہے پھر لوگ ان گھروں میں آتے ہیں. آپ سب قابل مبارکباد ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، مبروک ان کہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی اپنے گھر میں آنے کی. اور اس میں پیچھے پتہ نہیں کیا آپ کی تڑپ تھی، کیا آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اور معاملات تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی آپ کی تڑپ کی باتیں تھیں کہ اللہ نے کہا کہ اچھا اب ان کو میں اجازت دیتا ہوں. پھر کہا کیا؟ ان ترفا، کہ بلند کیا جائے. اس کو تھوڑا سا لفظوں کو دیکھیں تو تھوڑا سا مغالطہ آتا ہے کہ ترفا کا معنی کیا ہے. لفظی معنی دیکھیں تو رفع، بلند کرنا، اٹھانا، اس سے ایک مطلب ہے بنانا، تعمیر کرنا. پیچھے ہم پڑھ چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ بنانے کے لیے جب لفظ آئے تھے تو کیا آیا تھا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم گھر کی بنیادیں. تو ایک معنی کیا ہے؟ رفع سے مسجد کا بنانا، اللہ کے گھروں کو بنانا، تعمیر کرنا، اس کا انتظام چلانا، دیکھنا. دوسرا رفع کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر طرح کی نجاست سے بلند کیا جائے ان کو، ایسے کام کیے جائیں جس سے یہ جگہیں چمکنے لگیں، ایک ایک تنکے کو اٹھایا جائے، ایک ایک نپکن کو اٹھایا جائے، گندگی کو اٹھایا جائے، یہ مسجدیں خوبصورت ہو جائیں، یہ اللہ کے مقام جائیں، یہ خوبصورت طریقے سے ہونے لگیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ان جگہوں کا حق ادا کیا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ٹرائل کے لیے بھی کچھ لوگوں کو کچھ جگہ دیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تم کیا کرتے ہو. ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ چلو خیر ہے، من مانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر وہ اذن واپس لے لیتا ہے، یا پھر وہ جگہ وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر لوگ بور ہوتے ہیں اور وہ پھر آنے ہی چھوڑتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری تحریک دم توڑ دیتی ہے. یاد رکھیں، جس طرح بنیادیں اہم ہوتی ہیں نا، اس طرح اللہ کے گھروں کے ابتدائی دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ہر بندے کا رویہ اس کام کے پھلنے پھولنے، بڑھنے کم ہونے میں ممد و معاون بھی ہوتا ہے، اور اس کے راستے کی رکاوٹ بھی ہوتا ہے. بعض وقت صرف ایک عمل کی وجہ سے پورا سلسلہ رک جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی چین ٹوٹ جائے نا تو سائیکل رک جاتی ہے، ٹرین رک جاتی ہے، بیٹری کا تار اتر جائے تو گاڑی نہیں چلتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھروں کو جب تک انسان پورے حق کے ساتھ نہ چلائے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اجازت نہیں دیتا، لائسنس منسوخ ہو جاتا ہے. تو ان طرفا کا لفظ بڑا اہم ہے کہ ان گھروں کو اٹھاؤ، ان کو ان کا ڈیو حق دو، ان کی ریسپیکٹ دو، ان کو تعمیر کرو، ان کو بلند رکھو، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایت آپ سے شیئر کروں گی. آپ خاص طور پہ اپنی تعلیمی ادارے کو سامنے رکھتے ہوئے سن سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی سب اللہ کے نام پہ یہاں جمع ہوئے ہیں نا، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ ہم جب بھی یہاں ہوں تو اس وقت کا بہترین استعمال کریں کسی بھی صورت میں. تو ایسی جگہوں کی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کیا وقت ہے. ایک روایت ہے حضرت انس کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو پوچھا کرے میں چاہتی ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت رکھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے پھر، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے. ہے محبت. اور جو قرآن پاک سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ ان جگہوں سے محبت کریں جو اس قرآن کے لیے مختص ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور اس میں برکت رکھی ہے. وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت ہیں، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں ہیں. وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں. لگتا ہے آپ کو آپ کے کام اللہ کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں؟ فرمایا، اور وہ ان گھروں میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرطبی کی روایت ہے، چیزوں کی کرتے ہیں تو گھر والوں کی بھی کرتے ہیں، بچوں کی بھی کرتے ہیں. یقین کریں، ہم اللہ کے ساتھ جتنا جڑتے جائیں گے نا، اللہ ہمارے کام اتنے خود اپنے ہاتھ میں لے گا. جیسے امتحان کے دنوں میں ماں کہتی ہے نا، چلو کوئی نہیں، میں تمہارا ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں، تم اور پڑھ لو اور سو جاؤ، میں تمہارے کپڑے بھی استری کر دوں گی. بس اسی کو سامنے رکھ لیں. ہم جب واقعی زندگی کو ایک امتحان کا سمجھتے ہیں نا، اور ہم اللہ کے کام کرتے ہیں. بعض دفعہ آپ کسی کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو لوگ آپ کا شروع کرتے ہیں، آپ کا بچہ پکڑ لیں گے، آپ کی چیزیں پکڑیں گے، اچھا آپ ہمارا کام کریں ہم آپ کا کرتے ہیں. تو انسان تو انسانوں کا کتنا کو کریں گے. آپ سوچئے کہ اللہ جب بندے کے کام کرے، واللہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے اپنے جو اللہ آپ کے کام کرے گا. آپ کے بچوں کے رشتے اللہ نے سوچے ہوئے ہیں، مت ان کی فکر کریں. آپ کی بیٹیوں کے گھر اللہ نے بسانے ہیں، مت سوچیں. آپ کا کرایہ، آپ کے گھر، کھانا پینا، آپ کی جاب، آپ کی پڑھنا، آپ کا سٹیٹس، آپ کا کیریئر، سب اس مالک کے ہاتھ میں، وہاں سے آنا ہے، مین سورس وہ ہے. ایک دفعہ آپ اپنی زندگیاں اس کے نام پہ لگا کے تو دیکھیں، ایسی کیفیت آئے گی کہ آپ اپنے اوپر رشک نہ کریں تو میری اس بات کو کہیں بھی لکھ لیں، آ کے بعد میں پوچھ لیں کہ آپ نے تو ہمیں بڑے خواب دکھائے تھے، ہمیں تو نہیں ملے. میں تو وہ کہتی ہوں جو میں نے محسوس کیا، واللہ ہی میں تو ایسے محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام چھین نہ لینا اگر تھوڑا سا میں کر رہی ہوں یا تو کروا رہا ہے، کیونکہ عزین اللہ، یہ اللہ کا حسن ہے. کسی کے حسد کرنے سے، کسی کے لیگ پولنگ سے کبھی اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں چھڑوائے گا، کیونکہ اللہ نے جب اذن دے دی ہے، جب اللہ کسی کے کام کروانا چاہے تو کوئی کیوں نہ کرے، کہہ کے دیکھیں اللہ تو کروا، بس ڈر یہ ہے کہ کسی دن نوٹس نہ بھیج دینا، کوئی لے آف کا سرٹیفکیٹ نہ آ جائے، بس میری کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جو مجھے تیرے اس کام سے روک دے. پھر آپ دیکھیے کہ طرفہ کے اندر ان جگہوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے احادیث ہیں، سنتے چاہیے. اور واقعی میں سوچتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد اسے اس طرح سے مٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے سمٹتی ہے. اللہ اکبر. ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی یعنی تکلیف دینے والی چیز کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں. قرطبی کی روایت ہے. تو پھر یہ دیکھ لیں حضرت عائشہ کی روایت تو ایسی لگتا ہے نا کہ جیسے ہماری ہے. اور یہاں آپ کو میں نے جو فی بیوت ان کا دو معنی بتایا، اس میں دوسرا یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کے گھر، ایمان والوں کے گھر بھی اس سے مراد ہیں. اور ان کو بلند کرنے سے مراد کیا کہ مسلمانوں کے گھر دکھیں کہ یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، اس میں اللہ کا ذکر ہو، شیطانوں کی آوازیں نہ آئیں اس میں سے، وہاں صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیحات ہوں. اور بتا دیا کہ مسلمانوں کے گھر کسی کاہن کے گھر نہیں ہے کہ جہاں دین کو صرف کسی بھی چرچ میں یا کسی معبد خانے میں بند کر دیا. مسلمانوں کے گھر بھی مسجدیں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے گھر بھی اللہ والے گھر ہوتے ہیں. ہر گھر کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کے کام کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ ہونی چاہیے اور ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے. بعض لوگ اپنے گھر پیش کر دیتے ہیں، الحمدللہ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جب بھی اللہ کے کام کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی، سچے لوگوں نے اپنے گھر نہیں روکے، سال سال کے لیے کچھ نے تو پورے ڈونیٹ کر دیے، کچھ لوگوں نے ایک ڈیڑھ سال، کوئی ایک کورس کے لیے، کوئی دوسرے کے لیے. پھر اس گھر کو وہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی اللہ کا گھر بنائے، کیا اللہ ان کے گھروں کو بلند نہیں کرے گا؟ پھر ان کے کام، ان کی چیزیں ایسی کرے گا؟ پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہاں چونکہ بات ہوئی تو مسجد کے ناطے سے چند چیزیں جو مسجدوں کی شان کو بلند کرنے اور وہاں کے جانے کے مینرز میں ہیں، 15 چیزیں نوٹ کیجئے گا. مفسرین نے جمع کی ہیں کہ مسجدوں کا احترام کیسے ہو. آداب، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مساجد یا دینی جگہوں کے 15 آداب، جس میں کچھ خاص طور پہ صرف مسجد کے بھی ہیں. نمبر ایک، مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کریں، اور کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا. یعنی یہ فرض نہیں ہے، صرف ایک ادب ہے جو کچھ مفسرین اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے. دوسرا، مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کی نیت سے پڑھے، لیکن شرط یہ کہ یہ وہ وقت نہ ہو کہ جب نفل نہیں پڑھتے. تیسری، مسجد میں خرید و فروخت نہ کی جائے. نمبر نہیں بولتی، آگے پوائنٹس لکھتے جائیں، آپ نمبر خود ڈال لیں. اگلی بات، وہاں پر تیر اور تلوار نہ نکالے، یعنی ویپنز یوز نہیں ہوں گے. دکھ کی بات ہے نا کہ آج کے دور میں مسجدوں میں بھی ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں. پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیزیں تلاش کرنے کا اعلان نہ کریں، اللہ کے نبی کی بد دعا لگ جائے گی. ورنہ آپ نے کہا اس کی اونٹنی کبھی نہ ملے، جس نے یہ کہا کہ میری اونٹنی گم گئی ہے وہ ڈھونڈو. چیزیں بیچنے والے کے مال میں کبھی برکت نہ ہو جس نے مسجد میں بیٹھ کے چیزیں بیچی. اگلی چیز، مسجد میں آواز بلند نہ کرے، دھیمی آوازوں سے بات کیا کرے مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں. یہاں بھی آپ بریک میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، آپ کا ادب، آپ کی بات، آپ کے بریک، آپ کے آنے اور جانے سے پتا چلے کہ اب اللہ کا دین آپ سیکھ رہے ہیں. پھر اگلی بات ہے کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کریں. جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں میں تنگی پیدا نہ کریں. کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزریں. تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کریں. اپنی انگلیاں نہ چٹکائیے، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیلے نہ، یعنی مثلا کوئی مرد ہے تو داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، عورت ہے تو اپنے بالوں کی نوکوں سے کھیلتی رہے. پھر نجاسات سے پاک صاف رہے، اور کسی چھوٹے بچے یا مجنوں کو ساتھ نہ لے جائیں تاکہ وہاں دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے. اور پندرہویں بات یہ کہ وہاں کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ہم کیا مسجدوں کو سمجھتے ہیں. ایک ہڑبونگ مچی ہوتی ہے مسجدوں میں جب فیملیز آ جاتی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ نہ جانے کیا بات ہے. پھر مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر جانے کو اسے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا. جب وہ لہسن اور پیاز نہیں کھا سکتے, ایک شخص کو آپ نے دیکھا, صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عمر سے کہ ایک شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بو آ رہی تھی, تو اللہ کے نبی نے اس کو وہاں سے نکال کر بقیع میں بھیج دیا, کہا جس کو بھی کھانی ہے اس کو خوب پکا کر اس کی بدبو دور کر کے کھائے. اب بتائیے پھر سگریٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سگریٹ پی کے مسجد میں جانا کیا لہسن کھا کے جانے سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے؟ حکا, پان, تمباکو, اس لیے ان چیزوں کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے دوسروں کو دکھ تکلیف ہو تو ایسے شخص کو بھی پھر تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. پھر اسی طرح پاک کرنے میں شرک سے پاک, گندی چیزوں سے پاک. بعض لوگوں نے رفع مسجد سے مراد یہ لیا ہے کہ مسجدوں کو اچھے طریقے سے, مطلب ظاہری طور پہ پرشکوہ قسم کی جاہو جلال والی بنائی جائیں. اسی سے استدلال لے کے حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر میں سال کی لکڑی سے کام کروایا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں یہاں لکڑی نہیں تھی لگی ہوئی, تو حضرت عثمان کے دور میں پھر تھوڑی سی ترمیم ہوئی. تو پوچھا گیا کیا کریں نہ کریں, کیونکہ اب لوگوں کے گھر اچھے بنتے جا رہے تھے. آج بھی کچھ لوگ جاتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ جی مسجد نبی اتنی خوبصورت کیوں ہے, تو وجہ یہ کہ اللہ کو پتا ہے اب ایئر کنڈیشن گھروں میں سے لوگ جا رہے ہیں اور ان کو ایسے اچھے کارپیٹ کی عادت ہے, اگر اسی شکل میں مسجد نبی ہوتی تو شاید آج بھی لوگ صرف چندہ ہی دے کے باہر آ جاتے, اندر نہ جاتے. تو لہٰذا اسی سے استدلال لیا گیا. پھر عمر بن عبدالعزیز نے بھی مسجد نبی میں جو نقش و نگار بنوائے اور اس کی تعمیری خوبصورتی کا اہتمام کیا وہ اسی آیت سے لیا. پھر اسی طرح سے بعض کے دور کے بادشاہوں نے جو بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں, ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانۂ خلافت میں دمشق کی ایک جامع مسجد بنوائی, آج بھی کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے, اور کہتے ہیں کہ پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال خرچ کیا تھا اس وقت, اور کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے ہم اس پہ کیوں نہ لگائیں. تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر نیت شو آف کی, دکھاوے کی اور اونچے مینار اور ہمارے ممبر لمبے ہیں, ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے. صاف تو رکھے, ڈیسنٹ ہو, لیکن اس طرح کی اس میں خوبصورتیاں اور لگا دینی کے جو عبادت میں خلل ہو اس سے منع کرنا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اس آیت کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں. مثلا چند باتیں فائدے کی خاطر, وقت تو گزر ہی جانا ہے لیکن فائدہ ہو جائے تو بہتر ہے, کہ ایسی جگہوں میں جانے والوں کو اجر کیا ملتا ہے. ابو داؤد کی ایک روایت ہے ابو امامہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے نکلا ہو. سوچیے ذرا کتنی تڑپ ہے احرام باندھ کے جانے کی, اور مسجدوں کی طرف نہیں جاتے ہمارے مرد, اور اللہ ماشاء اللہ. اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے, اور ایک نماز کے بعد دوسری, بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے, تو علیین میں لکھی جاتی ہے. اور حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو لوگ اندھیرے میں مساجد میں جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اس میں بھی ہے کہ مسجد میں جو نماز پڑھتا ہے مرد, صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ مرد کی نماز با جماعت ادا کرنا, یعنی گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت 20 سے زیادہ درجہ افضل ہے, اس لیے کہ جب کوئی شخص وضو کرے اچھی طرح سنت کے مطابق پھر مسجد میں نماز کی نیت سے جائے تو کوئی غرض اور اگر نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجے بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے. پھر جب وہ نماز کے انتظار میں رہے گا تو اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا, اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما جب تک کہ وہ کسی کو ایزا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے. ضرورت ہے ایسی روایتیں بیٹوں کو اور بھائیوں کو اور شوہروں کو بتانے کی؟ روایتیں رغبت والی بتایا کریں جس سے ان کو شوق پیدا ہو, ڈرانے والی باتیں نہ بتایا کریں. حکم بن عمیر سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو, یعنی نرم دل ہوں تمہارے. کیوں اتنی بڑی لگژریس لائف کے پیچھے اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہو؟ تھوڑے پہ گزارا کر لو اور اللہ کی نعمتوں پر کثرت سے تفکر اور غور کیا کرو. اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو. لگتا نہیں کیا یہ سارا کچھ امت مسلمہ سے نکل گیا؟ ہماری پوری کیوں نہیں پڑتی؟ کبھی غور کیا؟ ہم اللہ کے گھروں کی فکر کرنے سے زیادہ اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں. اللہ کے گھر کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور اپنے کی ہو تو کہتے ہیں نہیں نو پرابلم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو مہمانوں کی طرح رکھو اپنے آپ کو, اور اپنے دل اللہ کے گھروں سے لگا لو. ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو, اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ, اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو. ہے آج کے مسلمان کی کہانی اللہ ماشاءاللہ. حضرت ابو دردا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے, کہتے تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے رسول اللہ کو سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں. متقیوں کے گھر ہیں, اللہ نے اپنے گھر کے نا فی بیوتن. جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزارنے کا ضامن ہو گیا. اسی طرح ایک اور ابو صادق عرضی, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو, کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھی, یعنی نبی جو تھے وہ مسجدوں میں ہی بیٹھا کرتے تھے. ایک اور روایت کے بعد آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے, اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے. تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. سعید بن مصیب کہتے ہیں جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے, اس لیے اس کے ذمے ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکال لے. اللہ ہمیں توفیق دے. اب ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریفیں فرماتے ہیں کہ جو ایسے جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں جا کے کرنا کیا ہے اور کس طرح ہے. فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ رجال ہیں جن کو ان کی تجارتیں اور ان کی کاروبار, ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روک لیتی. مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہاں جانے سے اس لیے نہیں رکے رہتے کہ جاب پہ چھٹی نہیں ملتی, جمعے کی تو مل جائے گی باقی دن کی نہیں ملے گی, اور گاہک آئے ہوئے تھے نہیں. یہ تو میں کہتی ہوں کہ اتنی زیادہ یعنی دکھتی بھی رگ ہے نا مسلمان مردوں کے لیے آج کے دور میں, خاص طور پہ جب ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں. کیا کریں پھر چھٹی نہیں ملتی, کیا کریں پھر کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتا دو کہ ان کی یہ ساری چیزیں ان کو روکتی نہیں ہیں اس چیز سے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور ان کے بیٹے سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا, لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ملکوں میں بھی ایسا ہو. تو فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ, ان کو نہیں روکتی. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں دو صحابی تھے, ایک تجارت کرتے اور دوسرے صنعت و خرفت یعنی لوہار کا کام کرتے تھے, تلواریں بنا کر بیچتے. پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہوتے اور کان میں آواز اذان کی آ جاتی تو اگر ہتھوڑا کندھے پہ ہوتا تو وہی کندھے کے پیچھے تھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے, اور اٹھائے ہوئے ہوتے تو ہتھوڑے کی ضرب سے کام لینا بھی گوارا نہ کرتے. ان کی تعریف میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. دل نہیں چاہتا اس رجال کے نیچے ہم سب کے مردوں کے نام لکھے ہوں, ہمارے بھائیوں کے. پھر عورتوں کو پردے کرنے آسان ہوں گے, پھر عورتوں کو اسلام کے مطابق جینا آسان لگے گا جب مردوں کے دل مسجدوں میں لگیں گے, نمازوں میں لگیں, پھر ان کی نگاہیں پاک ہوں گی. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اکثر تجارت پیشہ تھے, بزنس مائنڈڈ تھے, تجارت کرتے تھے, کام کرتے تھے, ہاتھ کا کام تھا, لیکن ان کو نہیں رکتی تھی یہ چیزیں. سورت جمعہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم کہ ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ جس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی ہی تڑپ دے, اور یہ ماؤں کا کام ہوتا ہے بیٹوں کو ایسے کاموں پہ لگانا. جب ماں فجر کے لیے بچے کو اٹھا دے گی نا, سات آٹھ سال کے بچے کو, کیونکہ ماں اٹھی ہے, یقین کریں باقی چار نمازوں کے لیے بھی بچہ خود کوشش کرے گا. ہم اپنی نیند خراب نہیں کرنا چاہتے تو اس کے نتیجے میں پھر بچے بھی پیچھے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ کام ہے مشکل لیکن آسان کس کو لگے گا؟ یہ سارے کام, نمازوں کا قائم کرنا, زکات کا دینا, آسان کس کو ہوگا؟ یخافون تتقلب فیہ القلوب, جن کے دل ڈریں گے اس دن سے کہ جس دن دل الٹ پلٹ ہوں گے, والابصار اور آنکھیں بھی تلپٹ ہو جائیں گی. جیسے آپ کباب کو فرائی کرتے ہیں نا, ایک سائڈ پک جاتی ہے تو دوسری سائڈ اوپر کرتے ہیں. قیامت کے دن اتنا خوف ہوگا کہ لوگوں کے دل تلپٹ ہو رہے ہوں گے, اوپر کی نیچے, نیچے کی اوپر, ایک دھڑکا لگا ہوگا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, پھر اللہ ان کو جزا دے گا احسن کی جو انہوں نے عمل کیے. کیا تھا ان کا عمل احسن؟ اللہ کے گھروں میں دل لگانا, کام دھندے سے زیادہ ان چیزوں پہ نظر ڈالنا. اور صرف احسن نہیں دے گا, دیکھیے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ کے بعد احسن مَا عَمِلُوا کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ مَا عَمِلُوا, اللہ بدلہ دے جو انہوں نے کیا. احسن کہہ کے قید لگا دی, کیا؟ کہ ان کے اعمال میں سے جو بہترین اعمال تھے نا اس کی دی. یعنی اس کی ایک بہت خوبصورت تفسیر میں نے پڑھی, پیچھے آپ کو بتا بھی چکی ہیں ایک اور جگہ پہ یہی بات تھی. بس میں ساری زندگی نماز پڑھتے رہے, کسی ایک دن بڑی اچھی نماز پڑھی احسن درجے کی, تو کہا اللہ اس کی ساری نمازوں کو احسن درجے کی نماز کے برابر اجر اس کو دیں گے. ٹوٹی پھوٹی آدھے دل کی نہیں, پورے دل سے, کیونکہ انسان نیکی کوئی بھی کرتا ہے نا تو کبھی بہت ہی دل سے کرتا ہے اور کبھی تھوڑی سی کمی کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس میں دے کے پھر بھی اس کے اوپر کیا, وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اپنے فضل سے زیادہ دے. یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی سرپرائز گفٹ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں کہ اب میں باقی چیزیں تمہیں اپنی مرضی سے دوں گا, کیونکہ تم نے بھی تو میری مرضی سے اپنے کاموں کو کیا تھا نا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے. اسی طرح کی آیت ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا سورہ مومنون میں, کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل کیا ہے, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے وہ ایک حقیقی مومن جس کے دل میں اللہ کا نور آ چکا ہوتا ہے. اللہ کے نور کی محبت دل میں آئے تو ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں. اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کیوں رزق کی فکر کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ اگر دکان بند کر دی تو بکری کم ہو جائے گی, روک دی نماز کے وقت میں تو کسٹمر چلا جائے گا, جاب سے چھٹی لی تو لے آف ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا, خیر و رازقین وہ ہے. اب یہاں تک اب ایک سٹریچ میں تلاوت سنتے ہیں اور آنکھیں بند کریں یا کھلی رکھیں, لیکن اپنے بارے میں غور کریں, اپنے گھر کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت کا نور آ جائے.
اللہ نور السماوات والارض, مثل نوره كمشكات فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية, يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء, ويضرب الله الأمثال للناس, والله بكل شيء عليم. في بيوت يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة, لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار, ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء
اب یہاں نور اور روشنی کی بات کرنے کے بعد، روشن دلوں والوں کے مقام کی بات کرنے کے بعد اندھیروں کی بات ہے، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے دل بڑا اداس ہو جاتا ہے. جیسے پچھلی آیتیں میں پڑھا رہی تھی نا، تو میرا دل اب بہت خوشی محسوس کر رہا تھا، اور تڑپ ہو، طلب ہو، خواہش ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. لیکن ہر بندے کی قسمت میں اللہ کے نور کی طرف جانا نہیں ہوتا. تو آگے فرمایا، والذی نکفر ہوا مالہم کسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے عمل تو سراب کی طرح. یہاں سے اب ان کفار کا یا ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو عمل تو کرتے ہیں، نوٹ کیجئے کا فرق، اعمال کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے جو ہونا نہیں چاہیے اس کام کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح یہاں ان کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو کاموں کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ کام ان کے لیے اچھے نہیں ہوتے. من پسند قسم کی نیکیاں کرنے والے، نیکیاں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت کچھ ملے گا، لیکن ان کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ کا سراب، سراب کی طرح ان کی. سراب کا لفظ سریبا سے ہے، سین رابا. سارب کا لفظ بھی قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے، چلنے والے کو کہتے ہیں. تو سرابا چلنا، وہ چلا. سراب وہ ریت جو چمکتی ہوئی دور سے پانی دکھے، انگلش میں اس کو میراج کہتے ہیں. کبھی آپ نے لانگ ڈرائیو کی ہو تو سخت گرمیوں کی دھوپ میں آپ کو سڑک پر ایسے دور سے فیل ہوتا ہے جیسے پانی ہے، قریب جائیں تو پانی نہیں ہوتا اور وہ دور سے اور دکھتا جاتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے اعمال سراب کی طرح ہوں گے. بقیتن، قیا کا لفظ جو ہے نا یہ قاون سے ہے، اس کی جمع ہوتی ہے قی آن، الف نون آگے بس لگا دے. کشادہ اور ہموار زمین کو کہتے ہیں، یعنی کھلے میدان کے اندر جیسے دور سے ریت چمکتی ہوئی دکھتی، ان پسند نیکیاں کی، بدعت والے کام کیے، نیکی سمجھ کے کی، یا شرک کے ساتھ نیکیاں کی، مثلا صلہ رحمی، صدقہ خیرات، رشتہ داروں کا اچھا کام کرنا، حاجیوں کی مدد، لیکن اللہ کو نہیں مانا. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا، مثلا کانسرٹس کر کے زلزلہ زدگان کی مدد کی، وٹ ایور، اسی طرح کی چیزیں. کل ایسی نیکیاں قیامت کے میدان میں چمکتی ہوئی ریت کی طرح دکھیں گی، دور سے دکھیں گی لیکن قریب جائیں گے تو وہ بالکل نہیں ملیں گی. اور حال کیا ہوگا؟ یکسبہ الظمآن ماء، گمان کرے گا اس کو، ہو کیا ہے؟ سراب، یعنی اس سراب کو گمان کرے گا کون؟ الظمآن، پیاسا شخص، تھرسٹی کے معنوں میں. ذهب الظما وابتلت العروق، وصبت الاجر انشاءاللہ. یہ وہی وظیفے کیے تھے، بڑے بڑے مشکل کام کیے تھے نیکی کے نام پہ، لیکن قریب گئے تو کچھ نہ ملا، اور اس کے برعکس وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، پھر وہاں پہنچا تو اس نے اللہ کو پا لیا موجود، جس نے اس کا پورا پورا حساب لیا. کیونکہ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. تو یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ جو نفاق اور کفر کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ نیکیاں کچھ بدیاں، یہ سوچ کر کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو. نمائشی نیکیاں، ظاہری فائدے، جہاں دین کا فائدہ وہ کر لیا، جس میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو میدان محشر میں اپنے اعمال بھی دور سے دور دکھتے جائیں گے، اور آگے کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو منافق لوگ بڑے حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، ایک دم ایک پکار لگے گی کہ تم بھی آ جاؤ. ان کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آئے گا، ہمیں بھی بلایا جا رہا ہے، کہیں گے آ جاؤ، بھاگنا شروع کریں گے، بھاگتے بھاگتے جائیں گے. وہ جب جائیں گے نا تو جنت اور دور ہو جائے گی. بس روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو اپنے نیک عمل دکھیں گے وہ، تو وہ ان کو پانے کے لیے بھاگیں گے. پھر وہ جب جائیں گے تو وہ ان سے اور دور ہو جائیں گے، اور دور ہو جائیں گے، اور حتیٰ کہ تھک کے گر پڑیں گے، چور چور ہو جائیں گے، اور جب آنکھ اٹھائیں گے تو اللہ کو سامنے پائیں گے. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، پھر اللہ کو پائیں گے. اسی طرح جنت کے بیان میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو بلایا جائے گا، جو ہی وہ جنت کے قریب آ جائیں گے نا تو ان کو سامنے دیکھ کر دروازے بند کر دیے جائیں گے. کہ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا حَلَكَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. تو بات کیا کہ عمل وہی قبول ہوں گے جو اللہ کی مرضی کے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق کیے ہوں گے. کتنا بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا حرج ہے کیا حرج ہے کہتے ہوئے کئی قسم کی نیکیاں کرتے ہیں. پھر ایک اور مثال, تین مثالیں پوری آج کے سبق میں. ایک اللہ نور السماوات میں ہم نے پڑھ لی مثل نور ہی کا مشکات, دوسری یہ پڑھ لی سراب والی, اب تیسری مثال اس کو بھی پڑھتے ہوئے واقعی دل بڑا ڈوبتا ہے. کیا او کا ظلمات فی بحر اللجش, یا پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا ہو. بحر کا لفظ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا, لجی کا جو لفظ ہے یہ لجتن سے ہے, لجا لام جیم جیم اس کا روٹ ہے, آگے سورت نمل میں بھی یہ لفظ آئے گا. گہرا سمندر جس کی تہ معلوم نہ ہو, یعنی بڑا گہرا سمندر ہے, امیجن کریے ذرا. یکشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, پھر اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک اور موج, اور اس کے اوپر بادل. کیا ہے بادہا فوق باد, تاریکی پر تاریکی مسلط ہے, یعنی خوب اندھیرے ہیں. ایک شخص گہرے سمندر کے اندر ہے, پانی کا بھی اندھیرا, موجوں پہ موجیں, اور اوپر سے بادلوں کا بھی اندھیرا, اتنا اندھیرا ہے کہ اذا خرج یدہ لم یقد یراہا, کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. فمن لم یجعل اللہ له نورا, اور جس کے لیے اللہ ہی کوئی نور نہ کرے, فما له من نور, تو اس کے لیے تو پھر کوئی نور نہیں, کون اس کو نور بخشے گا جس کو اللہ ہی نہ دے. یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہید جو شروع میں باندھی تھی نا, اللہ نور السماوات والارض, یہاں اس کا مدعا بیان کر دیا کہ جب کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور نور دینے والا نہیں تو کدھر جا کے کامیابیاں لیتے ہو, کون سی دنیا تمہیں عزت دے گی اور تمہیں دنیا کی ترقیاں دے گی, کون سی تعلیم اور کون سا پیسہ اور کون سی معیشت اور معاشرت تمہیں فائدہ دے گی. ایسا شخص تو ایک اندھیرے سے نکلے گا تو دوسرے میں, ایک ڈپریشن سے نکلے گا تو دوسرے میں, ابھی ایک غم سے سیدھا نہیں ہو پایا تو دوسرا غم اس کی زندگی میں آ جائے گا. کیا یہ ان لوگوں کی کہانی نہیں جو خدا فراموش زندگیاں بسر کرتے ہیں؟ یہ اندھیرے کئی طرح سے پیش کیے گئے, دریا کا اندھیرا, اوپر موجوں کا, پھر بادلوں کا, گھٹاؤں کا. اسی طرح کافر کا دل اندھیروں میں ہوتا ہے, جس کو آج کے دور میں پیار سے ڈپریشن کہہ دیتے ہیں, کسی کو کوئی سٹریس کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ اور, کوئی کچھ اور, کوئی کچھ اور نام دیتا ہے. اصل میں دیکھیے کہ ہم سب کے دلوں کی طلب ہے ایک, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کھانا مانگتا ہے نا جسم, اس طرح دل اللہ کی محبت مانگتا ہے, اللہ کی یاد مانگتا ہے, اللہ کا ذکر مانگتا ہے. ہم جب یہ نہیں دیتے نا تو پھر جس طرح خالی معدے کے اندر السر ہونے لگتا ہے, پھر ایسا ایسا کینسر ہو جاتا ہے, معدہ سکڑ جاتا ہے, اس کی دیواروں سے ایسڈ نکلنا شروع ہوتا ہے, اسی طرح پھر بندہ کا دل رسنا شروع ہوتا ہے, پس نکلتی ہے اس کے دل سے, چپک جاتا ہے. کافر کا دل یوں چپکا ہوتا ہے جیسے کسی پلاسٹک کی بوٹل میں پانی ڈالنے کے بعد آپ اس پانی کو نکالیں. امام مجاہد کہتے ہیں کہ کافر کا دل ایک بند مٹھی کی طرح ہوتا ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ ابتدا میں دل ایسا تھا, یہ کھلا ہاتھ, ایک گناہ کیا تو ایک انگلی بند ہوئی, پھر کہتے ہیں دوسری, کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ کافر کا دل اس بند مٹھی کی طرح ہو جاتا ہے. کلا بلران علی قلوبہم, یہ تو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے خوش لوگ ہیں, گورے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, اپنے ملک میں بیٹھے حسرتیں کرتے ہیں, ہائے کتنے خوش قسمت ہیں, ہوں گے, لیکن یاد رکھیے خوشحالی اور چیز ہے اور خوشی اور چیز ہے, لگژریس لائف اور چیز ہے اور پلیئر اور چیز ہے. بظاہر چمکتے ہوئے چہرے, دل خالی. کافر کا دل اندھیروں کا گھر ہے. بندہ مومن کے دل میں مثل نور ہی کا مشکات, اور کافر کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا, کچھ بھی تو نہ ملا. ایسا کلچر, ایسی سوچ رکھنے والوں کے پیچھے چلنے سے پہلے انسان منزل کو دیکھ لے کہ وہاں سے کیا ملنے والا ہے. اب یہاں تک روشنی اور اندھیرے کا تذکرہ کیا, اب سبق کے آخر تک آیت 41 سے 50 تک دو کردار دکھائے گئے. انتہائی آسان اور انتہائی خوبصورت سوچ والی آیات ہیں, ایک ساتھ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر کے سوچنے کی دعوت دیتے ہیں, یہ ایسے جیسے آپ کسی کو ایک تصویر دکھا دیں, کوئی ڈاکیومینٹری, کوئی پاور پوائنٹ, کوئی پریزنٹیشن, اور پھر اس کے بعد کہیں چلیں اب آپ ڈسکشن کریں کیا سیکھا. بالکل اب یہاں سے آیت 41 سے یہی سٹائل ہے کہ کیا سیکھا. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. امیجن کریں ذرا زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے. پیچھے بہت دفعہ بات ہو گئی, سارے فرشتے اور سارے حشر اور نشر اور پرندے اور جو بھی چیزیں کائنات میں ہیں کہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ زمین و آسمان میں ہیں, وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. کیسے بیان کر رہی ہیں؟ نمبر ایک زبان حال سے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام دیا ہے وہ وہی کام کر رہی ہیں. پہاڑوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہوئے ہیں. اطاعت کا سبق ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے سبق کے آخر کا جو ٹاپک ہے نا وہ اطاعت ہے, فرما برداری. کیسے ماننے کی حس پیدا ہو. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ سورت کے آغاز میں چونکہ احکامات تھے بہت عملی نوعیت کے, اب پریکٹیکلی کائنات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دے رہے ہیں. بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک ڈاکیومینٹری دکھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم نے پرندوں کو دیکھا؟ صافات, صفے باندھے ہوئے, یسبح اللہ کی تسبیحات کرنے والے. صافات یہاں بعض ستات کمانی ہے, کھولے ہوئے پر کھولے ہوئے انہوں نے. کیسے؟ صفے باندھے ہوئے. آرگنائزیشن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی اطاعت پہ معمور ہے, پورے دل سے اطاعت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور ساتھ ہی ساتھ آرگنائز بھی ہیں. اور کل قد علم صلاته وتسبیحه, ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ, یعنی ان کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہے, اسائنڈ ہے. اس کائنات کا نظام جو اتنا خوبصورت چل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہر بندہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے, اور اسی وقت کر رہا ہے جس وقت اس کو کرنا چاہیے, آرگنائز وے میں ہے. واللہ علیم بما یفعلون, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اور انہی کو مت دیکھو کہ صرف پرندے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور انہی کی طرف لوٹ کر چلنا ہے. چلیے ہم بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. یہاں دیکھیے کہ پرندوں کے اڑنے کی بات ہے. نمبر ایک, کبھی آپ نے پرندوں کو اڑتے دیکھا ہو تو پرندے کیسے اڑتے ہیں؟ صفوں میں اڑتے ہیں, اڑنے سے پہلے لائنیں بناتے ہیں. پھر پرندے جب اڑتے ہیں نا تو ان کا ایک لیڈر آگے ہوتا ہے, تو وی شیپ میں چلتے ہیں. آگے ایک لیڈر ہوتا ہے, پھر دو, پھر چار, اور یوں پھیلتے ہیں. اس کا پورا ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے, اگر آپ دیکھیں ہارون یحییٰ .com پہ جا کے تو اس میں آپ کو اس پہ مل سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں موجود ہے کہ پرندوں کے اڑنے کے اندر اتنے سبق ہیں. نمبر ایک کہ ایک کی ماننی ہے, وہاں ایک پرندے کی مان رہے ہوتے ہیں نا. کائنات کا نظام بھی اسی لیے ٹھیک چل رہا ہے کہ لوگ ایک رب کی مان رہے ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ حج میں کہ اگر دو خدا ہوتے لفسدتا, دونوں زمین و آسمان بگڑ چکے ہوتے. پھر دوسری بات دیکھیے, فالوشپ, فالو کرنا. کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام چل نہیں سکتا جب تک ایک لیڈر کے پیچھے چلنے والے فالوورز اطاعت کرنے والے نہ ہوں. اسی لیے کہا کہ گھر میں حکم مرد کا چلے گا. مرد کو آگے کیا, پھر عورت کو اس کا کوآرڈینیٹر کر دیا, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مرد اسی کی بات بول رہا ہوتا ہے لیکن اپر ہینڈ یا فائنل اتھارٹی مرد کی ہوگی. اسی طرح دنیا میں, اس کائنات میں ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا بنا لیتے ہیں تو ہمارے کام چلنے لگتے ہیں. جب ہر بندے کو ماننے کی بجائے منوانے کا شوق ہوگا تو نظام نہیں چل سکتا. پھر دیکھیے, صافات, جڑے ہوئے, اس میں ٹیم کا بھی ایک تصور ہے. بلکہ اس کے ساتھ اگلی آیت پڑھیں تو میں آپ کو دونوں کا تقابل لکھاؤں گی انشاءاللہ. ایک مثال پوری ہوئی پرندوں کے اڑنے کی, اس میں تھوڑی سی جگہ آپ چھوڑ دیں بے شک خالی, کیونکہ اگلی آیت کے ساتھ لے کے آپ کو پھر ساتھ چلتی ہوں. دوسری مثال دیکھیے, الم تر ان اللہ یسجی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما. کیا بس پھر تم نہیں دیکھتے کیسے اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے؟ یسجی, زا, جیم, واو, اس کا روٹ ہے آہستگی سے چلانا, لائٹلی, آہستہ آہستہ جو موومنٹ کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. دھکیلنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ردی چیزوں کو بھی مزاجہ کہتے ہیں. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں یہی لفظ. یہاں اشارہ ہے کہ ہم کیسے آہستہ آہستہ بادلوں کو اکٹھا کرتے ہیں. کبھی آپ نے بادل بننے کا عمل دیکھا ہو تو یہ اس کی بہترین تفسیر ہے کہ کیسے بادل بنتے ہیں, پھر ہوا چلتی ہے, پھر اڑتے ہیں, کوئی ایک ٹکڑی ادھر ہے, کوئی ایک ادھر ہے, پھر ہوائیں ملتی ہیں اور پھر کہتا ہے تم میولف بینہم, پھر الفت دلاتا ہے ان کو, پھر ملا دیتا ہے. اللہ فیولف تالیف, تالیف قلب کا نام آپ نے سنا ہوگا, محبت دلانے کے لیے. سورۃ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی اگر اللہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں محبت نہ ڈالتا تو ان میں سے کوئی بھی آپ سے محبت نہ کر پاتا. تو کہا کہ مختلف طرح کے بادل جب اٹھتے ہیں تو پھر سارے ایک جگہ ملتے ہیں, یولف بینہم, اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, ثم یجعلہ رکاما, پھر تہیں لگتی ہیں, گاڑے ہونے لگتے ہیں, تھک ہوتے ہیں. رکام رکما سے ایک کے اوپر دوسری چیز کا تہ لگا ہونا, یعنی جیسے لیئرز کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں. ریت کے ڈھیر کو رکام کہتے ہیں, کیچڑ کے ڈھیر کو رکما کہتے ہیں. تو کسی چیز کے ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کو کہتے ہیں. اسی طرح بادل جب بہت گھنے ہو کے گھر جاتے ہیں, گہرے ہو, تو عرب لوگ اس کو رکام کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح بادل گاڑے ہوتے ہیں, کلاؤڈز بننے لگتے ہیں. فطر الودق, پھر تم دیکھتے ہو بارش کو. ودق کا لفظ ہے یہ مطر کے معنوں میں بارش, چھوٹی چھوٹی بوندیں جو نکلتی ہیں. یخرج من خلالہ, پھر وہ نکلتا ہے ان کے درمیان میں سے. کیا, وینزل من السماء, اور وہ نازل کرتا ہے آسمان میں سے. من جبال, پہاڑوں میں سے. کیسے ہیں وہ, فی ہمم بردن, برف ہے اس میں. فیصیب بہ من یشاء, پھر وہ پہنچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویصرفہ عمن یشاء, اور پھر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے, یعنی جس کو چاہتا ہے بارش دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے بارش کو لے جاتا ہے. کسی پہ اولے پڑتے ہیں, کسی پہ بارش پڑتی ہے, اور بعض دفعہ ہوتا کیا ہے, ویصرف عمن یشاء یکاد ثنا برقہ یسخب بالابصار, اور قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے, خیرہ کر دے ان کی نگاہوں کو. بات ختم ہو گئی. ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادلوں اور اولوں کے بننے کا عمل دکھایا. ایسے لگتا ہے کہ پیچھے کوئی ماسٹر کھڑا ہے اور ڈنڈے کی نوک پہ یہ کام کرا رہا ہے, حالانکہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا. کہ اللہ تعالیٰ ان دو مثالوں سے ہمیں سکھا کیا رہے ہیں کہ پیچھے تم نے نور اور کفر کی مثال پڑھ لی, ہدایت اور بے ہدایتے کی. کائنات ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے بول بول کے کہ اس کائنات میں اگر کچھ کرنا ہے تو تمہیں ان چیزوں سے سبق لینا پڑے گا. مثلا کیسے, آئیے دیکھتے ہیں. پرندوں کی بات ہوئی تو صافات, صفیں باندھنا, اسی کی ٹریننگ دن میں پانچ بار نمازوں کی صورت میں امت مسلمہ کو دی گئی کہ صفو صفوفکم. آپ کہا کرتے تھے صفیں سیدھی رکھو, کیونکہ صفوں کا سیدھا ہونا دلوں کو سیدھا رکھے گا, اور اپوزٹ, صفیں ٹیڑھی ہیں تو دل ٹیڑھے ہیں. صفوں میں رکھنے آتے ہیں تو دلوں میں رکھنے آتے ہیں. آج آپ کو اس کی کئی تصویریں مل سکتی ہیں. تو امت مسلمہ کو سبق سکھایا گیا یہاں صف بندی کا, اجتماعیت کا. اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا, پانی کا ایک قطرہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ پہلے کون جائے. معروف بات آپ نے سنی ہوگی, ایک نظم بھی ہے مولانا حالی کی, کہ بارش کا پہلا قطرہ کون, وہ قطرہ ڈرتا ڈرتا ہے, ہائے میں کیسے جاؤں, میرا تو بیڑا تر جائے گا اور میں تو ضائع ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, پھر ابو بکر صدیق آئے, رکام ہوا, یولف بینہم. یہاں دیکھیے کہ بادلوں کا اٹھنا کیا ہے, کہ کچھ لوگ کسی بھی سوسائٹی کے ایسے ہونے چاہیے جو بلند مقاصد رکھے. آپ اکیلے ہیں کوئی بات نہیں, نو پرابلم, آپ خاندان میں پہلی مثال ہے, موسٹ ویلکم. کچھ لوگ الگ ہوتے ہیں, پھر ان کو جو چیز جوڑتی ہے نا وہ مقصد جوڑتی ہے. یاد رکھیں, جملہ لکھ لیں, جب ہمارے مقاصد الگ ہو جاتے ہیں نا تو ہم جدا ہو جاتے ہیں. مقصد جوڑتا ہے لوگوں کو, سب ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں, وہ تحریک چلتی رہتی ہے. صحابہ کرام کا مقصد ایک تھا, قال اللہ و قال الرسول, اور من زخزخن النار و ادخل الجنہ, کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی روشنی میں جہنم سے بچانا, جنت دینا. الحمدللہ جڑے رہے, اختلافات کے باوجود لوگ جڑے رہتے ہیں, لیکن جب بات کے دور میں محبتوں کے محور بدلے. جب شخصیتیں اور ادارے اور نام پیارے ہوئے تو پھر تھوڑے تھوڑے اختلاف بھی ناقابل برداشت ہوئے اور لوگ ٹوٹ گئے. پھر اس کے اندر بتا کیا دیا کہ دیکھو بادل کب بنتا ہے. آپ کہتے کہ یہ جو بادل ہوتے ہیں یہ خاص ٹیمپریچر پہ رہتے ہیں تو بادلوں کی صورت میں بنتے ہیں. بعض دفعہ ان کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے نا یا ایک خاص حد سے گر کے کم ہو جاتا ہے تو وہ اولوں کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں. اس میں ایک پیغام دیا گیا اور وہ کیا کہ اگر تم نے دنیا میں روشنیاں پھیلانی ہے نا تو پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں انتہا پسندی سے نیچے آنا پڑے گا. دیکھیے بارش ودک ہے, نرم نرم پھہار ہے, ٹھنڈی ہے. دین کے اندر جب تک آپ نیوٹرل رہتے ہیں نا, ماڈریٹ رہتے ہیں, آپ انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں. جب آپ ایکسٹریمزم کا شکار ہو جاتے ہیں نا, تقوی کے نام پہ بعض لوگ اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی دوسرے کو نیک نہیں سمجھتے اور خود سے علاوہ سارے ہی ان کو گناہگار دکھتے ہیں. بعض دفعہ نیکی کے معیار پہ ناممکن حد تک نیکیوں کے معیار بلند کر لیے جاتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا. ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, خارجی گروہ جو تھا یہ حضرت علی کے دور میں نمودار ہوا تھا. انہوں نے ایکسٹریمزم کا شکار کر کے اپنے اور لوگوں کو اتنا دین سخت کر دیا کہ پھر بالآخر ان کو دین سے نکالنا پڑا. اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ دین ماڈریٹ رہنے کا نام ہے. دو قسم کی ایکسٹریم دکھتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کچھ بھی کرو سب جائز ہے, اور دوسری طرف کچھ کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں, روزے کی ضرورت نہیں, سود بھی جائز کر لو, وہ بھی جائز کر دو, آج کے دور میں یہ جائز ہے وہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کائنات سے ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی بارش ہے, کسی قوم پہ نفع مند ہو کے برستی ہے اور وہی بارش کبھی قوموں پہ عذاب بن کے برستی ہے. اور نفع مند بارش کب ہوتی ہے؟ جب کوآپریشن ہوتا ہے. دنیا میں خیر اور شر دونوں تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا. کوئی گینگ بھی ہوتا ہے نا تو اس میں بھی برے خم خیال لوگ جمع ہوتے ہیں. آرگنائز کرائمس کے نام پہ آپ کو کتنی ویب سائٹس مل جائیں گی, بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو یہاں سبق ہے اجتماعیت کا کہ اگر چاہتے ہو کہ اس نور کو نور و نلا نور کرتے ہوئے آگے لے جاؤ تو پھر تم کیا کرو کہ تم کائنات سے سبق حاصل کرو, اور اس طرح سے پھر ایک انسان کائنات سے سیکھتا سیکھتا آگے جائے گا. اب دیکھیے یوالیفو کا لفظ ہے نا, اس کو بھی دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا دیکھیں کہ جب لوگ ایک مقصد کے ساتھ جڑتے ہیں نا, چاہے کسی بھی ایریے سے آئے ہوں, کوئی سلمان فارسی تھے فارس سے آئے, کوئی بلال حبشی تھے حبشہ سے آئے ہوئے, ابو ہریرہ جو تھے قبیلہ دوس سے آئے, لیکن الفت آ گئی کس چیز سے؟ دین کی وجہ سے. سچی محبت ہم خیال لوگوں کو دین کی وجہ سے ملتی ہے, اور پھر وہ ایک ایسی گھنی بارش بن کے برسے کہ آپ دیکھیے کہ چند سال میں جل تھل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محاسبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں, اور دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اس کائنات سے سیکھو کہ یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے, الٹ پلٹ کرتا ہے. کوئی بات نہیں, اگر آج بے دینی کی ہوائیں چل رہی ہیں کل دین کی چلیں گی. ایک وقت آئے گا ساری دنیا میں دین آ سکتا ہے, تم پہل کرو شروع کرو کام کو. ان نفی ذال کلا عبرت اولی الابصار, بے شک اس میں نشانی ہے عبرت ہے اولی الابصار کے لیے. اور پھر آگے انسانوں کی مختلف قسموں کا تذکرہ, یہاں تک تلاوت سنتے.
والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات تسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی بہت خوبصورت آیات جی جلدی بتائیں کیا سیکھا آج ابھی ان آیات سے کیونکہ ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا جو ای فائل ہے انشاءاللہ کریں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ واقعی اللہ تعالی ہمیں اندھیروں کی دنیا سے باہر نکال دے ہمیں اس روشنی کی دنیا میں دے اور آپ نے کیا سیکھا آپ نے اپنے بتائیں آپ کی کیا فیلنگس ہیں آج تو نور ہی نور کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کس طرح آپ پرندوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ہر کوئی اپنی تسبیح کر رہا ہے آیت نمبر 41 میں کیا نہیں تم علم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض والطیر صافات کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے تسبیح کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں اور پرندے سب باندھنے والے ہر ایک تحقیق جانتا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی جس طرح پرندے ہر کوئی اپنے جو ان کو ایک کام دے دیا گیا ہے وہ اپنا اس کو مکمل کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ہم نے بھی کوشش کر جیسے پیچھے ہم نے شہد کی مکھی کی مثال پڑھی ہے آگے ابھی آئے گی چونٹی کی مثال بھی آئے گی یعنی جس کو جو کام دے دیا گیا وہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہا ہے تو ہمیں ظاہر ہے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہدایت کے لیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا باعث بنے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ باقی ہم کل انشاءاللہ ای فائل کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے ابھی انشاءاللہ ابھی میں دعائے نور کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں اس کو اینڈ کروں گی اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہمیں واقعی ہمارے اوپر نیچے ہر ایک میں نور ڈال دیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وأن یمینی نورا وأن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وأمامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل في نفسي نورا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته